अभी तो पता नहीं चला ना, सच बताइए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आम दिनों में अगर रूटीन को देखिए और रमजानों की रूटीन को देखिए, माशाल्लाह तबारकअल्लाह मैं और आप दौरे कुरान भी लेते हैं, 3 आवर्स की क्लास भी ले रहे हैं साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो हमारा कुरान को रीड करने का टारगेट है वो भी बारकअल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर रहे हैं, साथ साथ रोजा भी है, घर के काम भी है, साथ साथ माशाल्लाह जिक्र अज़कार का भी सिलसिला है। लेकिन मैं सोची थी इतनी बरकत और साथ में देखिए तरावी का भी सिलसिला ना, तो कितनी रूहानियां, जैसे साजा जी कल कह रही थी ना कि जब हमारा जिस्म के साथ यानी जो हमारी जो बेसिकली रूह है, रूह कब जिंदा होती है, जब रूह प्लस कुरान साथ साथ होता है, तो आप लोगों को फील हो रहा है कि हमारी रूह बारकअल्लाह इस रमजान में कितनी माशाल्लाह से एक्टिव हो गई है, उसको जो डोज चाहिए, उसको जो खुराक चाहिए वो मिल रही है और उसकी वजह से हम एनर्जेटिक हो गए, ऐसा फील हो रहा है ना कि हम एनर्जेटिक हो गए, हमारे अंदर एक जैसे कहा जाए फ्यूल आ गया, उस फ्यूल की वजह से हम माशाल्लाह तबारकअल्लाह वो सारे काम जो आम दिनों में नहीं कर पा रहे वो इस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से इस महीने में कर पा रहे हैं ना, तो कितना शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि आप देखिए मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने को पहुंचे और जो भी रोजे अब तक अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अदा किए उसको कई पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे कितने प्यारे हैं ना जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एंड ऑफ खबर मिलती जा रही है कि ये चला गया वो चला गया, ये जा रहा है वो जा रहा है, तो बात ये है कि मेरे और आपके पास अब तक मुहलत है, तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि मेरा और आपका इस कुरान के साथ ताल्लुक इतना स्ट्रांग हो जाए कि अल्लाह ताला ये कुरान हमारी जिंदगी की बहार बन जाए, हमारी आंखों की ठंडक बन जाए और ये सारी चीजें कल आखिर के लिए हमारे लिए जरिया निजात बन जाए ना। आमीन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है दौरा कुरान आप सबको मुझे बताइए, इंजॉय कर रहे हैं दौरा कुरान उस्तादा जी का जो एक थीम हमेशा लेके चलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा ये होता है कि हमें पहले से पता चल जाता है कि एक तो थीम प्लस उसका जो खासकर उसके अंदर क्या क्या चीजें हम देखेंगे, तो एक तरह से मुझे ऐसा फील होता है कि पूरा जब उस्तादा जी हेडलाइंस दे देती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, पूरा नजारा करते जा रहे हैं, पहले ये देखेंगे उसके बाद ये आएगा उसके बाद ये सुनेंगे, तो इतना प्यारा सा मंजर लगता है कि सुभान अल्लाह ऐसा लगता है कि चेन में बैठी सारी डॉक्यूमेंट्री चलती जा रही है, एक के बाद एक बातें आती जा रही हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कल आपने कौन सी 2 सूरतें देखी, अल्हम्दुलिल्लाह कल के पारे में जो आपने जो देखा 14 उसमें कौन सी 2 सूरतों के बारे में देखा, शाबाश बहुत आसान थी दोनों सूरतें थी, किसको याद है, जी देखती हूँ मैं इतनी आसान सी थी ना, सूरह यूसुफ को देखा था कल, सूरह रात को देखा था, कल हमने कहाँ से शुरू किया था सूरह नहल को देखा था, 14 पारा कह रहे थे ना हम, शाबाश। और कहाँ से शुरू हो रहा था सूरह अल शाबा जी अल हिज्र अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर फरहाना बारकुल्ला है ना, सूरह नहल दैट्स ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे पास सुबह होती है तो ऑफकोर्स हो जाता है, लेकिन ये बताइए सूरह अल हिज्र को देखा ना आपने, इतने सारे इसके अंदर टॉपिक्स को देखा, मुझे बताइए आपको याद रहा इसका मरकजी मजमून जो उस्तादा जी देती है कि ये इसका टॉपिक है, किसी को टॉपिक याद रहा जी, हमने कल सूरह अल नहल और साथ में सूरह अल हिज्र को देखा था, शाबाश। किसी को याद रहा इसका टॉपिक कि क्या देखा या कोई बात आपको, शुक्र देखा था जी, यानी हर तरह की निशानी साबित हो जाए तो कि अल्लाह ताला अच्छे काम करने वालों को उनका अजर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब मुझे कल की जो बात बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रही थी वो मुझे क्या स्ट्राइक कर रही थी कि जैसे आपको पता है ना जब कोई भी नेकी का काम करते हैं यानी नेकी का काम करना छोड़ दे और बुराई से रोकना छोड़ दे तो उसका नुकसान क्या होता है, यानी अगर कोई इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अपने दीन की समझ दी है वो नेकी का लोगों को हुक्म ना दे, खुद तो एक्शन करे एक्ट करे लेकिन लोगों को हुक्म ना दे और ना ही उनको बुराई से रोके तो उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, शाबाश। किसी को याद रहा, मुझे ये बात इतनी स्ट्राइक, फिर वो नेमतें छिन जाएंगे बिल्कुल, फिर आप देखिए कि उसकी भी जो फिर वो नेकियों की जो भी वो दुआ करेगा उसकी दुआ भी नहीं सुनी जाएगी, यानी अगर आप वो चाहेगा कि फिर अल्लाह ताला उसकी भी जैसे नेकियों कारों की भी दुआ नहीं सुनेगा, तो मैं यही सोची थी सुभान अल्लाह के बातों को, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को जिसे कहा जाए अच्छी अच्छी बातें तो बता देते हैं लेकिन उनको जो जिस काम से रोकने का होता है उनको वो हाईलाइट नहीं करते ना, तो पूरा फरीजा कब अदा होगा, जब मैं और आप अमर बिल मारू नहीं अनिल मुनकर دونوں کا کام کریں گے نا. جی الحمد للہ, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مایوس نہیں ہونا. جی یہ بہت ہی پیارا پوائنٹ تھا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا نا, کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں. آپ نے قرآن کی آیت میں پڑھا ہے نا, آج کہیں سورہ الحجر میں پڑھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں, کافر. ٹھیک ہے, الدلال جو گمراہ ہے نا, یعنی قلت دالون کا ورڈ آتا ہے کہ جو دلال ہے, جو جسے کہا جائے مسکائج ہے, جو جسے کہا جائے راستے سے ہٹے ہوئے, تو وہ بیسیکلی کیا ہے, بالکل الحمدللہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا نا کہ الحمدللہ, کہ اگر آپ, میں آپ سے سوال کہتی ہوں کہ کس چیز کو اگر آپ مضبوطی سے تھام لیں گے تو نہ آپ کو بیماری اٹیک کرے گی, نہ آپ کو کوئی پریشانی آئے گی, نہ ڈپریشن, نہ اینزائٹی. کس چیز کو مضبوطی سے؟ قرآن کو, الحمدللہ. تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ جتنا ٹائم قرآن کے ساتھ لگانا چاہیے ویسا لگاتے نہیں؟ وجہ کیا ہے, کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ یعنی جی آواز آ رہی ہے آپ سب کو میری؟ شافش بتائیے. جی وائس اوکے نا, الحمدللہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا دنیا, شاباش, یہ دنیا ہے نا, یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو قرآن کو جب ہم پکڑ لیں گے مضبوطی سے تو کسی طرح کی کوئی انزائٹی, ڈپریشن, کوئی غم غم نہیں رہے گا, لیکن اس کے باوجود میں اور آپ اس کتاب کے ساتھ وقت نہیں لگا پاتے. تو وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. اور استاذہ جی نے کیا کہا تھا کہ دنیا کی محبت کے لیے کیا کریں؟ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے دل سے وہ دنیا کی محبت نکل جائے, مطلب وہ محبت جو ہمارا بہت سارا وقت لے لیتی ہے, تو کیا کریں میں اور آپ؟ ضروری ہے نا کہ اس چیز کو نکال لیں گے. دنیا کی محبت تو ایسی چیز ہے نا, جی قرآن کی طرف آ جائیں سچے دل سے, ٹھیک ہے جی. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے, ٹھیک ہے الحمدللہ. اور کیا کریں؟ استاذہ جی نے ایک شیئرنگ بتایا تھا نا ایک سسٹر کے بارے میں, کہ انہوں نے خاص دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے کیا کیا تھا, عمرہ کیا تھا نا, یاد ہے؟ استاذہ جی کی کل بتا رہی تھی, اور اسپیشلی بہت موٹیویٹ کرتی ہیں جب کسی کی بات سنو کہ خاص اس نیت سے وہ عمرے کے لیے گئی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس دنیا کی محبت کو نکال دینا. تو میں اور آپ کوئی کیوں نہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے اس دنیا کی محبت جو ہمارا بہت سا وقت لے لیتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر دعا کریں گے. جی می بی گیو مور دیٹ کین ہیلپ یو. جی الحمد للہ زیادہ کریں گے, دو رکعت نفل پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس دنیا کی محبت کے لیے دھوکا ہے. تو یہ ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا سے ایک دم غافل ہو جائیں, لیکن جو ذمہ داری ہیں بس ان کو انشاءاللہ احسن طریقے سے کرتے ہوئے اپنا سارا وقت اپنے دین کے لیے لگائیں, اپنے بچے, اپنے مال, اپنی اولاد, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسٹس دیے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے آپ نے جی نفس پر قابو. جی آپ یہ دیکھیں نا, دو چیزیں ہیں جو انسان کو جسے قادر اللہ تعالیٰ کے کاموں, جسے قادر اللہ تعالیٰ کا کام کرنے نہیں دیتی, مراد یہ کہ اللہ کے حکموں پر چلنے سے روکتی ہیں. دو چیزیں, جیسے ایک سسٹر نے لکھا کہ نفس نا, دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا چیز ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا کہ آپ نے اس سورۃ الحجر میں قصہ کون سا پڑھا ہے, آدم علیہ السلام اور جسے کہتے ہیں ابلیس کا کیا رویہ ہے. شیطان بھی کیا کہتا ہے مجھے جی, شیطان اور نفس, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو, اگر انسان, آپ نے پڑھا نا سورہ النازعات ومن خاف مقام ربہ, وہ جو آپ نے پڑھا ہے نا جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا, تو اسی وہی بیسیکلی کامیاب ہے نا, اسی طرح کا مفہوم آتا ہے نا. تو بات تو وہی ہے, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کو کنٹرول کریں, اور وہ بڑا مشکل کام ہے نا, آسان ہی ہے جی الحمدللہ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا سبحان اللہ. اب یہ بتائیے, دیکھیے قرآن تو ابو جہل نے بھی سنا ہوگا نا, ابو لہب نے بھی سنا ہوگا, لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے دل اس کی طرف نہیں آ پائے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن تو وہ چپ چپ کے سنتے تھے راتوں کو, ہے نا, تکبر, اللہ اکبر نا. آپ یہ دیکھیں جب مجھ سے, جسے کہا جب مانگنے کے باوجود اور دیکھنے کے باوجود کام آنے, تو پیچھے کیا چیز روکتی ہے؟ تکبر. اور ابلیس کا رویہ بھی کیا تھا؟ ابلیس کی رویہ بھی کیا تھا؟ جی بالکل ایگو, بالکل الحمدللہ سیم تھا نا. تو میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ شابش, اس چیز سے میں اور آپ کی کیا لیسن لیں گے؟ ڈونٹ ڈو دیٹ, بالکل ایروگینس. ہمیں ذرا سا بھی نا, جیسے سادہ جی نے بتایا تھا نا, تکبر کیا ہوتا ہے, کہ کیا ہوتا ہے, اچھا ڈونٹ ڈو دیٹ، ٹھیک ہے عاجزی لانی ہے، اس کا اپوزٹ پہ جائیے تو عاجزی لانی ہے، دیکھو حق کو انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا، غم کرنا، ٹھیک الحمد للہ. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنی، عاجزی لانی ہے. اور جب استاذہ جی بتا رہی ہے نا کہ جہنم کے بھی دروازے ہیں اور ہر ایک کو ایک پروٹوکول ملے گا، تو کیا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک ہوتا نا کہ کوئی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دعوت ہو تو لوگ انتظار کرتے ہوں، یا کوئی ایسا تقریب ہو یا کوئی ایسا فنکشن ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے لوگ دروازے پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشل آپ کو پروٹوکول ملتا ہے کہ یہ خاص اسپیشل لوگ ہیں نا. تو میں یہ سوچی تھی کہ جہنم کے دروازے پر بھی ہر ایک کو پروٹوکول ملے گا اور اس طرح سے ہوگا، کیا محسوس کر رہے تھے اس وقت؟ جی اللہم اجرنا من النار، آمین آمین انشاءاللہ. جی آج سے اختیار کرنی ہے بالکل. کیا آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا ڈر لگ رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. چلیے الحمدللہ استاذہ جی رہتی ہیں، انشاءاللہ آگے سے ہم اپنا پارا شروع کرتے ہیں. واقع دوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ سب ریڈی ہو جائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آئیے شروع کرتے ہیں، آیت کا نمبر بولتی ہوں پھر انشاءاللہ. جہاں 15th پارہ شروع ہوگا، سورت بھی چونکہ نہیں ہے تو وہاں تھوڑی سی باتیں ہوں گی، اس لیے جو ساتھی ہیں ہمارے مینجمنٹ والے بہت خیال رکھیں، آنے والوں کو خاموشی سے بیٹھیں کیونکہ اب ریکارڈنگ شروع ہو رہی ہے، اور آپ لوگ دروازہ بھی باہر کا کھلا چھوڑ دیں، اور جو لوگ آتے ہیں ان کو اور آپ سب کو پتہ ہی کہ کوشش کیا کریں کہ بیچ میں گیپس نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، شروع کریں گے. میں پیچھے والی چیزوں کو ساتھ ملاتے ہوئے شروع کروں گی. آیت نمبر 114 سے سورت نحل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مکہ والوں کی بستی کا تذکرہ کرنے کے بعد، یا ناشکر لوگوں کی بستی کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، آیت نمبر 114 114، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اے لوگو اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے سے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو. یہ ہے نوٹ کرنے کے قابل، نہ شکریوں سے ملی ہوئی نعمتیں چھن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکر کر کے نعمتوں کو محفوظ کر لو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. خود سے پوچھئے کیا واقعی میں اللہ کی بندی ہوں، کیا حقیقت میں اس کی بندگی میں آنے کو اپنی زندگی کا مقصد بناتی ہوں. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کہ حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. کیا پتہ چلا کہ حلال کو حرام کہنا اور حرام کو حلال کہنا یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. رسول بھی اسی چیز کو حرام کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ادروائز میرے آپ کے اوپر، مجھے آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام کریں. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے. دنیا کا عیش چند روز کا ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. عموماً لوگ دنیا کے فائدے پانے کے لیے حلال حرام، حلال کو حرام کرتے ہیں اور حرام کو حلال. تو سبق سکھا دیا کہ دیکھو یہ 4 دن کی دنیا ہے، اس کے لیے اتنے فکر مند نہ ہو جاؤ. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں. وما ظلم نہ ہوں ولا کن قانو انفسم یسلیمون، اور یہ ہمارا ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کرتے رہے. کہاں تذکرہ ہوا تھا 4th پارے کے شروع میں کہ ہم نے یہود پر یہ چیزیں حرام نہیں کی جو انہوں نے خود بہت دیکھا دیکھی میں کر لی. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے، یعنی تیرا رب پھر گناہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور بات یہ ہے کہ سب باتوں کے بعد پھر ابراہیم کا تذکرہ. آپ نوٹ کیجئے گا اکثر صورتوں یا پاروں کے اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. کیوں؟ رول ماڈل جو ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا کچھ سننے سنانے کے بعد ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اب کس کو رول ماڈل بناؤ، تو وہ کون تھے؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت ہے. کیا مطلب؟ ایک شخص نے وہ کام کیا جو پوری امت مل کے بھی نہیں کر پاتی. دعا کیجیے اللہ ہمیں امت بنا دے. اپنے لیے پورے دل سے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے ایک پوری جماعت کا کام لے لے, ایک پورا گروہ جو کام کرتے نا میں اکیلی کر لوں. اللہ تو میرے اندر ایسی طاقت بھر دے, اتنی ہمت دے دے, مجھے اتنا شوق اور جذبہ اور پیشن دے دے کہ میں سب کے حصے کا کام کر لوں. پھر یہ شکوہ ہی نہ کروں کہ کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا. اے اللہ مجھے دوسروں کے بھی حصے کے کام کرنے والا بنا دے. شرط یہ ہے کہ وہ اس کام کو دیکھ کر خود بھی کام کرنے کی رغبت رکھے, نہ کہ وہ اور سست ہو جائے کہ اچھا اب انہوں نے کر لینا پھر ہم جاتے ہی نہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, جب ایک بندہ کام کرنے کے لیے آگے آتا ہے نا باقی کہتے وہ کر جو رہا, اس کو کہہ چکی ہے وہ جو ہے. تو یاد رکھیے جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے ڈھونڈنے والا بنا دے. کون تھے اور خوبیاں ان کی؟ اپنے لیے رول ماڈل ہم بنا رہے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا. حنیفاً ولم یکن من المشرکین, اللہ کے متی فرمان تھے اور یکسو تھے اور وہ کبھی مشرق نہ تھے. یہ خوبیاں لانی ہے مجھے آپ کو. دیکھیے ہم فوکس نہیں ہوتے نا, اس لیے کام نہیں کر پاتے. ایک کام کرتے ہیں پھر دوسرا کرتے ہیں, ایک شروع کرتے ہیں ایک چھٹتا ہے, ایک کرتے ہیں ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے. تو فوکسڈ ہو. اس رمضان میں تو خود سے اس رمضان میں تو اللہ سے مانگ لیجئے کہ اللہ مجھے فوکس کر دے, میں تھک گئی ادھر ادھر بھٹک کے, اب تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. اور شرک زندگی میں آتا ہے نا تو کام کرنے کی توفیق چھن جاتی ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اللہ ہمیں بھی بنا دے. شاکر لینعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا, اللہ نے اس کو منتخب کر لیا. اے اللہ ہمیں بھی منتخب کر لے, ہمیں بھی نعمتوں کا قدردان بنا دے اور سیدھا راستہ دکھایا. کیا پتا چلا کہ جب یہ خوبیاں ہوتی ہیں پھر اللہ سیدھے راستے دکھاتا ہے. اور لکھ لیجیے اپنے عمل کے لیے, اگر ان میں سے کوئی خوبی کم ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چننے کی بجائے راستوں سے ہٹانے لگتے ہیں. جب تک آپ اور میں اپنے کام کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ نہیں جڑیں گے, امت والا کام نہیں کریں گے, اس کام کو اپنا کام سمجھ کر نہیں کریں گے, یکسو نہیں ہوں گے, فوکس نہیں ہوں گے, بات کو سننے والے نہیں ہوں گے, انسٹرکشنز کو سن کے ادھر ادھر دیکھنے والے کہ یہ کیا اور وہ کیا ہو گیا ایسے نہیں ہوں گے, تو یاد رکھیے کہ اس وقت تک ہمارے سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں لے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے. کیا صرف آخرت ان کی بنی؟ نہیں, آخرت نہیں بنتی. اس سے پہلے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا میں بھی ان کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا. اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اب پارے کی آخری اور سورت کی بھی آخری آیت جو بہت خوبصورت ہے. آج خاص طور پہ امت مسلمہ کے مبلغین کو اس پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ حکمت تبلیغ کی. یعنی تبلیغ کس طرح کی جائے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. اور لوگوں سے کیا کرو؟ اور لوگوں سے جھگڑا کرو اگر, یعنی کبھی اختلاف ہو جائے, کسی سے اختلاف رائے ہو, بات نہ بنے, تو کیا کرو؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. اچھے طریقے سے اختلاف کرو. یعنی اگر کبھی دلائل دینے پڑے, کبھی ڈسکشن ڈائیلاگ ہونے پڑے, تو پھر بدتمیزی نہ کرو, چیخ چیخ کے بات نہ کرو, بلکہ اگر مباحثہ بھی کرنا پڑے تو اچھے طریقے سے کرو. تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. یعنی تمہیں غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا کے ٹھنڈے ہو جاؤ. تم کیوں پیچھے پڑ گئے کہ مان کے نہیں رہے؟ اب بدتمیزی کروں گا, اب تانے دوں گی, اب الزام لگاؤں گی, اب ان کو منافق کہوں گی. تم چھوڑ دو, اللہ تم نے بات پہنچا دی, اب اللہ کو پتا جو ان کے نصیب میں ان کو مل جائے گا. اور اگر تم بدلہ لے لو تو بس اسی قدر لے لو, اور اگر تم بدلہ لے لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی. لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً جو صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکتوں پہ رنج نہ کرو. نوٹ کرے, غصہ نہیں رنج آتا تھا آپ کو. اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں. والذین ہم محسنون, اور وہ احسان کے درجے پر کام کرتے ہیں, یعنی وہ محسن ہیں. آپ دیکھیے سورت کا اینڈ کتنا خوبصورت ہے. پوری سورت نعمتوں سے بھری بھی تھی, اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور تھا, جس کے بعد واقعی اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے. اور اب دعوت کی بات. دو باتیں نوٹ کیجئے گا اس آیت کی روشنی میں دعوت دینے والے کے لیے لازم ہے. نمبر ایک, حکمت. دعوت حکمت سے ہونی چاہیے. اور دوسری عمدہ نصیحت, آپ بغیر حکمت کے کھانا بھی پکائیں گے نا تو بدمزہ پکے گا. کم گلانے والی چیز کو زیادہ گلا دیں, اور اسی طرح سے نمک کم کی وجہ زیادہ ڈال دیں گے تو خرابی ہوگی. اسی طرح یاد رکھیے, طریقہ ہونا چاہیے. حکمت سے کیا مطلب ہے کہ بیوقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. تنہائی کے ساتھ موقع دیکھیے, محل دیکھیے, اگلے کا موڈ دیکھیے, اس کے حالات دیکھیے, پھر بات کیجیے. ہر ایک کوئی کی رکڑی سے نہ ہانکا جائے. جس شخص سے یا گروہ سے واسطہ پیش ہے, پہلے اس کا مرض تو ڈھونڈیے. کوئی ڈاکٹر ایک دم تو دوا نہیں دینے لگ جاتا, کوئی ڈاکٹر ایک دم پیٹ نہیں پھاڑ دیتا. پہلے تشخیص ہوتی ہے, پھر دلائل ڈھونڈیے, کون سی دوا اس کو سوٹ کرے گی, گرم مزاج کا ہے, ٹھنڈے کا ہے. اس طرح سے دل دماغ کو میں استعمال کرتے ہوئے تبلیغ کیجیے. اور عمدہ نصیحت کیا ہے, صرف دلائل نہ دیں. یعنی آپ کہہ لیجیے کہ آپ نے ان کو قائل ہی نہیں کرنا, مائل بھی کرنا ہے. آپ اس کے جذبات کو اپیل کریں, برائیوں اور برائیوں کا عقلی طور پر ان کو موازنہ کر کے بتائیں. اس کے دنیاوی غلط انجام جو وہ بتائیے, اس کے اندر کی فطرت کو بھاریں, اس کے ضمیر کو بھاریں, نہ کہ اس کی انا کو جاگر کر دیں. انا تو سویا ہوا شیر ہوتی ہے, جب جاگ گئی تو آپ کی بات صحیح ہوگی, پھر بھی وہ نہیں مانے گی. تو لہٰذا اچھے طریقے سے بات کریں, اور نصیحت ایسے کریں جس میں دل سوزی ہو. پیچھے بات ہوئی تھی کولن بلیگا کی, خیر خواہی ہو. آپ پہلے دوسروں کے لیے خیر خواہ تو بنے, اپنے دل میں درد تو پیدا کرے, روئے تو صحیح, کبھی رب کے سامنے اکیلے میں تڑپے تو صحیح کہ اللہ لوگوں کو کیا ہو گیا. پھر دعا کرے ان کے لیے, پھر ان سے بات کرے, تڑپے, انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا. اور مناظرے بازی اور عقل کی کشتیاں اور ذہنی تنگل, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہترین طریقے سے حکمت عطا فرمائے. یہاں پہ سورت بھی پوری ہوئی, پارا بھی پورا ہوا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین. الحمدللہ, اب ہم اگلا پارا شروع کریں گے. اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا سورت کا خلاصہ بھی کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پندرہویں پارے کا آغاز کریں گے. پارے کا آغاز بھی ہے اور سورت کا آغاز بھی ہے. یہاں آپ چند پاروں میں یہ مزاج دیکھ رہے ہیں, اور آگے بھی دیکھیں گے کہ پارے کے اینڈ پہ سورت پوری ہوتی ہے اور اگلے پارے پہ سورت شروع ہوتی ہے. یہ بھی قرآن کی پیٹھ دکھانے کا ایک طریقہ ہے. آپ دیکھیے کہ پیچھے 14 پارے, پھر 16 سے آگے 30, بیچ میں 15 پارا میرے آپ کے سامنے ہے. دو بہت خوبصورت صورتوں پہ یہ پارا جڑا ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک پارے میں آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بڑی گائیڈ لائنز ہیں. دونوں کو دیکھتے جائیں گے. سورت بنی اسرائیل جس کو اگر ہم کہیں, اس کا نام سورت الاسراء بھی ہے. اگر آپ اس کے مضامین پہ غور کرنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے آپ کو کیا دیا ہے, تو دیکھ لیتے ہیں. 111 111, یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے. 3 1, اور آپ یہاں بالکل اپنے آپ کو یوں فیل کریں کہ آپ ایسے پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے, چڑھتے ہوئے اب یہاں آگے بالکل ایک ٹاپ آف دی ماؤنٹین ہے, پھر آپ ادھر سے نیچے جائیں گے. 10 ٹاپک ہیں اس پوری سورت کے. نام سے دیکھ لیجئے, اس میں اصل میں شروع میں بنی اسرائیل کی کچھ ہسٹری ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اصل میں ان کی ہسٹری اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کو سکھایا جائے کہ تم وہ غلطیاں نہ دہرانا جو انہوں نے کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر حقیقت میں ایسے خوبصورت احکامات ہیں کہ اگر آج کے مسلمان اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے گا. پہلا ٹاپک آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے, جس میں فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کے ناطے سے امت مسلمہ کا عروج دکھایا جائے گا. پھر 11 to 22, 11 to 22, اس میں امتحان دنیا کا مقصد ہے اور مقصد رسالت اور آخرت. یہ تین ٹاپک آپ کو ان 11 آیتوں میں دکھیں گے. پھر 23 سے 39, 23 سے 23 سے 39 اسلامی ریاست کے بنیادی اصول. یہ بہت اہم حصہ ہے سورت کا کہ جس میں حقوق اللہ سے لیتے ہوئے ماں باپ کے حقوق بتاتے ہوئے ایک خوبصورت کریکٹر بلڈنگ کا نسخہ بتا دیا گیا. آیت نمبر 40 سے 60 تک, آیت نمبر 40 to 60 مشرکین مکہ کے اعتراضات ہیں توحید پر اور رسالت پر اور قرآن پر, اور ان کے جواب بتائے جائیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ سورہ بنی اسرائیل اس دور میں نازل ہوئی تھی جب لوگ اللہ کے نبی سے مطالبے کرتے تھے کہ ہم پہ کوئی معجزے اترے, یعنی بہت ہی حد ہو چکی تھی ان کو بتاتے ہوئے, اور اب وہ کھل کے کہتے تھے کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں. تو یہاں پھر بہت سارے معجزات کی بھی بات ہے. آیت نمبر 61 سے 70 میں ابلیس اور آدم کا قصہ ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ بنی آدم کو کیسے عزت دی گئی اور فضیلت دی گئی دوسری مخلوقات پہ. پھر 71 سے 77 71 سے 77 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو مکہ سے نکالنے کی سازشیں اور کوششیں اور ان کی ناکامی کی بشارت سنائی جا رہی ہے. آیت 78 سے 82 اس میں نماز, قرآن, تہجد اور اسی طرح سے تعلق باللہ کی باتیں ہیں, اور اسی طرح سے باطل سے نبٹنے کی بشارت دی گئی ہے. آیت نمبر 83 سے 100 زندہ معجزہ یعنی قرآن, اس کے بعد اب کس مطالبے کی ضرورت ہے تم کو. اور آیت نمبر 101 سے 104 اس میں بتایا گیا کہ قریش کے جو لوگ ہیں ان کو فرعونی قیادت کی مثالیں دے کر بتایا گیا کہ تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو جو پچھلے لوگوں نے کی, یعنی تم اللہ کے نبی کو نقصان نہیں دے سکو گے. اور آخر میں دیکھیے گا 105 سے 111 105 سے 111 آیتوں میں قرآن کے حقوق اور خالص عقیدہ توحید کے ساتھ دعا, حمد, تکبیر سکھائی گئی, جس آخری آیت کو آیت عزہ بھی کہتے ہیں, یعنی عزت کا نسخہ ہے. آپ کہہ لیجئے اوورال دیکھ لیجئے تو پوری سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے, قرآن پر ایمان کی دعوت. اسی طرح قریش کے لوگوں کو فرعون کی مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح فرعون موسیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکا, اور یہی بنی اسرائیل سورت کے نام کی وجہ بھی ہے ادھر, کہ بنی اسرائیل کے ہیرو حضرت موسیٰ تھے, ان کا مقابلہ فرعون سے تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو تھا وہ قریش کے سرداروں سے تھا, کہا تم لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جڑ سے ختم کر دے گا. اور اسی طرح فتح مکہ اور بیت المقدس کی بشارت, آپ دیکھیں گے کہ سورت کے شروع میں بیت المقدس کا تذکرہ ہے تو سورت کے آخر میں بیت اللہ کا ذکر ہے. قرآن کا یہ رب تب سمجھ آتا ہے جب ہم اس کو وقت دیتے ہیں, اس پہ توجہ دیتے ہیں. اور اگر اس وقت ہم سن بھی نہیں رہے غور سے, چلتے پھرتے سن رہے کہ اچھا ابھی قرآن تھوڑی شروع ہے, تو آپ دیکھیے یہ ہم نے کوزے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے, اب تو ہم اس کے بعد ترجمے کی روشنی میں دیکھیں گے. تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ گہرا شغف دے دے. آئیے سورت کے ساتھ شروع کریں گے, سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی. کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا, تاکہ اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے. اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں وہی ذات ہے جو السمیع البصیر, سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا, اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا. یہ دو آیات سورت کا تھیم بتاتی ہیں. بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا کہ جو آپ کو نبی ماننے سے منکر تھے. مکہ میں رہتے ہوئے بات جو تھی وہ مکہ والوں کے ساتھ تھی, مدینہ میں آنے کے بعد یہود سے واسطہ پڑنا تھا, اور یہود حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو کافی ستایا, کافی تنگ کیا. تو یہاں بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان کی گئی, آگے بھی آئے گی بات اس میں جس کی اتنی ڈیٹیلز نہیں, لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہے. اصل میں یہ چینج کی طرف اشارہ ہے. مکہ میں رہتے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں, بات مان کے نہیں دیتے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس نبی کو اب تمہارے سے لے جاؤں گا. یہ جو واقعہ تھا, واقعہ معراج اصل میں اس بات کی خبر تھی مکہ والوں کو, اور عقل مند لوگ سمجھ بھی گئے تھے, کچھ لوگ ٹھیک بھی ہو گئے تھے کہ دیکھو تم اس نبی کی قدر نہیں کرتے تو میں اس کو لے جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے اٹھا کر بیت المقدس تک لے گئے. یہ سفر زمین سے طے ہوا تھا, اس کو اسراء کہتے ہیں. اس صورت میں اسی کا تذکرہ ہے. اس کا دوسرا حصہ صورت نجم میں آئے گا جہاں معراج کا ذکر آئے گا. تو سفر معراج کا جو تھا اس کے دو حصے تھے, پہلا بیت اللہ سے بیت المقدس تک, یہ زمین پہ ہوا. اللہ کے نبی کو براق کے ذریعے سے لے جایا گیا اور آپ کو رستے میں کئی نشانیاں دکھائی گئیں جس کا ادھر تذکرہ کیا گیا, اور وہاں سے پھر آپ کو انبیاء کرام کی امامت کروانے کے بعد بیت اللہ سے اوپر سدرت المنتہا تک لے جایا گیا. اس کی ڈیٹیل سورت نجم میں آئیں گی. لیکن یہاں اس وقت میرے آپ کے لیے اس میں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک امت کی تبدیلی کا سفر ہے. جیسے سورت بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو ہٹا کر مسلمانوں کو چارج دیا گیا, یہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانیاں دکھائیں گی کہ جن کو دیکھنے کے بعد ایک انسان حقیقت میں پھر اللہ کے وعدوں پہ یقین کر لیتا ہے. نبیوں نے چونکہ دوسروں کو بتانا ہوتا ہے تو ان کو کھلی آنکھوں سے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ عام طور پہ لوگوں کو نہیں دکھائی جاتی, کیونکہ جب میرے اپنے اندر یقین ہوگا تو میں دوسروں کو بھی یقین دے سکوں گی, اور اگر میرے اپنے اندر یقین نہیں ہے تو پھر مجھے دوسروں کو دینا بھی مشکل ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ جب اسراء ہوا تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھائی گئی تھی. یہ سب ہو کیسے گیا؟ اب بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا, کہتے ہیں یہ خواب کا سفر تھا. تو بتائیے مجھے خواب کا تھا تو اتنا پروپیگنڈا کیوں ہوا؟ اس پہ لیکچر آپ سنیے شب معراج اور اس کے واقعات, میرا خیال ہے رجب کے مہینے کے اندر بھی اس کا ٹاپک آیا ہوا ہے. تو کیا بڑی بات تھی, مکہ والوں نے اس پہ اتنا شوشہ اٹھایا کہ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ کہتے تھے. آپ کہتے تھے دیکھو اس کے دماغ کو کیا ہو گیا. حضرت ابو بکر کو ابو جہل نے کہا کیا تم سوچ سکتے ہو کہ کوئی راتوں رات یہاں سے نکلے بیت المقدس جائے پھر اوپر جائے پھر واپس آ جائے؟ کہا نہیں, ہو تو نہیں سکتا. کہا دیکھو تمہارا دوست کہتا ہے. کہا اچھا وہ کہتا ہے تو ہو سکتا ہے. اس موقع پہ پھر ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا تھا کہ بغیر سوچے بغیر تحقیق کے اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا. اللہ ہمیں بھی ایسی تصدیق کی توفیق دے کہ ہم حدیث کا لفظ سنتے ہی مان جائیں, نہ کہ ہم اس کے اوپر لمبی چوڑی بحثیں کرنے والے بن جائیں. تو بہرحال بہت شور مچا, اللہ کے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھا لوگوں نے کہ اللہ کے لیے یہ بات باہر جا کے نہ کیجیے گا, لوگ تو پہلے ہی آپ کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں, اب یہ سن کر تو پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے. لیکن آپ نے کہا کہ میں ہاتھ چھپاؤں گا نہیں ہے. تو یہ حقیقی سفر تھا. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر خواب میں ہوتا, آپ میں سے کوئی صبح اٹھ ادھر آئے اور کہے کہ آج رات خواب میں پاکستان گئی پھر میں واپس آ گئی, اٹس اوکے, ہو سکتا ہے آپ پاکستان سے بھی آ گیا آسٹریلیا جا کے آ جائیے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی کہ تمہیں پتا کل یہاں سے جا کر میں واقعی خود اپنے جسم کے ساتھ پاکستان گئی پھر وہاں بیٹھی پھر میں نے یہ کچھ دیکھا پھر میں رات کو واپس بھی آ گئی, تو حیرت ہوگی نا. تو حیرت بتاتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے آپ مجھے بتائیے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا مجبور سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ کس طرح سے آپ کو مدینہ جانا ہے. اسی سفر میں جب آپ بیت اللہ سے نکل کر بیت المقدس گئے تو رستے میں مدینہ آیا, آپ کو دکھایا گیا اللہ کے نبی یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ ہجرت کرے آئیں گے, یہ آپ کا مہجر ہے. پرانی قوموں کے انبیاء کے قصے بتائے گئے. آج آپ دیکھیے ایکسکلیٹر کے ذریعے بڑی بڑے سفر طے کر لیے جاتے ہیں, تو اگر آپ آسمان پہ چلے گئے تو کیا بڑی بات تھی؟ پھر اس طرح جو نشانیاں دکھائی گئی تھیں وہاں تحفے ملے. معراج کے تحفوں میں نمازیں بھی تھیں, چار سے شروع ہو کے پانچ رہ گئی. میں اور آپ خود دیکھ لیں کہ آج ہم پانچ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں, اور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اندیشہ سچ تھا کہ نہیں. پھر اسی طرح سے وہاں توحید والوں کے توحید والوں کے گناہوں کی معافی کا تحفہ ملا. پھر اسی طرح سے آپ کو بتایا کہ وہاں ایک عمل کی 10 نیکیاں کم سے کم ملی, یعنی گفٹس دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ. اور رستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ گئے تو رستے میں فرشتے ملتے گئے, جس جماعت سے گزرے انہوں نے آپ کو پیغام دیا اور کیا کہا کہ میری امت کے آپ امت کو کیا پیغام دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو ہجامے کا حکم دیجئے. آپ کہتے ہیں نا ہجامہ کیا ہوتا ہے؟ بلڈ سک کیا جاتا ہے اور گندا خون نکال لیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ علاج بہتر ہے. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم سے آپ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ میری اپنی امت کو میرا سلام دیجئے. ہم لوگ تو صبح شام نمازوں میں کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد اور اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم, تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیغام دلوائے تھے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا کہ جنت کی مٹی پاک ہے، اور ان کو لوگوں کو بتائیں اپنی امت کو کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، وہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی جنت کچھ نہیں ہے، صرف ایک میدان ہے، آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا جائے گا، آپ جو چاہیں گے وہاں اگا لیں گے، اور اس کے لیے بہترین چیز کے ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے والے کو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو جنت میں نے اپنے عملوں سے بنانا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جتنے ذکر زیادہ ہوگا، جتنا اللہ کو ہم یاد کریں گے، اب ذکر کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بیٹھ کے تو بغیر سوچے سمجھے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، یہ قرآن بھی تو ذکر ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہم کلی کے بارے میں پڑھ چکے، تو لہٰذا یہ سب کچھ کر کرا کے آپ کو وہاں سے رخصت کیا گیا۔ میرے آپ کے لیے اس میں عمل کی بات کیا کہ نماز جیسا عمل جو آسمانوں پہ بلا کے دیا گیا، آج امت اس کے ساتھ کتنی نان سیریس ہے۔ عید کی نماز پہ تو 10 قسم کے جھگڑے ہوں گے، کدھر پڑھیں، کب ہوئی عید، نفل ہے، فرض ہے، بازار بند ہو جائیں گے، گلیاں بند ہو جائیں گی، اتنے لوگ آئیں گے نمازوں میں، لیکن فرض نمازوں کا کیا حال ہے؟ اسی دن کی شاید فجر بھی لوگوں کی چلی جائے، تو جو پیارا ہوتا ہے نا اس کا گفٹ بھی پیارا لگتا ہے۔ تو مجھے آپ کو اللہ کے نبی کے اس تحفے کی قدر کرنی ہے۔ پھر اسی طرح معراج کے موقع پہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کہا گیا کہ اپنی امت کو بتائیں تاکہ وہ لوگ ان گناہوں سے بچے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں معراج کے سفر میں ایک قوم سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، یعنی کاپر کے ناخن تھے، لمبے لمبے ناخن، اور بہت دن نہ کٹے ہوں تو آپ دیکھیے ویسے سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو چھل رہے تھے۔ سوچیے ذرا، اپنے ناخنوں سے اپنا منہ نوچنا پڑے۔ پوچھا کہ یہ کون، اگر سینے کو بھی اور چہرے کو بھی اسکریچ کر رہے تھے، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ غیبت، چغلی، برائی، ہر وقت دوسروں کی باتیں، ہر دفعہ دوسروں کو ڈسکس کرنا، فلاں کی تو نیت ٹھیک نہیں، اس کو کام نہیں کرنا آتا، ہمیشہ لیٹ آتی ہے، اس کو تو شوق ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں دینا چاہیے۔ چھوڑ دیجیے ان باتوں کو، چپ رہا کریں۔ زیادہ بولنے سے آپ دیکھیے کہ اپنی بھی بے عزتی ہوتی ہے اور اگلے کی بھی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے منہ کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو پوچھا اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ فتنہ پھیلانے والے فتیل ہیں، جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ آج بھی دیکھیں امت کو کاٹنے والی باتیں کرنے والوں کو اس حدیث پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم فتنے تو نہیں پھیلا رہے دین کے نام پر۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ ایک انسان جب بولتا ہے نا تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے آپ کے لیے ساری باتوں میں عمل کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، سب سے زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ میں تو دن بدن اس چیز پہ، دل میرا مطمئن سے مطمئن ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کم بولیں گے تو فائدہ ہوگا، نجا من سمت، اچھا بھی کم بولیں، کم برا تو بولنا ہی کوئی نہیں ہے، خراب بات تو کرنی نہیں، اچھی بھی کم کریں، کیونکہ ایک کو اچھی لگتی ہے دوسرے کو بری لگنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان پہ قابو پانے والا بنا دے۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کا تذکرہ، ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ نوٹ کریں، پچھلی صورت میں کون تھا عبد شکور؟ ابراہیم علیہ السلام، تو یہاں نوح۔ اور آپ کو پتہ کہ حضرت نوح کا اصل نام بھی عبد الشکور ہی تھا، یہ نوح نوح تو ان کا بہت رونے کی وجہ سے نام پڑ گیا کہ اللہ کی یاد اور اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی عبد الشکورا بنا دے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی وارن کیا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، آخر کار جب ان میں سے کسی پہلی سرکشی کا موقع آئے گا۔ یعنی اب یہاں بنی اسرائیل کی کچھ ہسٹری ہے، سنتے ہی رہیے، تفصیلات تو بہت ساری ہیں، جس کو انٹرسٹ ہے وہ ضرور سنیں۔ سبیل الجنہ میں اس کی ہسٹری میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی۔ پچھلے سال چونکہ امت وسط کا ٹاپک تھا دارہ قرآن میں، تو مجھے امید ہے کہ اس در بھی میں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا، کیونکہ اس وقت سکھانا یہ مقصود تھا کہ امت اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، ورنہ کل جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہ آج ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بس نہ لئی کم عباد اللہ نہ اولی باس ان شدید، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا، اس کے بعد ہم نے تم کو پھر غلبہ دیا۔ دیکھیے قوموں میں عروج اور زوال کب آتا ہے؟ جب قومیں بگڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ان کے رویوں کے مطابق معاملہ کرتی ہے۔ جب بنی اسرائیل کتاب سے جڑتے اللہ ان کو عزت دے دیتا، جب بنی اسرائیل کتاب سے ہٹتے اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کرتے۔ تو پھر غلبہ ملا اور کیا کیا، وامددناکم باموال وبنین، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی. اس کو نوٹ کریں. ہسٹری تو ڈیٹیل کی بعد میں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ, لیکن اس وقت مجھے آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم احسن تم پہ عمل کرتے ہیں. دیکھیے, کسی کو کوئی نیکی کا موقع ملے, کوئی دوسرا دے آپ کو دکھ دے کر صبر کرنے کی صورت میں, آپ پہ کوئی کام لگا کر, آپ کو کوئی ذمہ داری دے کر, تو اس کا شکریہ بولیں, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے نیکی کا موقع دیا. آپ کو اللہ نیکیوں کے موقع دیتا ہے, احسن تم لی انفسکم, جو کریں گے اپنے لیے فائدہ ہوگا. میں اور آپ اگر یہاں جا کے بیٹھ گئے, کسی دوسرے کو فائدہ انڈائریکٹلی تو ہوگا, ہمارے ماں باپ کو ہوگا, ہمارے استادوں کو ہوگا, جس جس نے ہمارے یہاں آنے میں مدد کی ان کو ہوگا, کوئی ہمیں رائٹ دے رہا ہے, کوئی ہمارے لیے یہ انتظام کر رہا ہے, کسی نے مال دیا, کسی نے وقت دیا, کوئی ہمارے بچوں کو دیکھ رہا ہوگا, ان کو بھی ہوگا, لیکن ان فیکٹ مجھے آپ کو خود فائدہ ہو رہا ہے. تو اس لیے دوسروں کو فائدہ دیتے دیتے خود کو اپنے فائدے سے محروم نہ کروا دیں. اس لیے ہمیشہ اس آیت پہ غور فکر کرتے رہا کریں کہ کیا واقعی مجھے اپنا بھلا چاہیے. دیکھیں, انسان اپنے فائدے اور نقصان کے معاملے میں بہت حریص ہوتا ہے. تو آپ خود سوچیے, کیا میں اپنے لیے نفع کا سودا کر رہی ہوں؟ بڑی نیکی کا موقع ہو تو چھوٹی نیکی کرنا, کیا نفع کا سودا؟ آپ 100 نیکیاں کر سکتے ہیں, آپ 10 نیکیاں کر کے تھک کے بیٹھ گئے, کیا یہ نفع کا سودا؟ ہر ایک سوچے. چلیے 3 سیکنڈ تک سوچتے ہیں اس پہ, میں بھی اور آپ بھی, کہ اس وقت جو نیکی میں کر رہی ہوں کہ اس سے بڑھ کر بھی تو نیکی کر سکتی تھی. تو پھر انشاءاللہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر برا کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَإِنْ أَسَأْتُمْ, اور اگر تم نے برائی کی, اور اگر تم نے برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی جان کے اوپر پڑے گی. یعنی اچھا بھی تم خود نپٹو گے, برا بھی تم خود بھگتو گے. ایسی نہیں لگتا جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے دیکھو بیمار ہو گئے نا تو خود ہی پھر انجیکشن لگوانا پڑے گا, اور اگر صحت ہوگی تو تمہیں خود ہی فائدہ ہوگا. تو برائی بھی اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بری چیزوں سے روک دے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں, اور مسجد یعنی بیت المقدس سے اس طرح تم کو بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جیسے پہلے دشمن گھسے تھے, اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. دیکھیے, یہود کی غلطیاں بیان کی جا رہی ہیں. یہود کی غلطیاں بتا کر آپ کو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم بھی ایسے ہی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا. یاد رکھیے, یہ سیاسی باتیں ہو رہی ہیں نا, کبھی غلبہ, کبھی جو اوپر, کبھی وہ حکمران, کبھی تیتس آ گیا, کبھی بخت نصر آ گیا, کبھی ہٹلر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. لیکن ایک جملہ نوٹ کر لیجئے, سیاسی حالات ہمیشہ اخلاقی حالات کے تابع ہوتے ہیں. امتوں کا, قوموں کا جو اخلاق ہو جاتا ہے نا, ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اب کیا ہوا, جب تھوڑی سی ان کو عقل آئی, ہوش آئی, کاسا ربکم یرحمکم, ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر اب رحم کر دے. ہاں بھائی, نتم ادنا, پھر اگر تم دوبارہ وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے. سمپل بات ہے, ٹٹ فار ٹیٹ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. قوموں کے عروج اور زوال کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان کے اللہ کی کتاب کو ماننے کے ساتھ اور اس کو ریجیکٹ کرنے کے ساتھ. پچھلے پارے میں ہم نے شہد کی مکھی کی بات پڑھی. کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی کا تذکرہ ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا, کتنے خوبصورت لفظوں میں آیا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے رب کی وحی کے اوپر عمل کیا, رب کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلی, اس نے انسانیت کو شہد جیسی نفع مند چیز دی. اس قوم کو دیکھ لیجئے, بار بار تذکرہ آتا ہے, کس رنگ میں آتا؟ اور اگر کل کوئی اور قرآن نازل ہوتا تو آج کے مسلمانوں کا کس رنگ میں آتا؟ یہ فرق ہے. وحی کو نہ ماننے والوں کا ذکر ہمیشہ برا ہوتا ہے. قرآن سے تعلق توڑنے والوں کی کبھی بھی اللہ صفت نہیں بیان کرتا قرآن میں. اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اچھے کام کرنے والے دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ان کے نام کے ساتھ اچھائی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. کیسے کافر نعمت؟ نہ شکرے, نعمتوں کی نہ شکری کرنے والے. کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ان قوموں کو, لیکن انہوں نے اتنی نہ شکریہ کر دی. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیسے جڑے ہیں. اب تو یہ سن کر ہمیں اپنا غم لگ جاتا ہے, اللہ ہمارا کیا بنے گا, کہیں ہم بھی اسی طرح کے توق تو نہیں ہوگے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, واقعی سیدھا رہنا چاہتے ہو؟ اللہ حاضل قرآن, یہ ہے وہ قرآن, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. فرمایا, ان حاضل قرآن یادی للتی ہی اقوم, حقیقت یہ کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور جو لوگ آخرت نہ مانیں اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کیا خبر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان خبروں پہ ذرا نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو مانتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور اگر نہ مانے تو کیا ہوگا. لہم عذاباً الیماً, کہ ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کیا. یہاں بنی اسرائیل کے حالات پر تبصرہ بیان کر دیا گیا کہ جب قومیں عروج و زوال کی عروج و زوال کو نہیں سمجھ پاتی تو پھر ان کو کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دی جا سکتی ہے کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. یاد رکھیے جیسے درختوں پہ پتے لگتے اور پتے جھڑتے ہیں نا, یہ ایک نیچرل فینومینن ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. لیکن انسانوں کے ساتھ کب اچھا ہوگا کب برا ہوگا یہ ان کے اخلاق کے ساتھ ہے. غزوہ احد میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی, اللہ کے نبی کی ایک بات بھول گئی, انسٹرکشن پہ عمل نہیں کیا. جنگ حنین میں تھوڑا سا دماغ میں خیال آ گیا کہ آج تو ہم بہت تیاری کے ساتھ آئے ہیں, اللہ نے اسی میں جھٹکا دے دیا, بتا دیا ناموں سے کچھ نہیں ہوتا, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کیوں نہیں ہو, اگر تمہارے کام اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پیچھے ڈال دے گا. اور یاد رکھیے یہی تو بات ہے, آج میں اور آپ نیکیوں کے کتنے موقعوں کو ضائع کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں گناہ کرنا, گناہ کو سمجھنا یا گناہ کے کاموں سے رکنا تقویٰ ہے. میں کہتی ہوں نہیں, یادہ تقویٰ ہے. پورا تقویٰ کیا ہے؟ نیکی کے موقعوں کو ڈھونڈے. آپ دیکھیے کہ منیمم کو میکسیمم میں بدلیں گے تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا نا. ایک کمانے والا $100 کما کے لائے اور دوسرا $1,000 کما کر لائے, کون زیادہ فائدے میں گیا؟ وہ جس نے میکسیمم کوشش کی. تو میکسیمم کوشش کر لیں, تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, یہ رمضان پھر نہیں آئے گا, یہ قرآن کا سفر دوبارہ اس طرح نہیں چلے گا, آج کی سستی سارا سال رلائے گی, آج کی ہماری یہ نیند یہ ہمیں سارا سال سونے پہ مائل کر دے گی. اس لیے اپنے آپ کو نیکیوں میں رکھیں, کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے, موقع بنا دے, ایسے ایسے کام لے لے مجھ سے کہ میں اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤں. پھر آپ دیکھیے اقوام دا موسٹ اسٹریٹ, یعنی جیسے آپ افل کا سیکھا ہوتا ہے نا, اصغر اکبر اکرم, سپرلیٹیو ڈگری ہے, اسم تفصیل کا سیکھا ہے, سب سے سیدھا. اور سچ بتائیں کہ آج بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صرف یہ قرآن سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے. ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں ہیں, زندگی کے راستے ہیں, کہیں فتنے ہیں, کہیں چیلنجز ہیں, اللہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس قرآن کو پکڑ لو, دیکھنا یہ رسی تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی, اور تم نہ اس کو چھوڑو گے تو اس کا دوسرا سرا تمہیں جنت میں لے جائے گا. جو ہی اس کو چھوڑتے ہیں, امیجن کریں نا, ایک رسی پکڑی تھی چھوٹ گئی تو بھٹکیں گے, گریں گے, پھسلیں گے, ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے, ہو سکتا ہے کسی کھڈے میں گر جائیں. تو یہ قرآن ایک روشنی ہے, ہمیں سیدھے راستے پہ بلاتی ہے, چوائس آپ کی میری اپنی ہے. قرآن کو مضبوط تھام لیں, اس کو چھوڑ دیں, کوئی ہمیں مجبور نہیں کرے گا. لیکن اصل بات ہے کہ انسان کو ہمیشہ خیر کی ضرورت ہے, اسی لیے بگلی آیتوں میں بڑے پیار سے کہا جا رہا ہے بید الانسان بالشر دعاہ بالخیر. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے, کیونکہ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. یہ بھی بہت بری بات ہے, بعض لوگ جلدی میں بد دعائیں دینے لگتے ہیں. بچوں نے ستایا تو بچوں کو کہا اللہ تمہیں اٹھا لے, شوہر نے ستایا کہا تم نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا. کبھی ایسی بات نہ کریں. دیکھیں یہ اللہ کا کنٹرول ہے کہ اس نے ہماری غلط چیزوں کو نہیں پکڑا ہوا, ورنہ کب سے میں اور آپ اپنے آپ کو ختم کر چکے ہوتے اپنے غلط لفظوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں ہائے میں مر گئی, اگر اللہ آپ کا یہ جملہ پکڑ لے تو مار دے. ہائے میں تباہ ہو گئی, ہائے میں لٹ گئی, ہائے میرا یہ ہو گیا, ہائے میرا تو کچھ نہ رہا. نہیں, اور کبھی کسی کو بد دعا نہ دیں. زندگی میں یہ اصول بنا لیں, دوست ہے یا دشمن ہے, اپنا یا بیگانہ ہے, کبھی کسی کو بد دعا نہ دیں. اگر قبولیت کا وقت ہوا تو اللہ پکڑ لے گا, اور اگر اللہ نہ کرے بچے کو کچھ ہوا تو کس کو تکلیف ہوگی. مجھے ایک ماں یاد آ جاتی ہیں ایسی موقع پہ, جو پہلے بچے کو مار لیتی تھی پھر بے ہوش ہو جاتی تھی جب بچہ روتا تھا یا کبھی خون نکلنا تھا. تکلیف تو آپ کو ہی ہوگی, بچے کا کیا جائے گا. تو کبھی بھی آپ اور میں اس غم کو برداشت نہیں کر سکتے جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے مانگا. کچھ دے دیجیے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیز کہی, جو ہماری زبان سے نکلی, تو زبان کو سوچ کے استعمال کرے. آپ اس پورے پارے میں زبان کا اچھا استعمال بار بار دکھے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں. جیسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے نا کنٹرول کرو اپنے سٹیئرنگ کو, نظر سیدھی رکھو. یہی زندگی کا سفر ہے, کنٹرول کرو, سیدھا چلو, فوکس رہو, ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو. اور باقی رہ گئے خوشیاں اور غم, دکھ اور سکھ, یہ تو آتے ہی رہیں گے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نَهَارًا آيَتَيْنِ, اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنا دیا. رات کس چیز کی نشانی ہے؟ غم کی, دکھ کی, اداسی کی, کام ختم ہو جانے کی. اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کرو. اس طرح نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے ممتاز کر دیا. کیا پتا چلا کہ رات اور دن دو چیزیں ہیں, سونے اور جاگنے کے اوقات کو بھی فطرت کے مطابق رکھو. آپ دیکھیے کہ بہت سونے کے بعد بھی جاگنے کو دل جاتا ہے نا. مجھے ایسے لگ رہا ہے سارے مضمون کو پڑھتے پڑھاتے کہ اس وقت ہماری امت بھی بہت سو سو کے اب جاگ رہی ہے. 400 سال سے ہم سو رہے ہیں آلموسٹ. 1000 سال کام کیا پھر سوئے, اتنا سوئے ہیں لیکن اب اٹھ رہے ہیں. جیسے کبھی کوئی بہت سو جائے نا تو اٹھ کے ایک دم پھر کیا کہتا ہے, میری اینک کدھر ہے, میرا جوتا کدھر ہے, واش روم میں جانا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو آج کے جو مسلمان ہیں نا یہ جاگو اور جگاؤ پہ کام کریں. آپ بھی جاگیے, دوسروں کو بھی جگائیے. نیند تو آتی ہے بہت کام کرنے سے, اور سچ بات ہے کہ مسلمانوں نے بہت کام کیا تھا, اتنا کچھ انسانیت کو دیا, اتنی خیر دی کہ تھک گئے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اٹھنے لگ گئے تو اٹھنا شروع کر دیں, بس اتنا سا کام ہے اور کچھ نہیں. اور اگلی آیتیں پڑھنے کے بعد تو واقعی دل کرتا ہے کہ اب جاگ جائیں. اور وہ کیا, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لگا رکھا ہے. یعنی طوطوں اور چڑیوں کے ساتھ قسمت کا تعلق نہیں ہے, تمہاری قسمت تمہارے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ ان کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا, اور کہا جائے گا اقرا کتابک, پڑھ اپنا کتاب نامہ, پڑھ اپنا نامہ اعمال, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے. تھوڑا سا ذرا اس پہ غور تو کیجیے. آپ کو مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی کتاب پڑھو. حقیقت ہم میں سے ہر ایک کتاب لکھ رہا ہے. ہر روز صبح ہوتی ہے تو اس کتاب زندگی کا ایک صفحہ پلٹ دیا جاتا ہے, بلینک پیپر. جیسے بلینک چیک ہے نا, کچھ بھی لکھ دو, ایم ٹی چھوڑ دو یا اس میں کروڑوں لکھ دو. ہر دن میرے آپ کے لیے نیکیوں کے مواقع ہوتے ہیں, گناہوں سے رکنے کی باتیں ہوتی ہیں. ہم سارا دن جو سوچتے ہیں, جو بولتے ہیں, جو لکھتے ہیں, وہ اس میں لکھا جا رہا ہے. شام ہوتی ہے تو صفحہ بھر جاتا ہے, اگلے دن پھر ایک نیا صفحہ پڑ جاتا ہے. اور قیامت کے دن وہ ہماری موت کی صورت میں وہ کتاب بند ہوگی, وہ لاسٹ پیج ہوگا ہماری بک کا, جس دن ہم لاسٹ لیف ٹرن کریں گے, اور اس کے بعد وہ کتاب زندگی ہم سے چھین لی جائے گی. لوگ مرنے کے بعد ہمارے پیچھے جو مرضی پڑھ پڑھ کے بھیجیں, فرشتے نے کتاب بند کر دی, نام اعمال بند. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے, زندگی میں نیکیاں کرو. ہم کہتے ہیں میرے بعد پڑھ کے بخشنا, بھائی آج کیوں نہیں آپ پڑھتے, میرے لیے یہ کرنا, میری طرف سے صدقہ کرنا آج کیوں نہیں کرتے. جو نیکی کرنی ہے آج کر لیں. مرنے کے بعد صرف تین چیزیں کام آتی ہیں, صدقہ جاریہ کا کوئی کام جو آپ اپنے ہاتھ سے کر گئے, کسی جگہ پیسہ لگا گئے, مال لگا گئے, کوئی ایسی جگہ میں آپ نے چھوڑ دیا کہ جہاں سے دوسروں کو بعد میں نفع ہوتا رہا, وہ آپ کی قبر میں جائے گا انشاءاللہ. یا پھر آپ کوئی علم کا کام سکھا گئے, کوئی علم پہ مال لگا گئے. میں کہتی ہوں آج اتنی اپرچونیٹیز ہیں, دن رات پروجیکٹ سامنے آتے ہیں. اور میں آپ سب کو بھی سوچتی ہوں, اور سب دوسروں کو بھی دیکھتی ہوں جو چاروں طرف کام کرتے ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ اس وقت تو اتنی اپرچونیٹیز ہیں دین پہ مال لگانے کی, کہ اگر آج کے دور میں بیسٹ مصرف اگر کسی کے کام کا ہے تو وہ علم کے اوپر لگانا. قیامت کے بعد مرنے کے بعد آپ کے لیے فائدہ ہوگا. آپ جن کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں, میری لڑائیاں, لوگ سوال پوچھتے ہیں اتنی جائیداد نے اتنی چھوڑی ہے اس کا کیا ہوگا. بھائی سیدھا سا بات, آپ جو تھوڑا بہت دینا تھا بچوں کو دے کے باقی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رستوں میں اور دنیا میں اپنی خوشی کے لیے لگا کے چلے جاتے, جس میں دوسروں کو بھی کچھ فائدہ ہو جاتا. لیکن حقیقت ہم ساری زندگی مال سینت سینت کے رکھتے ہیں, چھپا چھپا کے رکھتے ہیں, اور بعد میں اس پہ جو لڑائیاں پڑتی ہیں, بھائی بہنوں کے جھگڑے, سسرال کے جھگڑے, میکے کے جھگڑے, وراثت کے جھگڑے, چچا بھتیجوں کے جھگڑے, سگے سوتیلوں کے جھگڑے, پھر زمینوں کا معاملہ, وہ اس کے نام تھی, میرے نام تھی. قبر اتنی سی ہے, اس کی جگہ رکھ کے باقی سب اللہ کو دے دے. اپنی زمینوں کو کیا کرنا میں نے آپ نے, اگر میں نے آپ نے کبھی جا کے دیکھی نہیں, پیسہ آتا ہے وہ ادھر سے ادھر چلا گیا, تو اللہ کے کرے. اگر ہیں ایسی چیزیں اس کو ڈیووٹ کریں, اس کے مال کو کہیں لگائیں, اس سے آنے والے پیسے کو کہیں لگائیں. کئی لوگ انہوں نے اپنے گھر اپنی جگہ اللہ کے لیے ڈیووٹ کی ہوتی ہیں کہ وقف ہو گئی ہیں, بس اب ہماری زندگی میں بھی اللہ کی ہیں, بعد میں بھی اللہ کی, یہی کل کام آئے گا. اور تیسری چیز جو وہ علم ولد صالح, نیک اولاد, نیک اولاد ہی بعد میں کام آئے گی. آپ اپنی اولاد پہ وقت لگا دیں, محنت کریں, وقت لگائیں, مال لگائیں. آج ہم دنیا کی تعلیم کے لیے اتنا مال لگاتے ہیں, اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کرتے ہیں آپ خود سوچئے. میں اکثر سوچتی ہوں یہ جو قرۃ العین پروجیکٹ ہمارے پاس اس وقت ابھی اپنی بیسکس پہ ہے, شاید میں نے اپنے اپنی زندگی میں اس کو کہاں دیکھنا ہے کسی کو نہیں پتا, لیکن جن کا اس میں مال لگ گیا, جن کا وقت لگ رہا ہے, جن کی ایفرٹس لگ رہی ہیں, انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دے گا. تو اقرا کتابک, کیا آج میں اور آپ دنیا میں اپنا سب کچھ پڑھ کے دکھا سکتے ہیں؟ لمحے کے لیے سوچیے کتنا مشکل ہوگا. ایک دن میں جو کام میں اور آپ کرتے ہیں صبح سے شام تک, کبھی سامنے کرتے ہیں لوگوں کے, کبھی چھپ کے کرتے ہیں, کیا وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دکھا سکیں؟ جو چیزیں آج نہیں دوسروں کو دکھا سکتے کل کیسے دکھائیں گے؟ بتائیے. آج ہم اپنے فون کو پاسورڈ لگا لیتے ہیں, کل تو نہیں لگا سکیں گے. آج ہم نے اپنے ای میل کو تالے لگائے ہوئے ہیں, آج ہم نے لاگ ان بنائے ہوئے ہیں, آج کوئی نظر تو بھر کے دیکھے کیا ہوگا. آج تو ہم اپنے میسیجز ڈیلیٹ کر دیں گے. آج تمہارے ماں باپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کس کس سے چیٹنگ کی, کیا کیا لکھا بولا, وہاں ہوگا اقرا کتاب پڑھو کیا کیا. ذرا سوچیے, چند سیکنڈ کے لیے سوچے. آج ہم کہتے ہیں میسج ڈیلیٹ کر دو, یہ تصویریں چھپا دو, یہ کر دو. نامہ اعمال سے ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, نتھنگ از کانفیڈینشیل. آج اس دنیا میں ہے, کل نہیں ہوگا. وہاں بےزتی ہوگی, وہاں رسوائی ہوگی. جن کے سامنے آج عزت بنائی وہاں بےزتی ہو جائے گی. وہ فونز, وہ چیزیں, وہ غلط چیزوں میں جو استعمال ہوتی ہیں, ان کو آج ہی پکڑ کر ڈیلیٹ کر کے توبہ کر لیجئے. کسی غیر سے اگر چند جملے بھی لکھے ہیں نا اپنے فون میں, آج جا کے ڈیلیٹ کر دیں. وہ فون کل قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں گناہوں میں بوجھ بنے گا. یہ غیر محرم سے بات کرتی تھی, کچھ نہیں لگتا تھا اس کا, وہ پھر بھی باتیں کرتی تھی. یہ اس کی تصویریں رکھتی تھی دل کے اندر لگا کر, پرس میں رکھی ہوئی تھی. سب تصویریں ڈیلیٹ کر دیں اپنے میسیجز میں سے, سب گندی باتیں جمع کر دیں, اور آج کے بعد توبہ کر. ایک ایک کلک جو ہے نا, یہ جو ٹک 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 ہے نا, یہ بھی قیامت کے دن نوٹ ہوگا. ہاتھ کہاں اٹھے, قدم کس طرف چلے, کس کو ملنے گئے, کس سے بولا, کس سے بات کیا. اللہ بڑا بتاتا ہے, سورہ طارق میں ہم پڑھیں گے یوم تبل السرائر, اس دن تو سینوں کے راز کھولے جائیں گے. حسل ما فی الصدور, سینے کی باتیں کھول کے بیان کی جائیں گی. اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تم اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. دنیا میں چھپا لیں گے, جس کو دکھانا ہوتا دکھا دیں گے, جس کو چھپانا چھپا لیں. قیامت کے دن کس چیز سے نہیں چھپا سکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ بات کرتے ہوئے مسکرائے. کہا میں ایک ایسے بندے کی بات پہ مسکرایا ہوں جو اپنے رب سے بات کرے گا اور کہے گا, پروردگار کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں نہیں. تو بندہ کہے گا, آج کے دن میں کسی کو گواہ نہیں بناؤں گا اپنے اوپر, صرف میں اپنے جسم کے اعضاء کو گواہ بناؤں گا. یا کرامت کاتبین, کہا ٹھیک ہے, اپنے جسم کے اعضاء لیا. جو ہی اس کا جسم آئے گا, اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کے جسم کے آرگن ہاتھ پاؤں بولیں گے, بولو کیا کیا, کدھر کیا, کیا کرتا تھا کیا. تو جب وہ اس کے خلاف بولے گا تو وہ کہے گا, ارے تمہیں کیا ہو گیا, تمہارے لیے تو آج میں اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ آگ سے بچ جاؤ, تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے, آج ہمیں اس اللہ نے بلایا جس نے دنیا میں وہ زبان کو بلایا تھا. تو یہ اسپائز ہیں, اسپائز سمجھتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, جاسوس. یہ ہاتھ آپ کی جاسوسی کر رہے ہیں. قیامت کے دن یہ بولیں گے کہ یہ کرتی تھی, وہ کرتی تھی. یہ آنکھیں بولیں گی, گندی چیزیں دیکھتے تھے. یہ کان بولیں گے, یہ گندے لفظ سنتے تھے, گندی چیزوں کے ٹیکس تھے, یہ تھا وہ تھا. تو آج اپنے لیے توفیق مانگ لیجیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. دے فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے. اور اصل بات یہی ہے کہ جس کو آج غم لگ گیا وہ کل کے لیے بچ جائے گا. اس لیے فرمایا, من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو کوئی راہ راست اختیار کرے, اس کی راست روی صرف اسی کے اپنے حق میں, اس کی راست روی اسی کو فائدہ دے گی. اور جو گمراہ ہوا, اس کی گمراہی کا ببال اسی پر پڑے گا. کیا ہوگا؟ گناہوں کا ببال دنیا میں آئے گا, زندگی جیرن ہوگی, ڈپریشن کے دورے پڑیں گے, سائیکٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا, بستی ہوگی, برا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو لہٰذا اس ساری چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اعمال ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں, ہم اس کو اتار کے پھینک نہیں سکیں گے. کبھی چنگم بالوں میں پھنس جائے نا, بال کاٹنے پڑتے ہیں. اس طرح یہ عمل مجھے آپ کو نہیں چھوڑے گا جب تک توبہ نہ کی. ملا تزیر وزیر تم وزرا اخرا, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق مٹانے, لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیجتے ہیں. اب تو میرے آپ کے پاس پیغامبر آ گیا, قرآن آپ کے میرے سامنے ہے, آیتیں ہم نے پڑھ لیں. اب اگر بات سن کے بات عمل نہ بدلا تو پھر یہ اصل بات ہے. آپ دیکھیے کہ آج ابھی بھی میرے آپ کے ہاتھ میں اپنا نام ہے, مت انڈو کر دیجئے. کبھی آپ نے کوئی میسج کیا, غلطی سے کبھی کوئی میسج دوسرے کو چلا جائے, کتنا رونا آتا ہے. ہائے کبھی مجھے پتہ چل جائے میں واپس کیسے رہے. اب اپنے فون سے نکال دیں گے, اگلوں کے نہیں نکال سکتے. ہوتی ہیں نا کبھی ایسی غلطیاں. تو آج نامہ اعمال میرے آپ کے ہاتھ میں, جسٹ آڈٹ اٹ, چینج اٹ, ابھی موقع ہے. اور یاد رکھیے کہ انفرادی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, انڈیویجولی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی قیامت کے دن. انفرادی محاسبہ بھی ہے, اجتماعی بھی ہے, قوموں کے حساب سے بھی ہے. یعنی آپ کے ہر روپ میں آپ کا وہاں حساب ہونا ہے, ایز اے بیٹی, ایز اے ماں, ایز اے بیوی, ایز اے بہن, پھر انفرادیت کے بعد آپ کو ایک اوور آل گھر کے بعد پھر سوسائٹی سے پھر امت، یعنی پتہ نہیں وہاں کتنی صاحب کی لائنیں لگی ہوں گی، کبھی اس اینگل سے کبھی اس اینگل سے. اور یاد رکھیے جو نیکیاں کی ہوں گی قیامت کے دن وہ پل سرات پہ چمکیں گی، روشنیاں دیں گی، اور جو گناہ کیے ہوں گے وہ انسان کے لیے بوجھ بن جائیں گے. بلا تزیرو لا تزیرو وازیرو تم وزرا اخرا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے. دعا کر کے اس وقت دل سے اپنے لیے خواہش کیجئے کہ اللہ میرے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑنا آسان کر دے، اور جتنا چھوڑنے کی نیت کریں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانیاں بھی کر دے گا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. نوٹ کیجئے گا کون نافرمانیاں کرتے ہیں، خوشحال لوگ جن کو بہت مستیاں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کیا کریں پھر، یو ہیو بیوٹی شو اٹ، یو ہیو منی شو اٹ، ایکسپلور کیجئے. وہ کہتے ہے حسن دکھاؤ، دیکھنے کی چیز ہے، اللہ نے پیدا کیا یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی بات کا اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دولت تو بری نہیں ہے، الحمدللہ دولت تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن دولت کے ساتھ کچھ جراثیم جسم میں پڑ جاتے ہیں، کچھ بیکٹیریا وائرسز آ جاتے ہیں، اور اس میں کیا ہے فسق، نافرمانی. اور ایسے لوگ پھر غلط کام کرتے ہیں تو اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھیے بڑوں کا جو بگاڑ ہے نا وہ پوری قوم کا بگاڑ بن جاتا ہے. جب چند ان لیڈز برے کام کریں گے نا تو دوسرے بھی کریں گے، وہ سوچتے شاید ہم بھی ان لیڈ بن جائیں گے، ہم بھی بہت مشہور ہو جائیں گے اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے، غلط کام کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی بات کر کے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ پہ غور کرو کہ تم کدھر جا رہے ہو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، تاریخ سے سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تم بڑے پہلی دفعہ نہیں ہوئے، کہ تم نئے جوان نہیں ہوئے، کہ تمہیں آج دولت اکیلی فرسٹ ٹائم نہیں ملی. دنیا میں بہت بڑی بڑی قومیں گزری، دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی کسی کو بائی مسٹیک نہیں پکڑ دیا گیا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی غلطی سے ہی قید کر دیا جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں سوری آپ کو ہم نے کسی اور کے دھوکے میں پکڑا، آپ تو ایسے نہیں تھے. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس قوم کی بھی آج تک پکڑ ہوئی وہ پورے شعور کے ساتھ ہوئی، ان کے گناہوں کے کریڈٹ کے ساتھ ہوئی. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اور جو کوئی جلدی کا اور جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو جلد پانے کا، عاجلہ یہاں دنیا کو کہا گیا، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہے، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے کوشش بھی کرے جیسی کہ اس سے کوشش کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی. ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان عزیز دیے جاتے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں. بات سچ ہے، یہاں بڑی خوبصورت آیتیں ہیں. یہ آیتیں بھی اس پارے کی آیتیں تدبر میں شامل ہو سکتی ہیں کہ آجیلہ کیا ہے، جلد بازی، تاریکی سے گزرے بغیر روشنی کو طلب کرنا. لوگ کہتے ہیں دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے، اس لیے اس دنیا کو مانگ لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر اتنی شان بے نیازی سے کہا کہ جیسے فقیر صدا لگاتا ہے نا اور اس کو لوگ دے کے جان چھڑاتے ہیں کہ اس کو جانے دو، اس طرح صرف دنیا مانگنے والوں کو ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں. اٹھو نکلو بھاگو یہاں سے، تمہارے پاس کچھ نہیں، تمہیں کسی چیز کی اگر قدر نہیں ہے تو تمہیں وہ ملے گی نہیں. لیکن آخرت صرف طلب سے نہیں، تین چیزیں اگر آپ نے توجہ سے ترجمہ سنا ہے، صحیح اور اتنی صحیح جتنی مطلوب ہے. کھانا آدھا پکا کے چولہا بند کر دیں تو کھانا تو نہیں پکے گا، وہ روٹی تو اور پیٹ میں درد کرے گی جو آدھی کچی ہو. تو یاد رکھیے کہ آخرت کے لیے صرف ارادہ نہیں ہے، صحیح اور حق اتنا جتنا کوشش کا حق ہے، اور ایمان کی شرط ہو پھر اللہ کوششوں کو قبول کرے گا. آپ اور میں خود سے پوچھیں میرا آپ کا کیا معاملہ ہے، کیا میں اور آپ صرف دنیا کو چاہتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں اللہ بس دے دے، ابھی دے دے، جو دینا ہے ابھی دے کے ختم کرو، ختم، بس مجھے اس سے زیادہ نہیں ہے اور نہیں چاہیے. کیا میں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی دے آخرت بھی دے، آج بھی دے وہاں بھی دے. آپ دیکھیے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا دو دن میں بن جاتا ہے؟ کسی بھی ڈگری کو پانے کے لیے، جاب کرنے کے لیے محنت کوشش کی ضرورت ہوتی ہے نا. کچھ بھی دنیا میں آپ کو ملتا ہے اس کے لیے آپ کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ نہیں، پھر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں. آخرت کے بھی سٹینڈرڈز ہیں، اللہ نے وہ کوئی کھیل میں تو نہیں دے دیا. ایسی ایک ہنگامہ برپا، ہم سوچتے ہیں نعوذ باللہ بڑا ڈس آرگنائزڈ قسم کا میدان حشر ہوگا، پتہ ہی نہیں چلا گا. ہم آنکھیں چکرا کے دیکھنا، ہم بھی دوسروں کے اوٹ میں ہجوم میں گھس جائیں گے جنت میں. ایک ایک ذرہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک نقطہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک آنکھ کا اشارہ، دل کی بات، آنکھوں کی، کانوں کی، ایک ایک خیانت لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد وہاں بھیجا جائے گا. کیسے بچیں گے؟ کہتے ہیں نا نہیں شیش، ان کے کیمرے لگے ہوتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو سنا نا، جانا گاڑی کھڑی کرو، ان کے کیمرے لگے ہوتے ہیں. تو ان کے کیمروں کا پتہ، اللہ کے کیمروں کا نہیں پتہ. ہم تو بند کھڑکیوں سے نہ جھانکے کیونکہ کروے کوئی نہیں، لیکن کیمرہ نہ دیکھ لے، کوئی چوری نہ کرے. کہتے ہیں یہاں ابھی سائرن بول جائیں گے تو آخرت کے لیے کیا صرف ارادے کیے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ارادے کو سوچتے ہیں، بس ہمیں بڑی خواہش ہے. دیکھیے جملہ نوٹ کریں، کچھ لوگوں کو صرف آخرت کی انفارمیشن ہیں، دے ہیو اونلی انفارمیشن، اور اسی کو وہ سوچتے ہیں کہ یہ میری چاہت ہے، یہ جنت ہے، جہنم آئے گی، نیک نئی جنت میں جائیں گے، بعد جہنم میں جائیں گے. یہ انفارمیشن ہیں، اللہ کی قسم یہ انفارمیشن ہیں. اگر میرا آپ کا عمل نہیں بدلتا اس بات کو جاننے کے بعد، یہ فیل کرنے والی چیز ہے، یہ آبزرو کرنے والی چیز ہے، ارادے، کوششیں، بھاگ دوڑ. اور دنیا میں پتہ چلتا ہے کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں. واللہ یہ کوئی راز نہیں ہے. آپ کو بھی پتا آپ کدھر جا رہی ہیں، مجھے بھی پتا میں کہاں جا رہی ہوں. دیکھیں دنیا میں کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی خبر پہلے سے محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. عورت پریگنٹ ہوتی ہے، کیا اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں؟ آپ کو کل پاکستان جانا ہے، کیا آج آپ کے گھر کا ماحول بتا رہا ہے پاکستان جا رہے ہیں؟ ٹکٹ خریدتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، پیکنگ کی جاتی ہے، یہ کر لو، وہ کر لو. کیوں؟ کیونکہ جی ہمیں پاکستان جانا ہے. ہر کام کی پہلے سے نشانیاں نظر آنی شروع ہوتی. شادی والے گھر کے ماحول سے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی ہونے والی ہے، لگ جاتا ہے. لکھیے یہ جملہ، اسی طرح آخرت یا جنت پانے والے کی کوششیں، اس کی بھاگ دوڑ، اس کے ہاتھ میں، اس کے کام پہ، اس کے اپنے نفس پہ قابو، اس کا اپنی انا کو توڑنا، اس کا مشکلوں میں بھی نیکیوں میں جمے رہنا، اس کا مشکل حالات میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا، یہ بتاتا ہے کہ صالحا صالحا. یہ وہ کوشش کر رہا ہے، اس کو پتا ہے یہ جنت قیمتی بڑی ہے. آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، 1000 کرون اس کی قیمت ہے، آپ 500 بھی لے کر چلے جائیں گے نا بازار میں تو نہیں ملے گی، آپ 600 بھی لے جائیں گے تو نہیں ملے گی، آپ 850 بھی لے جائیں گے نہیں ملے گی، اور یہاں کے سسٹم جو باہر کے ملکوں کے دیکھے، آپ 999 بھی لے جائیں گے تو 1 کرون کم ہوگا تو آپ کو 1000 کی چیز نہیں ملے گی. شاید میری آپ کی یہ تھوڑی بہت ہی کوشش ہی نہ ضائع ہو جائے، کیونکہ بری نہیں تھی. اب کیا بنے گا، کیا بنے گا اس دن؟ کتنے ریلیکسڈ ہیں، آدھے کام کیے ہوئے سے جنت ملے گی، آدھے نوٹ سے جنت ملتی ہے. ہم آدھی نیکیاں کرتے ہیں، ادھوری نیکیاں کرتے ہیں، کبھی شروع کیا، کبھی آخر کیا، کبھی موڈ اچھا ہوا تو خوب وقت پہ آئے، موڈ اچھا ہوا تو یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، اور آدھی آدھی نیکیاں لے کر جنت لینا چاہتے ہیں. آپ کو کسی جگہ کا کوئی ٹکٹ ایشو کیا جاتا ہے، مثال ہے آپ کو ایروپلین کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس، اور ٹکٹ پھٹ گیا آدھا، اور آدھا پھٹا بھی ایسی جگہ سے کہ جہاں سے اس کا نمبر ہی جھوٹ گیا. اب آج تو اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا ڈھونڈنے کے، وہ آپ کے فون سے ڈھونڈ لیں گے، وہ ادھر سے، لیکن کوئی بھی مثال لے لیں گے جہاں کوئی ای ٹکٹ چلتا ہی نہیں ہے، جسٹ نیڈ ٹو شو دیم ہارڈ کاپی. آدھا ٹکٹ لے جائیں اور کہیں کہ مجھے جہاز میں بیٹھا دیں، بس میرے نام کا آدھا لفظ مٹ گیا یا میرا لاسٹ نیم مٹ گیا، ویسے میں ہوں وہی، کوئی مانے گا؟ تو کیا میری آپ کی ادھوری بدھوری یہ ناممکن سی نامکمل سی کوششوں سے جنت مل جائے گی؟ کہاں جائیں گے ہم، سوچئے. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، کہ اچھا پھر تو ملنی نہیں ہے تو چھوڑ دیں، تو جائیں گے کدھر پھر؟ کوششیں کرتے، ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرتے، روتے دھوتے جائیں گے نا. اللہ کو ہماری کوششوں پہ تو جنت ہمیں نہیں دے گا، کہ ہے ہی نہیں اتنی، سی سی بات ہے، لیکن ہمارے رونے دھونے سے دے دے گا، ہماری تڑپ سے دے دے گا کہ نہیں اللہ کہے گا اس کو تڑپ بڑی تھی. دیکھیے اصل بات یہ کہ آپ اللہ کو دکھا دیں کہ آپ اللہ کے ہیں. جب آپ اللہ کو اپنا آپ شو کر دیتے ہیں نا تو پھر اللہ کو بھی آپ پہ وہی اعتبار ہوتا ہے جو آپ کو اپنے نوکروں پہ ہوتا ہے. آپ کا کوئی نوکر ہے بہت آپ سے پیار کرتا ہے یا بہت سنسیئر ہے، کبھی اسے نقصان ہو جاتا ہے، آپ کہتے نہیں کوئی بات نہیں یہ بہت سنسیئر ہے، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، ہوا ہوگا، وہ آپ کی وہ روئے گا، آپ کہیں چلو چھوڑو اٹس اوکے کوئی بات نہیں اور لے لیں گے. آپ روئیں، آپ دھوئیں کہ اللہ مجھے اپنا بنا لے، پھر آپ کی میری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ادروائز بہت بڑے خطروں میں ہم، وی آر ان ڈینجر. خوش فہمیاں، غلط فہمیاں، دیکھنا ایسا ہوگا. اور لوگوں نے ہمیں اتنی خوبصورت تسلیاں بھی جو دی ہیں کہ بس یہ وظیفہ کر لو جنت, یہ پڑھ لو اتنی جنت, اور یہ کرنے کے بعد ایک دفعہ ذرا یہ آیت کریمہ پڑھنا یہ جنت, شادی شروع کرنے سے پہلے ایک درس کرا کے یا چلو کچھ نہیں تو دعا رکھا لو جنت, ایک میلاد کرا لو جنت, سال میں ایک خانہ قرآن خانی کرا لو تو جنت. یہ جنت ابو بکر کو کیوں نہ دکھی, عمر کو کیوں نہ دکھی, عثمان کو کیوں نہ یہ طریقہ جنت کا دکھا جو آج ہم مسلمانوں کو دکھا ہوا ہے. یاد رکھیے جنت کے راستے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, سیدھا اینڈ سٹریٹ وے ٹو جنت آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا. سوچیے آج بیٹھ کے میں اور آپ, کیا واقعی جنت چاہیے؟ امیجن کریں آپ کو کوئی گھر پسند آ گیا, دیکھتے ہی آپ کا دل للچانے لگا, مقصد ہی بن گیا یہ گھر لینا, پیسے کوئی نہیں, کیا کرتے ہیں؟ ڈھونڈتے ہیں, کیش جمع کرتے ہیں, گھر میں کوئی سونا ہے اس کو بیچتے ہیں, کوئی پلاٹ ہے اس کو بیچتے ہیں, کوئی اپنے پیارے سے کسی سے کچھ ادھار لے لیتے ہیں, ادھر ادھر سے آنا پائی جمع کر کے بکھری چیزوں کو جمع کرتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں چلے گھر لے لیں. تو کیا تمناؤں اور آرزوؤں کی جنت ایسی مل جائے گی؟ ادھوری چیزوں سے, آدھی قیمت سے, آدھی پیمنٹ دے دیں تو آپ کو تو چابی نہیں دیتے, چابی تو اس دن ملتی ہے جس دن پیمنٹ پوری ہوتی ہے اور کلیئر بھی ہو جاتی ہے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے. تو جنت خواہشوں سے نہیں ملتی, لکھ لیں, جنت تمناؤں سے نہیں ملتی اور جنت دعاؤں سے بھی نہیں ملتی. پھر تو سب کو مل جاتی, تمنا سارے کرتے ہیں, دعائیں بھی بہت سارے کرتے ہیں, جنت ملتی ہے عمل سے, کوششوں سے. سایہ, اس لفظ سائی پہ 3 سیکنڈ تک نظر جمائیں اور خود سے پوچھیں کہ میری کیا سائی, میری کیا سٹرگل ہے جنت کو پانے کی. اور صحابہ کو جو بات سمجھ آئی تھی نا وہ ابھی ہمیں نہیں آئی. آپ دیکھیے کہ وقت پڑتا ہے نا تو انسان اپنی قیمتی چیزیں بھی دے دیتا ہے, کہتا ہے کیا کریں اب عزت تو بچانی ہے نا. ایک بڑی پیاری روایت ابو ذر سے, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا, آپ کے ساتھ آپ نے ہاتھ تھاما تھا, آپ نے فرمایا ابو ذر اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی بھی مل جائے تو میں اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. ہم ہوتے کہتے اس کو بیچ کر ایک گھر لے لیں گے, میں تو یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی. آپ نے فرمایا کہ میں جس دن مروں میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ایک کیرات بھی میرے پاس ہو اور سارا کا سارا میرا ادھر ہو, میں سب چھوڑ کے جانا چاہوں گا. یعنی آپ امیجن تو کیجئے کس طریقے سے اللہ کے نبی کی پرائیورٹیز تھی, اور آج میری آپ کی. ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ, دعا کریں گے, پیسے لے کے دعا کرانی ہے آپ نے. میں تو کہتی کچھ نہ چھوڑ کے جائیں. اللہ ہمیں اس دن دنیا سے لیتا ہے جب ایک ایک ذرہ ذرہ ہم اللہ کے راستوں میں دے چکے ہوں, حساب ہی نہیں, جان چھوٹی, خالی ہاتھ, سیدھے وہ کیا کہتے ہیں, کون سا ٹریک ہوتا ہے, ایزی ٹریک, یا وہ جس میں کہتے ہیں کہ ہینڈ فری لوگ جائیں, لگیج فری لوگ چلے جائیں, پتہ نہیں کیا اس کا نام ایک ہوتا ہے, فاسٹ ٹریک سے گزر جاؤ. یہ گرین چینل ہے, جاؤ, نتھنگ ٹو ڈکلیئر. جب میں وہاں گزرتی ہوں, آپ پتا یہ اوسلو کے بھی ہے نا ادھر, نتھنگ ٹو ڈکلیئر سے گزرنا ہے, مزے سے گزر جائیں. اور جنہوں نے پتا کچھ چھپائی ہوئی اندر مشینیں چیزیں ایسی چیزیں, وہ تو پریشان ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ ایک انسان اس دنیا میں جو کوشش کرے گا اس کا اس کو وہاں بتلا ہوگا. اللہ ضائع نہیں کرتا, دنیا لے تو بہت دفعہ ہماری ناقدری کریں گے, اللہ نہیں کرتا. اللہ کو پتا ہے کہ میں نے میرے بندے نے کیا کوشش کی, حالات فرق ہیں, واقعات فرق ہیں, لیکن کبھی آپ نے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے پھر اس کو آسان بھی کر دے گا. حدیث طویل تھی لیکن خلاصہ اس کا یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کی بجائے آخرت کے ارادے کر لو. مائنڈ سیٹ چینج ہونے لگتا ہے, طبیعت بدل جاتی ہے, پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں, انسان کے پہننے اوڑھنے کا, خرچ کا طریقہ بدل جاتا ہے, اپنی ذات پہ لگانا بوجھل لگتا ہے, اللہ کے راستوں میں دینا آسان لگتا ہے. جیسے بزنس مائنڈیڈ شخص ہر وقت مال کو دیکھتے نا, کدھر لگائیں کدھر لگائیں, ایک پہ لگا بھی دینا پھر دو چار اور جگہوں پہ سوچ رہے ہوتا ہے, اچھا ادھر بھی نہ لگا دوں, ادھر بھی کر لیں, ایک جاب کی اچھا شام کی بھی کر لوں, رات کی کر. اس طرح ایک مومن نیکیوں کے موقع ڈھونڈتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسی ہی ہٹس لگا دے. کوئی اچھی سی نیت کرتے ہیں اپنے لیے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمیں سرخرو کر دیں. اور آپ دیکھیے اللہ نے کہا دیا نا کہ اطان ربی کا, تیرے رب کی عطا کیسی ہے, جب آپ کا رب دینا چاہے. وما کا نا کا ربی کا محدورا, رکتی نہیں ہے, ان لمیٹڈ بینک ہے اللہ کا. دنیا کا ہر بینک لمیٹڈ, اللہ کا بینک ان لمیٹڈ ہے. آپ مثال دیکھیے کہ ایک شخص, اس کے دو گودام تھے نا جل گئے, ایک دو لوگ ہیں ان کے مال ہیں, کہیں بھی منی کہیں اس نے اسٹوریج میں رکھا ہوا ہے, ایک انشیورڈ تھا, دوسرے کا انسیکیور تھا. اب یہ انشورنس کی بات نہیں میں کر رہی، بس آپ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی طرح سے اس کا نقصان پورا ہو سکتا ہے، دوسرے کا نہیں. اب جس نے انشورنس کرائی ہوئی تھی نا وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے شکر انشورنس کرائی ہوئی تھی، دیکھو جو جلا ہے نا وہ سب واپس آ جائے گا، اور جس کی نہیں وہ دوسری طرف ہے. اب یہ دنیا کی اس کی لائبلٹی، ان سب کو تو ایک طرف کر دیجئے، میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں دے رہی فی الحال، لیکن اللہ کے ہاں مومن کا مال انشورڈ ہوتا ہے. چھوٹا سا نقصان دنیا میں آپ کو مجھے ملتا ہے، پھر دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کتنا کچھ دیتا ہے. اور کہا انظر کئی وفضلنا بعضہم علی بعض، مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی. یعنی دنیا میں بھی اللہ نے جس طرح مال دولت کم اور زیادہ دیا نا، تو آخرت کے بھی درجے ہیں. کچھ کو دیکھ کر لوگ رشک کریں گے، حدیث میں آتا جنتیوں کو دیکھ کر یوں لوگ دیکھیں گے. جنت کا ایک درجہ دوسرے والوں کو کیسے دیکھے گا، جیسے ہم اوپر آسمان میں ستاروں کو چاند کو دیکھتے ہیں. اس دن تو نہیں پھر ہم کچھ لے سکتے، سب ادھر پے کرنا ہے. وہاں کوئی پیمنٹ ایکسپٹ نہیں کی جاتی، جنت از اے ڈلیوری ہوم، وہاں کوئی کیش کریڈٹ کچھ نہیں چلے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس دنیا میں کوشش کر لو، باقی رہ گئی بات کسی کو دنیا میں زیادہ ملا کسی کو کم ملا، رہنے دو، اللہ کی بات ہے. کسی کو اللہ دنیا کی دولت بھی دے دیتا ہے اور تقوی کی دولت بھی دیتا ہے، تو کیا بری بات ہے؟ کیا سارے دین والے غریب ہونے چاہیے؟ سارے مدرسے جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کرسیوں سے بھرے ہونے چاہیے؟ ساری مسجدوں کی چھتیں لیک کرنی چاہیے؟ نہیں، اتان ربی کا، تیرے رب کی عطا ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، اور جو دیا ہوا اس کا ہمیں بہترین استعمال بھی عطا کر، استعمال کرنے والا بنا دے. سو درجے جنت کے جس کی طرف ہمیں تڑپنا ہے، بھاگنا ہے. فرمایا لا تجل ما اللہ لا ہنا خر، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدار بے یارو مددگار بیٹھا رہ جائے گا. یعنی یہ ہے نسخہ جنت کی طرف لگنے کا، کہ اللہ پہ نظریں لگا دو. جب مجھے آپ کو اللہ کی بات سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر ساری بات سمجھ آنے لگتی ہے. فرمایا تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، وبالوالدین احسانا، یہ ہے 10 کمانڈمنٹس احکام عشرہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود کو جو احکام عشرہ دیے گئے وہ مسلمانوں کو اس بنی اسرائیل میں دیے گئے. یعنی اس کا قرآنک ورژن ہے، اس کو اکٹھا پڑھ کے میں اس پہ اکٹھا ہی ڈسکشن کروں گی، کیونکہ ایک ایک بات پہ کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن حقیقت ہے کہ یہ آیتیں سننے کے قابل ہیں، کہ اس میں کس طرح حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد کی ڈسکرپشن بیان کر دی گئی. کیا فرمایا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھ کو پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کیا جو تمہارے نفسوں میں ہے. ان تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح بن کر رہو تو ویسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے، جو اپنے قصوروں پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹائیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکین اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اور اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو ان کو نرم جواب دو. یعنی تانے نہ دو کہ ہر وقت ہی مانگتے رہتے ہیں. ولا تجعل یدک مغلولۃً الی عنقک، اور اپنا ہاتھ نہ تو گردن سے اتنا باندھ لو، اور نہ بالکل کھلا چھوڑ دو کہ تم ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جائے ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کا نبی وادی خدیر بصیرا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس، اب یہ ساتواں حکم چل رہا ہے، ترتیب سے جانتے جائیں گے، دیکھے گا 10 حکم پورے بن جائیں گے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، اپنی اولاد کو افلاس یعنی بھوک کے اور غربت کے اندیشے سے قتل نہ کرو. ہم بھی ان کو رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں. ان قتلہم کان خطا کبیرا، در حقیقت ان کا قتل بڑی خطا ہے. اور 8واں حکم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت برا راستہ. اور اگلی بات, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ, اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کا مطالبہ کرنے کا حق دیا ہے, حق عطا کیا ہے, بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھ جائے. قتل میں حد سے نہیں بڑھنا تو پھر اور کب بڑھنا ہے؟ سوچئے زیادتی کتنی بڑی چیز ہے. کیونکہ انہ کان منصورا, اس کی مدد کی جائے گی. پھر مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. اور عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. اور پیمانے بھر کر دو, اور پیمانے سے دو تو بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک تولو, اور یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے. اور اگلا حکم, ولا تقفوا ما ليس لك به علم, کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو, یعنی سو نہ لو, لوگوں کی تجسس نہ کرو, لوگوں کے بارے میں لوگوں کی باتوں کو نہ سنتے اور سوچتے رہو کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. یقیناً آنکھ کان اور دل سب کی باز پرس ہوگی. اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو, تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو, یعنی بڑا بننے سے اجتناب کرو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان امور میں سے ہر ایک کا ایک برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. شروع بھی شرک کی بات سے ہوا تو آخری بات کیا ہوئی, ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, اور اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود تمہارے لیے اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. کتنی باتیں تھی ٹوٹل؟ میں نے 10 کہا لیکن 10 سے زیادہ تھی. اگر الگ الگ کیا جائے تو 14 ڈفرینٹ تھنگ تھی. یہ ہے وہ نسخہ جس کو آپ کہتے ہیں ریسیپی آف اے سکسیسفل نیشن. میں اور آپ اپنی امت کا درد لے کر یہاں بیٹھتے ہیں. ہمیں ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ امت مسلمہ اچھے کام کرے. یہ سب جو آج میں نے آپ نے ابھی پڑھ لیا نا, یہ کرنا پڑے گا. محنت تو بہت کرنی پڑے گی. سب سے پہلے تو امت کو شرک سے نکالنا پڑے گا. اس کے لیے وہ سارے شرک کے اڈے گرانے پڑیں گے, وہ جگہ کہ جدھر لوگ اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس امت میں شرک ہوگا نا, وہاں سے نیکیاں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم ہے, کس طرح سے اللہ کے بندے بن کے جئیں گے تو بات بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آپ سے پوچھا تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ نے کہا کہ توحید اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ سب سے بنیادی عمل ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. پھر عبادت ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, یعنی یہ چیزیں اپنے وقت ادا کی جائیں, ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نماز کو وقت پہ پڑھنے کے بعد جو اگلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ والدین کی بات ہے. یہ بہترین مقام ہے قرآن کا جہاں ہم ذرا اپنے اس عمل کو بھی دیکھ لیں, کیونکہ اس سے خوبصورت آیتیں مجھے پورے قرآن میں نہیں دکھتی کہ ماں باپ کے حقوق کی بات کی جائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ماں باپ کے سامنے اف کرنے سے روکا, باڈی لینگویج اف, آپ نے تنگ کیا. آپ دیکھیے آپ کے سامنے چراغ جل رہا نا موم بتی, اور آپ کے اف تو وہ بجھ جائے گی. جس طرح اف سے اس منہ کی بھوک سے چراغ یا کینڈل بجھتی ہے نا, اس طرح ماں باپ کا دل بجھ جاتا ہے. جب انسان کمزور ہوتا ہے نا تو بہت انسیکیور فیل کرتا ہے. اس کو لگتا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا, یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. اس وقت اولاد کا پاؤں پٹکنا, ان کے آگے کندھے اچکانا, اٹھانا, سر اٹھانا, بھاگنا, یہ ماں باپ کو دکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات بتا کے مجھے آپ کو بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو. کس طرح؟ ایٹیچیوڈ کے ساتھ, پاؤں پٹکتے ہوئے, غصے کے ساتھ, مشکل میں ڈال دیا آپ کی, آپ نے مجھے یہ کر دیا وہ, نہیں. اس طرح ماں باپ کی خدمت کریں کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دے کر مجھ پر احسان کیا. احسان حق سے زیادہ, اٹس مائی آنر. آپ نے مجھے دیا, آپ کی خدمت میری عزت ہے. ورنہ یاد رکھیے, ماں باپ کو چھوڑ کر سب کچھ مل سکتا ہے, عزت, شہرت, سٹیٹس, لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے, جنت نہیں ملے گی. پھر یہاں ایک اور بات دیکھیے گا کہ ماں باپ کے سامنے بولنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. بولا تنہر ہوما, ڈانٹو نہیں. ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت کدھر پڑتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے, جن کی تربیت کرنی ہوتی ہے. یا انسان اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے, یعنی ماں باپ یا بچوں کو ڈانٹتے ہیں, یا استاد شاگردوں کو ڈانٹتے ہیں, کیونکہ دونوں کے ذمہ تربیت کا کام ہے. تو ماں باپ کی تربیت نہیں ہے میرے آپ کے ذمہ. ان کو جو بننا تھا بن گئے. بوڑھی ہڈیاں یہ نہیں مڑیں گی, یہ ٹوٹ جائیں گی, یہ جھکیں گی نہیں, یہ آپ کے میرے کہنے پہ بدلیں گے نہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی عادتیں بدل دیں, اس سے زیادہ نہیں. میں آپ ماں باپ کی تربیت نہیں کر سکتے, یہ نہیں وہ نہیں, آپ ایسے ہیں وہ نہیں ہے, اور چیخنا چلانا یہ تو بڑی بات ہے. اس کے ساتھ انسان اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے والا بنتا ہے. بعض دفعہ دیکھیے اولاد کو چار لفظ کیا پڑھنے آ جاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو اس طرح وہ جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں, آپ کو تو آتا ہی کچھ نہیں, آپ تو یہ ہیں وہ ہیں. پھر آپ دیکھیے بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ اور ہم ان کو بتانے دیتے ہیں, آپ نے میری اچھی تربیت ہی نہیں کی, آپ نے اچھی جگہ پڑھایا ہی نہیں ہے, آپ نے میری شادی اچھی جگہ نہیں کی, آپ نے تو جان چھڑا دی, آپ نے تو یہ کیا, آپ نے تو مجھے جہیز میں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو, احسان کرو. اور آپ کو تو سب سے زیادہ جس چیز سے بڑے خوش ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ سے مال چاہیے ان کو, ان کے پہلے ہی بڑا ہے. آپ سے زیادہ مال ہے آپ کے ماں باپ کے پاس, چاہے جمع پڑا ہوا ہے کہیں, یقینی بات ہے. ان کو آپ سے وقت چاہیے ہوتا ہے, توجہ, پیار, کیئر. آپ ان کے پاس بیٹھے ان سے باتیں کریں, اچھا آپ کی شادی ہوئی تھی تو کیا تھا, اچھا نانی اماں آپ اپنی بچپن کی باتیں سنائیں, اچھا نانا وہ آپ کو کیا کہہ کر بلاتے تھے. پھر کبھی آپ ان کے چہرے کے رنگ دیکھیں, ان سے ان کی باتیں کریں. وقت سے آج بچے سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن وقت نہیں دیتے, توجہ نہیں دے. پیسے بھیج دیں گے خود نہیں آتے, تحفے دے دیں گے لیکن خود ان کے کپڑے پہنانے اور اتارنے اور ان چیزوں کا انتظام نہیں کرتے. تو آپ ان کو پیار دیں, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, آپ دیکھیں گے کہ اس سے ان کا دل خوش ہوگا اور وہ دعائی دیں گے آپ کو. اس سے کیا ہوگا؟ اور جب کبھی لگے کہ حق نہیں دے سکے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ہر کمی بیشی کا ازالہ اس دعا میں. ایک صحابی نے کہا کہ میرے ماں یا باپ کو کسی دونوں میں سے ایک کا پوچھا کہ ناراضگی کی حالت میں فوت ہو گئے, میرے سے ناراض تھے, مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی, آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے میرے سے وہ ناراض تھے تو میں کیا کروں. کہ رب ہم ہما پڑا کرو. پھر اس میں آپ نے ان نیک اولادوں کا بھی تذکرہ سن لیا اس ترجمے میں. بس وہ ماں باپ خوشی نہیں ہوتے, پوری کوشش کر لیں, آپ سنجیدہ ہیں, سیریس ہیں, سنسیئر ہیں, ان کا دل ہی نہیں جمتا, وہ آپ سے اور ہی چاہتے ہیں. اب آپ کے اپنے کچھ تقاضے ہیں, کوئی زندگی کے کوئی معاملے, لیکن ماں باپ ہمیشہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں اور آپ کر نہیں پاتے, تو پھر گلٹ ہوتا ہے. جو اولادیں نیک ہوتی ہیں نا ان کو پھر غم ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہم اپنے ماں باپ کی ادھر سے پکڑے جائیں گے. کہا نہیں, ڈونٹ وری, ان تکون صالحین, آپ کے پیچھے عقب میں آج گزری ہے, نیک ہو اللہ ان کو خوش کر دے گا, تم اپنی سی کوشش کرتے رہو. تو دیکھیے ماں باپ کے لیے غلط بات نہیں ماننی. بعض دفعہ ماں باپ غلط بات کا مطالبہ کرتے ہیں, پھر آپ نہ مانیں, کہتے ہیں اب تو جا آگ میں, تو قرآن پڑھے پڑھائے گی اور آگ میں جائے گی کیونکہ تم نے ماں کی نہیں مانی. نہیں, ماں کی وہ ماننی ہے جو اللہ کے حکم کے اندر ہے. خاموش رہیں, آگے سے کندھے نہ اٹھائیں, کچھ نہ کہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کا دل آپ سے جوڑ دے گا. اور پچھلی زندگی میں اگر کبھی بھی کچھ ہوا ہو معافی مانگ لیں, اچھے طریقے سے بات کر لیں, اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. ماں باپ کو برداشت نہیں کرنا, ان کو سرو کرنا ہے. دیکھیے یہ تحفے ہمیشہ نہیں رہتے, یہ دعاؤں کی پوٹلیاں ہوتی ہیں. یہ جو دعائیں دیتے ہیں نا, یہ دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا, واللہ ہی نہیں دے سکتا. میں نے دیکھا ہے کہ ادھر سے آپ کو ماں باپ دعائیں دیتے ہیں, اور جو دوسری طرف, جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے ہر ایک کے پاس نہیں, اور دوسری طرف جو میں نے دعائیں دیکھی ہیں وہ شاگرد دیتے ہیں. دن رات جو لوگوں کی دعائیں اور جو ان کی اچھی وشز ملتی ہیں نا, تو میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں سر سجدے سے اوپر کروں. حالانکہ کیا ہم پڑھاتے ہیں, نہ ہم کوئی محنت کرتے ہیں, نہ ہم کوئی وقت لگاتے ہیں, نہ ہمارے اندر وہ کوئی جذبے, نہ ہمیں پڑھانا آتا, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جو ہمیں ملا ہے وہ. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک طرف ماں باپ کی دعائیں, اولاد بھی اس طرح دعا نہیں دیتی. سچ مانے وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے بڑی نیکیاں کی ہوئی, اب ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. تو ہمیشہ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں سرخرو کر دے. حتیٰ کہ آپ کو بتائیں کہ ایسے ایسے معاملات کے جس میں ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہو تو جہاد تک میں جانے سے روک دیا گیا. یہ سب چیزیں سمجھنے کے مطابق ہیں, عقل کے مطابق. اس میں کئی لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس پہ ایک ٹاپک بھی ہے, ماں باپ میری جنت یا جہنم. اس طرح ماں کی دعا جنت کی ہوا, یہ تو میرے لیے ریسپشن پہ بھی دعویٰ سیریز میں رکھی ہوتی ہے سیدھی. لیکن آپ کوشش کریں اپنا تعلق بہتر کرنے کی, اور ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں جب آپ اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں گے, آپ کی اولادیں خود بخود آپ کے لیے اچھی ہوں گی. یہ پلٹ کے آتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ گناہ جس پہ اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا اس میں سے حقوق الوالدین ہے. حقوق کیا ہے؟ جیسے حقوق ہے نافرمانی. جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کو دنیا میں اللہ ایڑیاں رگڑ کے مروائے گا. یہ اللہ کی شان ہے. اگر وہ نیک ہے اور واقعی اس بچے نے جنت میں جانا ہے نا, وہ تڑپ تڑپ کے مرے گا, بیماریاں لگ جائیں گی, کوئی اولاد کا صدمہ پڑ جائے گا, یعنی اللہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے بچتا کوئی نہیں, تو اگلی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ فضول خرچیاں چھوڑو. ایک شخص نے پوچھا کسی عالم سے کہ میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں, میری تنخواہ اتنی نہیں ہے, تو ماں اپنے بچے بیوی کو دے کر کچھ اتنا نہیں بچتا کہ ماں باپ کو دوں, کیا کروں؟ کہنے لگے بیٹے آپ کی سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری انکم بہت تھوڑی ہے, ماں باپ کو دے کر اتنا نہیں بچتا کہ بیوی بچوں پہ لگاؤں, تو میں کیا کروں؟ ماں باپ کو آپ لیفٹ اوور چیز میں دیں گے, لیکن حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ہم سے اتنا نہیں چاہیے ہوتا, تو فضول خرچی سے بھی بچنا. اسلام میں آسائش کی بھی اجازت ہے, آرائش بھی آپ کر سکتے ہیں, نمائش نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے طبقاتی تقسیم شروع ہو جاتی ہے, کلاسیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے, ڈفرینٹ لیولز بن جاتے ہیں. آپ پتہ کہ آج کے نوکر تبذیر کی وجہ سے انتقام کی آگ میں بھڑک رہے ہیں. کئی ملازم جو ہے اپنے گھر والوں کو قتل کر دیتے ہیں کہ ہمیں 100 روپیہ بھی نہیں دیتے, ہماری ایک چھٹی ہوتی ہے تو تنخواہ کاٹتے ہیں, خود ہزاروں کا جوڑا پہنتے ہیں, ہزاروں کے زیورات پہنتے ہیں. تو یہ جو اس میں اگلی باتوں میں اگر دیکھیں تو اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تبذیر کو بھی اپنی زندگی سے نکالیں. اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں, تاکہ پھر آپ کو دوسروں کو, رشتے داروں کو اور ان کو دینے کا وقت بھی ملے اور ان کو دینا آسان ہو. پھر آپ دیکھیے اس میں کمٹمنٹس کی بات ہے, پوری احکامات ہے, آپ اس پہ بعد میں غور کریے گا, انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا خوبصورت ایجنڈا ملے گا. اور اگر چاہیں تو ان سارے 14 احکامات کو لکھ کے کہیں بھی گھر میں خوبصورت طریقے سے لگا لیں, کوئی بک مارک بنا لیں, کوئی وال ہینگ بنا لیں, آپ کو اور بچوں کو فائدہ ہوگا. پھر اس میں دیکھیں بچوں کے ورشن کی بات ہوئی, پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ کسی کو جینے کا حق, کسی سے جینے کا حق چھیننا یہ بہت بڑی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کر رکھے. اور زنا کی بات جب آئی, لا تقربوا الزنا, تو اس پہ بھی چند باتوں کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب زنا کرتا ہے ایک انسان تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے, یعنی ایمان کی موجودگی میں کوئی زنا نہیں ہوتا. زنا سب کو پتا کیا ہوتا ہے, چاہے وہ فورنیکیشن ہو یا چاہے وہ دوسری چیز ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر چھتری کی طرح ہوتا ہے, پھر جب وہ اس برے فعل سے پلٹ آتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے. یعنی اگر خدا نخواستہ اس حال میں کوئی مر جائے تو وہ کفر کی موت مرے گا. کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا تو بے ایمان مر گیا. زنا سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی امت میں جب بدعملی یا جب کسی قوم میں بے عملی یا بدکاری عام ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ طاعون اور پیٹ کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. آج نت نئی بیماریاں دیکھیے. چلے وہ تو بڑا زنا ہے نا, یہاں پہ لا تقربوا الزنا اس کو بھی سمجھیے. ہر وہ دروازہ جو زنا کی طرف بلائے, اس میں ہمیشہ میں ایک ہی حدیث سنا دیتی ہوں, اس میں سب کچھ آتا ہے. میں حدیث پڑھ کے سنانا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا جاتا ہے, وہ لا محلہ اسے پائے گا, یعنی ضرور اس زنا کی سزا کو بھگتے گا. کیسے؟ پس آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے, یعنی غیر محرم کو شہوت سے دیکھنا. ایک ہے لٹرل دیکھنا, وہ منع نہیں ہے, وہ آگے سورت نور میں آئیں گے آتے ہیں. کیا اب آپ کسی کو دیکھ نہیں رہے, باہر جا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, آگے کو مرد آگے, یہ مراد نہیں ہے. شہوت سے دیکھنا, خوبصورتی سے. آپ دیکھیے, آپ تصویریں دیکھ لیں, آپ میڈیا سے دیکھ لیں, آپ سامنے بٹھا کے کسی لڑکے کو دیکھ لیں, یہ باپ کی مرضی ہے. یہ آنکھوں کا زنا ہے. پھر اس کا کانوں کا زنا سننا ہے, محبت بھری باتیں, آئی لو یو, یو لو می, ہاؤ وی کین ڈو دس دس, میوزک, فحش باتیں, ٹیلی فون کی باتیں, رانگ نمبر ملاؤ, باتیں کرو, ساری ساری رات باتیں کرتے جائیں, اب تو فری پیکجز آ گئے, یہ کانوں کا زنا ہے. اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے, ٹچ کرنا, چھونا, محبت میں جذبات پہ قابو نہ رہا, ہاتھ تھام لیا. اور پاؤں کا زنا چلنا ہے, ڈیٹنگ, کسی مرد سے تنہائی کے لیے ملنا جانا, پھر بات کرنا, یہ سب زنا ہے. فرمائیے یہ سب کچھ جب ہوتا ہے پھر دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے. پھر دل یہ جو اٹھتے ہیں نا, جس کو پیار کہتا ہے, وہ پیار نہیں ہوتا, وہ زنا کی ایک اگلی کڑی ہوتی ہے کہ دل میں پھر دن تمنائیں ڈالتا ہے, آئی لو یو کو, کتنا اچھا, اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں, اس کی پلکیں کتنی اچھی ہیں, یہ کتنا ہینڈسم ہے. اور بعض دفعہ انسان آنکھیں, کان, ہاتھ سب کچھ بند کر کرا کے رہتا ہے تو اس کے دل میں سے یہ جذبے جاتے ہیں. آپ دیکھیے ساری کھڑکیاں بند ہو, دروازے بند ہو تو مٹی نہیں آئے گی نا, تو یہ جذبے آتے ہی تب ہے جب یہ چیزیں عام ہوگی. اور اللہ معاف کرے, آج کے دور میں تو گیجٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے جو ان چیزوں کو ہمارے سامنے کرتے ہیں. تو دعا مانگا کریں کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کہ اللہ مجھے اپنے حلال سے کفایت دے, میں حرام کی طرف دیکھوں بھی نہ. شادی ہو چکی ہے, اپنے شوہر سے زیادہ دوسروں میں دلچسپی ہے, اس پہ توبہ کیجیے. اپنی بیوی سے زیادہ دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے, نہیں. وفنی نہیں بھی فصلی کا من سوا, اس کے سوا جو چیزیں مجھے اس سے دور کر دے. آج اس چیز نے واقعی انسان کو بہت پیچھے کیا. اور آپ ترتیب نوٹ کریں گے نا, زنا, زنا کے بعد قتل. جہاں زنا ہوگا وہاں قتل ہوگا. یا تو اس بچے کو کل کرتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے نام پہ, ایسی چیزیں یوز کریں گے کہ بچہ ہی نہ ہو. اور بچہ ہو گیا, اب اس بچے کو کون پالے گا, اس کو ختم کر دیا جائے. اور اسی طرح سے دوسری طرف باتیں کرتے کراتے, بعض دفعہ وہ لڑکا لڑکی کو ہی قتل کر دیتا ہے, کبھی لڑکی کے بھائی اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں. تو قتل اور زنا ساتھ ساتھ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. بہت ہی بوجھل آیتیں ہو گئیں ریئلی, ایک ایک چیز پڑھتے سنتے وقت بوجھ ہو رہا ہے دل پہ. تو اس کے لیے ہم تلاوت بھی سنتے ہیں, ایک دو پریزنٹیشنز ہیں, آپ دکھا دیجئے ساتھی, تاکہ ہم ان سب کو سنتے وقت خود سے باتیں بھی کر سکیں کہ اللہ تو ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, اصلاح فرما دے ہماری. جب تک چلتا اس طرح دوران ایک اور چیز ہم نے اس میں پڑھی ہے کہ لا تقفو ما لیس بہ علم, سنی سنی باتیں آگے نہ کریں. ہر وقت او میں رہنا, اس کی بات ادھر کیا ہوا, یہ ہوا, یہ بھی ایک اچھی امت کے اندر بات نہیں ہونی چاہیے. اچھے انسان کی عادت کیا ہے کہ زبان, آنکھیں اور کان کو بہت اچھی طرح استعمال کرے. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان تینوں کے سوال ہوں گے تو سوچ کے بولیں. اللہ کے نبی ایک بڑی پیاری دعا سکھایا کرتے تھے کہ اللہم امتنی بسمعی وبصری, کہ اللہ مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے. وجعلہم الوارث منی, اور ان دونوں کو میرا وارث بنا, یعنی میری زندگی میں میری آنکھیں اور میرے کان کام کرنا نہ چھوڑ دیں. وانصرنی علی من یظلمنی, اور مجھے اس پہ مدد دے جو مجھ پر ظلم کرے. وخذ منہ بساری, اور میری مدد کر اس کے خلاف, اور میرا انتقام اس سے لے. تو اس طرح کی دعائیں پڑھتے رہیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے گا فتنوں سے. چلیے آئیے تلاوت سنتے ہیں تھوڑی سی. دوسری چلا دیں, اس کی آواز کلیئر نہیں ہے. اور اگر وہ پاور پوائنٹ میں آواز نہیں ہے تو سامنے وہ بھی چلا سکتے ہیں. جی, ان کے آن کرتے تھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر اف سے بھی چھوٹا کوئی کلمہ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کر دیتے کہ ماں باپ کے سامنے وہ بھی نہ بولے. غور کرتے رہتے ہیں تو پھر سوچیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور ہم ان کا حق ادا کر سکیں. آپ دیکھیے یہ ابارشن کے بارے میں ایک پریزنٹیشن ہے, یہ ویسے ہم آن لائن پہ بھیجتے ہیں لیکن صرف آپ کو ادھر میرا خیال ہے کہ اینڈ پہ دکھا دیں گے کیونکہ ان میں آواز نہیں ہے نا. جی انشاءاللہ اینڈ پہ دیکھتے ہیں, ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے سے. آیت نمبر 41, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں. سچ ایسا نہیں لگتا کہ ایک ماں کی طرح قرآن کی ہر آیت ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ, مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے چلے جا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں لفظ قرآن بار بار آ رہا ہے, اور قرآن اگر سمجھ میں نہ آئے تو روئیں. امام ابن تیمیہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ یا معلم الابراہیم علمنی, یا مفخم سلیمان فہمنی. اور یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے کئی لوگ روتے تھے, اگر قرآن کی کوئی آیت نہ سمجھ آئے تو کہتے تھے اس طرح کہ پھر ہم ان لوگوں میں ہے کہ جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا. اچھی نیت سے اگر آپ قرآن پڑھیں آپ کو ضرور سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے اور کبھی اس سے بھاگے نہ. وَقُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. دنیا میں ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی بادشاہت لینا چاہتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچو ذرا یہ کائنات کا نظام جو اتنا خوبصورت چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ خدا ایک ہے, پاک ہے وہ, اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان و زمین اور وہ ساری مخلوقات جو ان کے بیچ میں ہیں وہ بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہم کے ساتھ اس کی تصدیق نہ کر رہی ہو, مگر تم ان کی تصدیق نہیں سمجھتے. حقیقت ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار, حقیقت ہے کہ وہ بہت بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. صحابہ کرام کھانے کے لقموں میں سے سبحان اللہ کی آوازیں سنا کرتے تھے, یہ معجزہ تھا. تو یہ کائنات کی ایک ایک چیز بولتی ہے, حتیٰ کہ آپ کو پتہ کہ بے جان چیزیں درختوں کے تنوں میں سے بھی اللہ کے نبی کے دور میں آوازیں آتی تھیں. رونے کی آواز آئی اس درخت کے تنے سے جس کو ٹیک لگا کر پہلے اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے, پھر جب ممبر بن گیا تو آپ وہاں سے اٹھ کے آئے تو وہ تنا رونے لگا. آپ نے کہا کل تک اس کے ساتھ چونکہ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اب اس کو اس کی وجہ سے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی قرآن سے اتنی محبت دے دے کہ ہم ذرا سے اس سے جدا ہوں تو ہم بھی رونے لگے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں, اور ان کے دلوں پر ایسا خلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. کہیں اس وقت آپ میں سے تو کسی کو بوجھ نہیں لگ رہا یہ سننا؟ نیند تو نہیں آتی, تھکن بوجھل؟ کیونکہ قرآن سن کر مزہ اس کو ہی آتا ہے جس کا دل اس میں بڑا ہوتا ہے. یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے. لوگ کہتے تھکن ہوتی ہے میں حیران ہوتی ہوں, لوگ کہتے نیند آتی ہے میں حیران پریشان ہو جاتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ پھر شاید پڑھنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا, سننے والوں کو ہوتا ہوگا. مجھے نہیں کسی نے کہا لیکن ایک عمومی بات سنی ہوئی ہے میں نے کہ نیند آ جاتی ہے, تھک جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے, کرسیاں ایسی ہوتی ہیں. کوئی کہتا میز ہوتے تو اچھے ہوتے, کرسی ہوتی تو اچھی ہوتی, کوئی کچھ کہتا صوفہ ہی ہو جائے, کوئی کہے گا بیڈ ہی ہو جائے. آپ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کے سنیں. میں تو شروع میں جیسے بیٹھی ہوتی نا مجھے اینڈ تک فیل ہی نہیں ہوتا میں ہوں کہاں. کیوں؟ کہ آپ اس میں اندر ڈوب جاتے ہیں. اور واقعی پڑھنے والے کی توجہ زیادہ ہوتی ہے سننے والے سے, لیکن پھر بھی خود کو کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے ٹیک لگانے سے نیند آتی ہے, ٹیک چھوڑ دیں, اور جس طریقے سے آپ کا فوکس زیادہ ہو اس پہ کرنے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کریں گے. پھر فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں. نعوذ باللہ. کئی لوگ کہتے ہیں یہ صرف اللہ کی باتیں کرتے ہیں, اور کس کی کریں بھائی؟ نہیں بزرگوں کی نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں کو وسیلہ نہ بناؤ, اللہ سے مانگو. مکہ والوں کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ یہی کہتے تھے, ان کو اللہ کا ذکر برا نہیں لگتا تھا لیکن کہتے تھے صرف ایک اللہ کا نہ کرو. تو ہمیں تو اللہ اسی کی توفیق دے کہ ہم صرف ایک اللہ کا ذکر کریں. نحن عالم بما یستمعون بہ, ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف غلطیاں چننے آتے تھے ان کا تذکرہ ہے. اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تنقید کرتے تھے اور اس پہ تبصرے کرتے تھے. سنا تھا یہ کیا کہا, سنا وہ کیا بات ہو گئی, یہ کیا ہوا. جو ہدایت کے لیے نہیں آتا وہ پھر ایسی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو, دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں, یہ بھٹک گئے اور ان کو راستہ نہیں ملتا. یاد رکھیے سب کو قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں ملتی, جو لینے آئیں گے نا وہ ملے گا. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں, کیوی اسٹور ہے نا, لاکھوں چیزیں ہوں گی وہاں. آپ کیا لے کر آتے ہیں جو لینے جاتے ہیں؟ آپ اپنے بیگ میں وہی چیزیں ڈالتے ہیں جس کی طلب ہوتی ہے. بالکل اسی طرح قرآن تو ایک خزانہ, قرآن کو بھی آپ کسی اسٹور سے تشبیہ دے لیں اگر, تو اس میں سے آپ نے اپنے بیگ میں صرف وہ ڈال کے جائیں گے جو مجھے چاہیے تھا ادھر سے. ہدایت کے لیے آئے تھے, اپنی اصلاح کے لیے آئے تھے, یہی لیں گے. اور اگر صرف تنقید باتیں, یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا, اس کی بات کرنے والا کہنے والا آنے والے اسٹاف یہ وہ, تو وہ یہی باتیں اپنی پٹاری میں ڈال کے لے جائیں گے. ہدایت نہیں ملے گی اور سب کچھ مل جائے گا. اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح نہ کرنے والا بنائے, اللہ تعالی ہمیں ایسے رویے سے بچا کے رکھے. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی آگے مزید ان کی کچھ اور باتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں, وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم, یہ مکہ والوں کی بات ہے, اصل میں آخرت کا ایمان نہیں تھا نا تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے, یعنی جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بہتر ہو, پھر بھی تم اٹھ کر ہی رہو گے. آج لوگ کہتے ہیں ہم تو جلا دیتے ہیں, پھر کیسے آئیں گی لاشیں باہر, اور پھر مٹیوں قبر میں تو سب مٹی ہو جاتی ہے, ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے تم کچھ بھی بنو میں تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دوں گا. وہ ضرور پوچھیں گے وہ کون ہے جو پھر ہمیں زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر اٹھیں کہیں گے, وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ اب ہوگا کب؟ دیکھیں جب کسی بات پہ یقین نہیں ہوتا نا تو اعتراض برا اعتراض, بات میں سے بات نکال, اچھا پھر آج بھی آپ دیکھیں کسی کو آپ دین کی دعوت دیں اگر طلب نہیں ہے نا تو بات پھر وہ نہیں ہے, اب نہیں وہ پھر وہ پھر اس کے اچھا چلو میں چلتی ہوں, مت وقت ضائع کریں. جس نے نہیں ماننا ہوتا نا, دیکھیں نبی کے ساتھ کتنی بحث کر رہے ہیں, یہ بات کریں اس کا یہ جواب اس کی بات, اور جیسے کندھے اچکاتے ہوئے چیون گم جباتے ہوئے اٹھ کے چلا دیتی, مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. تو طلب ہوگی تو ہدایت ملے گی, ورنہ تو نبی کی بات سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا جب وہ قریبی آ لگا ہو, جس روز وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے, اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بہت تھوڑی دیر اس حالت میں رہے. آپ کہتے کہ مرتے انسان ٹائم اینڈ اسپیس کے حساب سے باہر چلا جاتا ہے. مرنے کے بعد جیسے سوتے ہیں تو ہمیں ٹائم کا احساس نہیں ہوتا نا, اس طرح مرنے کے بعد نہیں ہوگا. تو لوگ سوچیں گے کہ بس اب کچھ نہیں ہے ختم, لیکن جن کی روحوں کو عذاب تھا ان کو ایسا نہیں لگے گا, بلکہ یہ آخرت کے معاملے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بس یہ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہماری آخرت کو اچھا کر دے. آگے ایک بڑا ہی اہم حکم ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے, یہ بھی آیت تدبر ہے آج کے اس بارے کی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. اچھی باتیں کریں, زبان پہ قابو رکھنے کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگلی آیتوں میں ہم شیطان کی سازشیں پڑھنے والے ہیں. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہماری زبان ہے. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, اچھی نیت سے کریں, بری سے کریں, پیار سے کریں, غصے سے کریں, شیطان اس کو چپ کے لے جاتا ہے اور دوسرے کو پتہ نہیں کس رنگ کی کر کے پیش کرتا ہے. حدیث میں کہ خاموش رہو نجات پا جاؤ گے. بعض وقت چھوٹی سی بات بہت بڑا فتنہ بنتی ہے, اور خاص طور پہ دینداروں کی باتوں کو تو لوگ ایسے چھانتے ہیں جیسے آٹے کو چلنی میں چھانیں گے. تو بہت سوچ کے بولنا چاہیے. غیبت سنیں گے, غیبت کرنے کو دل چاہے گا, قرآن سنیں گے, قرآن سننے کو دل چاہے گا. اپنی زبان کو خاموش رکھنے کا طریقہ اس کو ذکر سے تر کر لیجئے. کہتے ہیں کہ ہے تولے بھر کی زبان لیکن بڑی بڑی چیزوں کو کتر جاتی ہے. حدیث بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں کہ جہنم میں کے قریب کرنے والی چیز زبان ہے. آپ دیکھیے بعض لوگ ایسے کمنٹ کرتے ہیں آتے میں جاتے میں, جیسے وہ فائرنگ نہیں ہوتے شوٹنگ کر جاتے ہیں لوگ, اسی طرح کمنٹ کرتے ہیں. مت کیجئے, یہ بلٹ بن کر باتیں لوگوں کے دلوں میں جاتی ہیں اور بعض دفعہ لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. آپ ایسے کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں مذاق کیا تھا, کسی کو موٹی کہہ دیا، کسی کو چھوٹی کہہ دیا، کسی کو پتلی کہہ دیا، کسی کو منافق کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، تو یہ نہ کریں. کسی نے کہا کہ جب تک میں بولتا نہیں ہوں تو الفاظ میرے غلام ہوتے ہیں، اور جب میں ان کو منہ سے نکال دیتا ہوں تو میں ان کا غلام بن جاتا ہوں. تو بولو پھر تو لو. اپنے لیے یہ عمل کی بات ہم سب لکھتے ہیں، کوئی بھی بات کسی کو بھی کہیں، ایون بچے کو، ایون شوہر کو، ایون کسی ساتھی کو، سوچ کے بار بار پھر بات کروں گی. کب بولے؟ ایک وہ انگلش کی کہاوت بھی ہے نا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تب بولو جب تمہارے پاس خاموشی سے خوبصورت لفظ ہو. یعنی خاموشی سب سے خوبصورت ہے، اگر خاموش رہنے سے اچھی بات ہے تو کرو. اور آپ کبھی سوچے تو صحیح، ہم ہر وقت بولتے گئے، کبھی چن چی چو چھوٹی چھوٹی شور ٹک 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 لگا ہی رہتا ہے. آپ ایک دن میں ذرا اپنے پاس کئی ریکارڈر کھول دیں ایسے بغیر کسی کو بتائے، اور آپ ہونے سے جو ریکارڈنگیں ہو رہی ہیں، پھر ذرا کھانے کی ٹیبل پہ چلائیں، اس کو ریپلے کریں، ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھا سکیں گے. اتنا ہم بیکار بولتے ہیں، اتنا بے تکا بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے. نقصان کیا ہوتا ہے زیادہ بولنے کا؟ فرمایا دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور تم کو عذاب دے دے. اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا. یعنی آپ لوگوں کی سو نہ لیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، تیرا رب زمین و آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم ہی نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. فضیلتوں کی بھی بات اس صورت میں بار بار دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی بانٹ ہے، دین کی کوئی نعمت کسی کو زیادہ دے، دنیا کی زیادہ دے، شکل اچھی دے، کام اچھا دے، پیسہ اچھا دے، اولاد اچھی دے، بس اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز کر لے، اور بالکل اس بات پہ رہیں کہ میرے مالک جو تو نے مجھے دیا وہ اچھا ہے. دیکھیں بعض دفعہ ہم اتنے شکل کانشیس ہو جاتے ہیں. آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ کیا ہے کہ ہم اپنی شکلوں سے راضی نہیں، ہم اپنے قد سے راضی نہیں، ہم اپنے موٹاپے سے راضی نہیں. ہمیں کبھی کہیں سے موٹا ہونا ہے، کہیں سے پتلا ہونا، ہر وقت غم ہم بن کر. آج آپ دیکھیں کروڑوں ڈالر صرف اس چیز پہ لگ رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے ریفربش کر لے. رہیں گے تو وہی صحت ہونی چاہیے، اللہ سے راضی رہے. کہیں آئینے میں کھڑے ہو کہ اللہ جیسے تو نے مجھے بنایا کسی کو نہیں بنایا، اللہ تیری شان ہے، بس اب مجھے اچھے کام کرنے والے بنا دے. اللہ کما حسن تخل کی فحسن ملوکی. اور تقابل میں رہنا، اور ماڈلز کو دیکھنا، اور کمر کو ناپنا، اور بازوؤں کو ناپنا، اسی چیزوں کو رہنے کی بجائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اپنی نیکیوں کو ناپیں، اپنے نام اعمال کو چھانٹتے پٹکتے رہیں. کیونکہ جب بہت سیلف کانشیس انسان ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر دین کی طرف بھی نہیں آتا، نمازیں نہیں انسان پڑھتے. کئی لوگ آپ کو پتا کہ کئی ایسی نیکیاں جو میں یہاں بتانا نہیں چاہ رہی، وہ صرف اس سوچ سے نہیں کرتے کہ میرا فگر خراب ہو جائے گا، پھر ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو رب کی نظروں سے تو دیکھو، تمہیں رب نے کتنے پیار سے بنایا. قید الذین ظننتم من دونہ فلا یملکون کشف ضر عنکم ولا تحویلا. ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے حائف ہیں. یہاں وسیلے کی بات ہوئی، پیچھے سورت مائدہ میں بھی بات ہوئی تھی. اس پہ ایک ہینڈ آؤٹ ہے جو ہم اکثر شیئر کرتے ہیں اپنی کلاسز میں، آپ کو بھی انشاءاللہ جو ساتھی ہیں ان کو ای میل میں بھیجا جائے گا. لیکن حقیقت ہے کہ سب سے خوبصورت وسیلہ انسان کے اپنے نیک عمل ہے. کوئی ایسا نیک عمل کیجئے اور پھر اللہ سے کہ اللہ آپ کے لیے کر رہی ہوں، بس قبول کر رہی ہوں. کوئی نیکی چھپا کے کریں، اور کسی مشکل میں وہ جیسے چھپے ہوئے نوٹ کی جب قطر آتی ہے نا، جب وہ نکل آتا ہے کہیں سے چھپا ہوا، اس طرح اخلاص کے ساتھ نیکیاں کریں. میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا، مجھے اچھا لگا، سچ ہی ہوگا یا کیا، بہرحال ایک کہانی تھی کسی کی جس کا خلاصہ کیا تھا کہ ایک شخص جن کو ساری زندگی انہوں نے بیمار دیکھا، بستر سے بھی نہیں اٹھتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد دیکھا تو وہ خود چل پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہانی کیا سنائی کہ میں میری خدمت کے لیے کسی نے ایک بچے کو گاؤں سے بلایا، تو وہ بچہ جو تھا بہت ہی مسکین سا لگ رہا تھا. تو میں نے ایک دن اس بچے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا کہ سیلاب میں میرے ماں باپ مر گئے، تو مجھے ادھر جاب بھیجتی اور بس دو وقت کی روٹی اور کپڑوں کے لیے رکھا گیا. کہتا میرا دل بڑا دکھا، تو میں نے اس کو کیا کہا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کرا دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں اس دن بستر سے اٹھنا اور مجھے کئی لوگ اٹھاتے تھے, لیکن اس دن ذرا سی کوشش کی تو میں بستر سے اٹھ گیا. اور کہتے ہیں کہ میں کسی کی مدد کے بغیر ٹوائلٹ میں جا ہی نہیں پاتا تھا, لیکن اس دن میں اپنی کوشش, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے جسم کی گریں کیوں کھلتی جا رہی ہیں. ہر ایک دو دن ایسا ہوا کہ میں بالکل ٹھیک ہونے لگ گیا. اب میں سوچوں میں نے کوئی دوا نہیں کھائی, کچھ نہیں کی, کیا کیا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے سمجھا کہ ایک ہی چینج آئی ہے میری زندگی میں, میں نے اپنے پر ایک کام لے لیا کہ ایک یتیم بچے کی کفالت ذمہ لی ہے. کہتا ہے میں نے اپنے مینیجر کو بلایا, میں نے کہا جو ایسے پانچ لڑ بچے اور لے کر آؤ جن کا کوئی نہیں ہے دیکھنے والا. میں نے ان پانچوں کو پڑھنے لکھنے پہ لگا دیا اور قصہ مختلف ساری کہانی کا مقبات. کہتا ہے کہ آج میں یہ سب ایسے اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا. تو اس کا میسج کیا تھا کہ جو لوگ ہر وقت بیمار ہیں اور جن کو بستر سے نہیں اٹھنا پڑ رہا اور کچھ بھی, وہ اپنی زندگی کو کوئی مقصد دیں. بے مقصد انسان جو ہے نا وہ بیکار ہوتا ہے. تو کوئی بڑا کام کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو ہمت بھی دے گا اور طاقت بھی دے گا, ورنہ جو زندگی کے وقت ہے وہ تو چلتے جائیں گے. تو یہ نیکیاں جو خالص اللہ کے لیے کی جائیں نا, یہ بہترین وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ لوگ جو اللہ کے قریب قرب چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, اس کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے بھی خائف ہیں. اور حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے, ان عذاب ربی کا کان محذورا, تیرے رب کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کے لائق. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب کی فکر لگا دے, ڈر لگ جائے. آج تم ہنستے ہیں, میں سوچتی ہوں قرآن پڑھتے ہوئے ہنسے, ہم کسی فلم کو دیکھتے ہنستے ہیں, ہم کبھی لیکچر میں بیٹھے ہیں تو ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں, یا بعض وقت کی کوئی اپنی کوئی تکلیف ہمیں بتاتا ہے تو ہنسنے لگتے ہیں. ہمارے کلچر میں تو اب دیکھیے کوئی چلتا چلتا گر پڑے لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں, ہے اس سے بھی زیادہ نہ سنجیدگی کی بات. تو سنجیدگی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے اندر حقیقت پسندی لاتی ہے, اس کو اللہ کی بھی پہچان ہوتی ہے اور اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھ آنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وما منع ان نرسل البیا, فرمایا من قریہ الا نحن مہلکوها, اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں, یہ تو اللہ کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے. چنانچہ دیکھ لو سمود قوم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے لاتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈرے. یہ بڑی اہم بات ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نشانی آتی ہے نا, کبھی زلزلے, کبھی سیلاب, کبھی طوفان. کل کے دور کی باتیں, اونٹنی نکل آئی, طوفان نو آ گیا, یہ کیوں آتی ہیں؟ تاکہ لوگ ڈریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر دے دے. ڈانٹ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے سمجھو, عقل کرو, ہوش کرو, سمجھو ان باتوں کو. ہم نشانی اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا. کہاں کہہ دیا تھا؟ قرآن میں. کیا؟ کہ تیرا رب لوگوں کا احاطہ کرنے والا ہے, کس نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے, اور جو کچھ ہم نے ابھی تم کو دکھایا اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی, ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے. قرآن کی آیتوں میں جب جہنم کے کچھ درختوں کا ذکر ہوا تو ابو جہل اور کچھ ساتھیوں نے مذاق اڑایا. کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں جہنم میں آگ ہوگی, پھر کہتے ہیں درخت ہوں گے, دیکھو ذرا ہا ہا ہا. تو آج آپ دیکھیے کہ مائکرو ویو کو دیکھ لیں, آگ ہوتی ہے اس میں؟ تو آپ رکھتے ہیں چیز پکتی کہ نہیں پکتی؟ آپ اور میں کیا جانتے ہیں کہ جہنم کیسی ہوگی؟ تو لہٰذا کبھی قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر کوئی ایسا اگر دل میں خیال بھی آئے تو اس ویلا پڑھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں سے آگے ابلیس اور آدم کا قصہ قدرے تفصیل سے ہے. یہاں آپ کو شیطان کا انسان کو بہکانے کا طریقہ دکھے گا, آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ واردات. اس کو بھی میں پورا پڑھوں گی اور پھر انشاءاللہ اکٹھی اس پہ ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا, عقل استعمال کر رہا ہے, اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. نوٹ کیجئے گا عقل اللہ کے حکم کے آگے استعمال کی. پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی. آدم دشمنی بھی ہے اور چرب زبانی بھی ہے, اللہ کیا کہ بول رہا ہے, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخ کو نہیں کر دوں. چیلنج, گناہوں کے لیے مہلت مانگ رہا ہے. اور آپ کو کچھ ہوا اس کو سن کر؟ آپ کا میرا دشمن ہے, اللہ کو کہہ رہا ہے میں آدم کے بچوں کو کھا جاؤں گا, بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. کون بچیں گے؟ اللہ عبادک منہم المخلصین, خالص بندے. پچھلے بارے میں بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، اب ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی کافی ہے. اللہ ڈرتا تھوڑا ہے ابلیس سے، کہا جاؤ کر لو، تم سب کے لیے بھرپور جزا جہنم ہے، تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کیسے کر ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کا سانجھا لگا دے، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. پہلے سے اللہ نے بتا دیا، اور پورا کانفیڈنس ہے اللہ کو کس بات کا، کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا. وکفا بربک وکیلا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. یہاں دیکھیے اس قصے میں بہت ساری باتیں ہیں. شیطان انسان کو کیسے ورغلاتا ہے، اس کا انسان کو پھانسنے کا ایک طریقہ ہے. سب سے پہلے انسان کو اللہ کا کفر کرنے کا حکم دیتا ہے، بی ایتھیسٹ، دیر از نو گاڈ، دیر از نو گاڈ. اب جب انسان اس پھندے سے بچ جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تو ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ شرک. جب ایک انسان شرک میں ملوث ہونے لگتا ہے تو شاید آدم اس کو آ کے اور بہکاتا ہے اور بہکاتا ہے. کچھ کہتے کہ نہیں نہیں ہم تمہارے کہنے پہ شرک نہیں کرتے، یہ غلط ہے. جب شرک سے ایک انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کی توفیق سے، تو اس کے بعد کبیرہ گناہ، کبائر میں مبتلا کرتا ہے، پرانی شراب نئی بوتلوں میں بیچواتا ہے. جب ایک انسان کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں کروں گا، تو بدعت، دین کے نام پہ نت نئے کام کرواتا ہے، ایسے کام کرواتا ہے جسے ایک انسان نیکی سمجھے لیکن وہ نیکی ہوتی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جب بندہ اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کرتا ہے، کبیرہ گناہوں کو صغیرہ بنا کے دکھاتا ہے. نہیں نہیں یہ تو چھوٹا سا گناہ، یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو آج کے دور کا گناہ ہے. یعنی اس کو کوشچننگ سکھاتا ہے، ریزننگ سکھاتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے اس کے بعد نیک لوگوں کی غلطیاں دکھواتا ہے، کہتا ہے یہ نیک بہت بنتے، یہ مولوی تم نے ان کو دیکھا ہے، تم نے یہ سنا، اس طرح. اور آپ دیکھیے کہ کبھی کسی دیندار کی کوئی برائی بھی سامنے آئے نا تو اسکینڈل بھی بنانا چاہیے. آج تو ایک بات کریں پھر دیکھیں یوٹیوب پہ اس کے خلاف کیا کچھ بولتے ہیں. آپ دیکھیے ڈاکٹر کبھی بیمار نہیں ہوتے. اب آپ کہیں گے میں تو ڈاکٹر سے علاج نہیں کروں گی کیونکہ ان کو بھی کبھی بخار ہو جاتا ہے، ان کو بھی کھانسی ہوتی ہے، میں بھی نہیں کروں گی. نہیں، تو ایک دین کی بات بتانے والا وہ روحانی معالج ہوتا ہے. اگر اس میں بھی کسی کو کوئی برائی دکھے تو یہ کوئی ادب نہیں جو آج کے دور میں امت نے پکڑا ہوا ہے کہ جس دیندار کو پکڑا اس کے چرچے شروع کر دیے. شیطان کرواتا ہے یہ کام، وہ کہتا ہے دینداروں کو برا بناؤ تاکہ دین خود ہی بدنام ہو جائے. اور یاد رکھیے کہ فرائض سے غافل کر کے مباح کاموں میں لگا دے گا، بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکیوں پہ ڈال دے گا. بعض وقت 100 نیکیاں کراتا ہے تاکہ گناہ کا راستہ ہموار ہو جائے، یا نیکی کرنے کے بعد ریاکاری دکھا دے گا، اور بعض دفعہ تو فجر کے لیے اٹھانے آ جاتا ہے اس شخص کو، کیونکہ جس کی چھٹ گئی فجر اس نے اتنا رونا ہے کہ اس کو اللہ نے نماز سے زیادہ اجر دے دینا. ہر ممکن طریقے سے آپ کو مجھے بہکاتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کی پیدائش کے وقت شیطان آ جاتا ہے وہاں، جیسے نانیاں دادیاں ٹوکری لے کے پہنچتی ہیں نا، اس طرح شیطان بھی پہنچ جاتا ہے، کچوکا لگاتا ہے. یہ جو ریب ہوتی ہے نا اس کے اندر کچوکا لگاتا ہے، اور فرمایا سوائے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو پردے کے ساتھ کچوکا لگایا کیونکہ ان کے ساتھ ان کی نانی کی دعا تھی. اسی لیے کہا کہ شوہر بیوی جب بھی ملیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہم دونوں کو اور اگر ہمارے نصیب میں کوئی اولاد ہے تو ان کو شیطان سے بچانا، کس تعلق میں بھی ہم کسی حد کو نہ کراس کر جائیں. اب آپ بتائیے آج کتنے پیرنٹس ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں، اور پھر آج اولادوں کی بے دینی یا ان کے بھٹکنے اور ان کے شرارتی ہونے کا دکھ کس کو ہے، کیوں ہے؟ ہم وہ پریکاشنز نہیں لیتے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی. ڈاکٹروں کے پریکاشنز پہ تو جان نکل جاتی ہے، ایک ایک انجیکشن لگانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو داغدار کر دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے لیے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں شیطان کی آواز کی بات ہوئی، اس پہ ہر وہ آواز جو حق کے خلاف اٹھتی ہے، اور اس پہ علماء کرام اور اسلاف جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، انہوں نے بتایا کہ شیطان کی آواز سے مراد گانا بجانا ہے، ساز اور آواز. اس پہ چند حدیثیں سن لیں تو بہت سمجھ آ جائے گی بات. آپ نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ جو کپڑوں میں گھنگرو لگتے ہیں، جوتوں میں، براندوں میں گھنگرو، یہ درست نہیں ہے. فون میں بھی وہ گھنٹیاں نہ استعمال کریں جس میں میوزک ہو، ورنہ شیطان آ جائے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا بے شک میرے رب نے میری امت پر شراب، جوا اور جو کی شراب، سارنگی اور آلات موسیقی یعنی میوزیکل انسٹرومینٹس کو حرام کر دیا. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. پھر آپ نے فرمایا اسی طرح سے جو کہا کہ شیطان ان کو ہر طرح سے بہکائے گا. کس طریقے سے؟ شیطان فضول خرچی کرواتا ہے, خون پسینے کی کمائیوں کو ضائع کرواتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے پڑھا کہ شیطان ہمارے مال اور اولاد میں حصہ دار بنتا ہے. سچ بتائیے, حلال کمائی بھی کتنی کمائیاں شیطانی چیزوں میں جاتی ہیں, اور اپنی اولاد کے ناطے سے بھی کتنے لوگ ہیں جو باشعور طریقے سے آج اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکے, کیونکہ آج کے دور میں بہت بڑے فتنے ہیں. اور شیطان کے وعدے کے ہیں, جو کہا گئے جھوٹے ہیں, گناہوں کے ساتھ مغفرت کر لو, گناہ حج کر لینا, عمرہ کر لینا, نافرمانا کوئی بات نہیں, اللہ تم سے راضی ہوگا, ڈونٹ وری, کچھ نہیں ہوتا, سب کرتے ہیں. اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہمیں بتا دیتا ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ ہم پھر شیطان کے ہاتھوں میں ترنی والا بنتے ہیں. یہ ہمارا دشمن ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. خالص بن جائیں, شیطان پروف ہو جائیں گے, اور اللہ کرے کہ شیطان ہم سے مایوس ہو جائے. آپ کو پتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا. دعا کرے ہمارا بھی ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ شیطان ہمیں دیکھ کر بھاگ جائے. پھر اسی طرح سے بڑے بڑے اجر چھڑوا کر چھوٹے چھوٹے کام کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری باتیں بتا کر اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ دوست اور دشمن کا فرق پہچانو. اس کے بعد وہ رب جس کے دامنے رحمت میں بچیں گے, جس سے واقعی بھی شیطان ہم سے پیچھے ہوگا, وہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا, ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے. یعنی اللہ کی پناہ لینی ہے تو دیکھو کہ وہ کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے, جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم کیا کرو, تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یعنی سمندروں سے بھی رزق حاصل کیا جاتا ہے, مچھلیاں گونگے وغیرہ پکڑے جاتے ہیں, اس کی طرف اشارہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو ایک اس کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں, سچ کے نہیں؟ مشکل میں تو کوئی نہیں, پھر وہ کارتا کسی بزرگ کو, کسی بابے کو, اس وقت اللہ ہی یاد آتا ہے. افسوس کی بات ہے, آج کا مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگتا ہے, اور بڑی چیزوں میں بزرگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اسی لیے فرمایا, دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا, تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے, یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے, اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ یعنی سمندروں میں جا کر مستیاں نہ کرو, تمہیں ابھی اللہ کی ضرورت ہے. وہاں جا کر اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کس کو بلاؤ گے, اور کون ہوگا جو اس وقت تمہاری مدد کرے گا؟ کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے, اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تم کو غرق کر دے, اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہاری اس انجام کی پوچھ گچھ کرے. دیکھیے, ٹائٹینک ڈوبا تھا نا, کوئی بچا سکا؟ کتنے سال بعد اللہ نے نکال کے دکھا دیا, یہ اللہ بتا رہا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ سمندروں کو بھی نہیں لوگوں نے چھوڑا, اس کو بھی گناہوں سے آلودہ کر دیا. کبھی دیکھا کریں جو کروز جاتے ہیں, اور جو سمندر کے اندر جوئے خانے اور شراب خانے, اور جو گندگی اور بےہودگی ہوتی ہے. ایک دفعہ موقع ملا تھا, ساری رات غم سے گزر گئی کہ اللہ آج مر گئے تو ہمارے ساتھ بھی یہ حال ہوگا. تیرا غضب آ گیا, تیرا غصہ آ گیا, انسان کو چین نہیں آتا, تو چاند پہ بھی جا کے برائیاں کرنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. فرمایا, یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی, اور ان کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی, اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا, اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. انسان کو عزت دی گئی, اس کا خیال کیا جا رہا ہے. پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم خیر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ لے کر آئیں گے. یہ کون سا امام ہے؟ پیشوا, اس کا نام ہے اعمال. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے, اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا, وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. دعا کر لیجیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے, تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو. مکہ والوں کی سازشوں کا اشارہ. تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے, اور بعید نہیں تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف جھک جاتے, چاہے تھوڑا سا ہی جھکنا. اللہ کے نبی پہ بھی پیئر پریشر تھا, قرآن کو بدلو, چینج کرو اس کو. اللہ کہہ رہے, نبی اگر آپ کو ہم نہ تھامتے تو آپ نہ کر آپ بھی نہ تھم پاتے. آج میرے آپ کے لیے کیا عمل ہے؟ ساری دنیا بھی چیخ چیخ کے آپ کو ان باتوں کے کرنے کی خوبیاں اور فائدے بیان کرے نا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, تو اس کو نہیں لینا, اس لیے کہ میرے مالک کا فیصلہ سچا ہے. اللہ اکبر. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے ہوئے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں جب ہجرت کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں, آپ کے خلاف ہوگی, کہنے کہ یہ نہیں مانیں گے, ان کو نکال دو یہاں سے, اور تمہیں یہاں سے باہر نکال باہر کریں, یہاں سے نکال باہر کریں. لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو تمہارے پاس یہ خود جہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے, یہ نہیں رہ سکیں گے. اور یہی ہوا, ادھر مکہ سے اللہ کے نبی نکلے, ان پر بھی اللہ کی پکڑ آ گئی. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا, اور ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی تم نہ پاؤ گے. کرو کیا, یہ نمازوں کے اشارے ہیں. دیکھیے پورے قرآن میں پانچ نمازیں اپنے اصل وقت کے ساتھ کب پڑھنی ہے اس کا ذکر نہیں ہے, یہ چیز بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے. لیکن اس آیت میں آپ دیکھیے گا کہ پانچ نمازوں کے اشارے موجود ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل, نماز قائم کرو زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کو بھی لازم کرو. فجر کے وقت قرآن پڑھنا بہت فضیلت والا, فرشتے سنتے ہیں, کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, کیونکہ فجر کا قرآن پیش کیا جاتا ہے. کیا کریں, فجر کی نماز میں طویل قیام کریں, ہماری وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے, آنکھیں بھی نہ کھل جائیں نیند اڑ جائے گی. بعض تو آنکھیں بند کر کے وضو کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آنکھوں میں پانی چلا گیا, وہ دیکھے وادیاں کریے, ہاں آج کرے گی تو اس کا ذرا دیکھ کریے گا, ہاں. وہ کہتے ہیں نہیں پھر نیند کھل گئی تو پھر سویا نہیں جاتا, ہاں. اللہ اکبر. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ نماز فجر کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی, فجر کی نماز کے بعد تھوڑے سے قرآن کی عادت ڈالے. آج کل تو بہت مشکل آسان ہے, فجر سے پہلے اٹھے ہوتے ہیں تو عام دنوں میں تو فجر پہ بھی اٹھ سکتے ہیں, تو کوشش کیجئے کہ لمبی سے لمبی تلاوت ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ایک دفعہ من مارنے کی دیر ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بھی آسان کر دے گا. دوسری چیز اس کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے, وہ کیا ہے, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلًا, اور رات کو تہجد پڑھو, یہ آپ کے لیے نفل ہے, یعنی ایکسٹرا ہے, یہ آپ کے لیے دوسروں سے زیادہ نیکی ہے جو دوسروں پہ تو فرض نہیں تھی. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی, اسی کا تذکرہ اس میں فرمایا, یہ آپ کے لیے نفل ہے, بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. یہ مقام محمود کیا, جو خاص طور پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اب یہاں سے سورت کا تتمہ شروع ہو رہا ہے, حالانکہ آگے تھوڑی آیتیں اور چلیں گی, لیکن سمجھ لیجئے کہ ہجرت ہونے والی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا تھا, مدینہ میں اسلام کو نافذ کرنا تھا. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب قرآن کو نافذ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, اسی لیے اب آپ کو دعاؤں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو ریسورسز چاہیے. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھ کو تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال. بڑی پیاری دعا, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. جہاں داخل ہوں, اس ہال میں بھی آتے ہیں تو پڑھ کے آئیں, ادھر سے بھی نکلتے ہیں تو پڑھ کے نکلیں. اور وجلی من لدنک سلطانا نصیرا, اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. دعا کا نتیجہ کیا بنا دیکھیے گا, اس پہ بڑی پیاری بات ہے. وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے. ابھی تو جان بچا کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ باطل کہاں سے مٹ گیا, حق کہاں سے آ گیا؟ یہ اشارے تھے کہ آپ کی ہجرت مدینہ کی طرف جو ہوئی, یہ آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے غلبے کی ضرورت ہے, جس کو یہاں سلطان کہا گیا. کیا کیا جائے, اللہ کے نبی نے مکہ سے نکل کر مدینہ کو کیسے آباد کیا؟ آج میرے آپ کے لیے اس میں بہت بڑی گائیڈ لائن ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ کو کسی بھی جگہ دین کو نافذ کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے نا, وہ غیر مشروط اطاعت کرنے والے لوگ, کہ جو آپ کی بات پر یقین کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی صورت میں ایسا ملا. یہ نہیں ہے کہ 30 سے 40 راتیں کر دی موسیٰ نے تو پیچھے بدگمان ہو گئے. ذرا آپ نبی کے صحابہ اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کا تقابل کر کے دیکھیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ حضرت موسیٰ سے بدگمان ہو جاتے تھے. 30 راتوں میں نہ آئے, کہا موسیٰ تو گم گئے, موسیٰ تو چلے گئے, چلو اب کوئی اور خدا بنا لو. اور ادھر کہا کہ ذرا لڑیے قوم مالکہ سے، کہا تج لڑ انت و ربک فقاتل انہا ہنا قائد. اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسے پیارے ساتھی دیے، ہر میدان میں کود پڑے، ہر محاذ پہ چل پڑے، وقت لگایا، مال لگایا، جان لگائی. وہ گن گن کے نیکیاں نہیں کرتے تھے کہ پچھلی نیکی ہم نے کیا، بگلی کیوں کریں. انہوں نے اپنے آپ کو واقعی ثابت کیا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ انڈر کمٹ اوور کمٹ. کم کمٹمنٹ کر کے زیادہ دینے والے لوگ تھے صحابہ کرام. یہ غلبہ درکار ہے. آج بھی میرے آپ کے بات کرنے سے بات نہیں بنے گی، آج بھی امت کا حال کب بدلے گا جب ہمیں اس طریقے سے اللہ کے راستوں میں تڑپنے کا فکر لگ جائے. آگے کا سوچنے والے، کیا ہوگا، خواب دیکھنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر پیچھے رہ جائیں. آپ امیجن تو کریں اس وقت میرا دل کر رہا ہے کہ صحابہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے. زندگی کے بڑے بڑے مرحلے ان کے آئے، لیکن وہ چلتے ہی گئے. ہجرت کرنی پڑی کی، قربانی دینی پڑی کی بھی، جہاد پہ جانا پڑا جہاد پہ گئے، جنگیں لڑنی پڑی لڑے. آپ کو ایک جنگ سے نکال کر دوسری جنگ میں ڈال دیا، کچھ تیار ہو گئے. یہ ہے سلطان النصیرہ. اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جو پچھلے ہر نبی نے دیکھا، لیکن پورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. آج بھی دین کو ایسے ہی لوگ چاہیے، کمٹمنٹ کر کے نبھانے والے. تھوڑی کمٹمنٹ کی، نبھایا زیادہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قربانی نہیں. آپ دیکھیے، بارش ہو گئی، نہیں آئیں گے، نمک سے بنے ہیں، پگھل جائیں گے، برف سے بنے. مہمان آ گئے، نہیں آئیں گے، یہ ہو گیا، نہیں کریں گے. یہ وجہ کہ آج امت نہیں ابھر رہی. ٹیلنٹ آج بھی بہت ہے، لیکن جان دینے سے زیادہ جان بچانے والے دکھتے ہیں. آج مجھے آپ کو واقعی اس بات کا سوچنا ہے کہ اگر میں نے اپنی جان نہ بھی لگائی آج اللہ کے لیے تو بھول تو رہی ہے. ہر ایک سال آپ کی زندگی میں کمزوری نہیں لا رہا. رات کو میں وہ ایجنگ والا پریزنٹیشن دیکھ رہی تھی، پچھلے پارے کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ کیسے کس عمر میں ہمارا کون سا حصہ بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو بھی یہاں دکھا دیں گے. آپ کی آنکھیں، آپ کا جسم، پورا جسم کب کس عمر میں بوڑھا ہوتا ہے، آج سائنس نے یہ سب کچھ دکھایا. اور پچھلے سالوں میں ہم نے ایک سال جب والے انسان کا کیا تھا موضوع، تو اس دن وہ سارے پریزنٹیشن دکھائے تھے، اس میں سے وہ ایک تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ واقعی ہم سب نے جانا تو ہے ہی ہے نا، بیماریاں بھی لگی جانی ہیں اینڈ پہ، اللہ نہ ویسے لگائے کبھی آخری دن تک. تو پھر آج بھول جائیں گے تو کیا ہوگا. اور یہ جو بات ہے نا، زہق الحق، یاد ہے کہ جال حق و زہق الباطل، سوری یہ جملہ بدل دے، جال حق و زہق الباطل، یہ کب ہوگا؟ جب ہم جاگیں گے. سوئی بھی امت آج اٹھ جائے، کریں کیا؟ آغاز ہے علم حاصل کرنے سے، اور ماشاءاللہ وہ ہو گیا. جب امت علم حاصل کرنے لگ جاتی ہے، اپنے بچوں کی فکریں لگ جاتی ہیں، ارادے بننے لگتے ہیں، پھر نیکیوں کے راستے کھلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ جگہ بھی بنا دیتا ہے، انسٹیٹیوٹ بھی بن جاتے ہیں، ادارے بھی بنتے ہیں. لیکن سب سے قیمتی چیز وہ گروہ جو ہر گھڑی، ہر وہ کہتے ہیں نا ہر گھڑی تیار، کامران کامران. کیا وہی قوم نبھے گی جو ہر طرح کی مشکلات سے گزرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس چیز پر عمل کرنے والا بنا دے. اب چند باتیں قرآن کی، کیونکہ آپ دیکھیں گے جہاں بھی سٹرگل کی بات ہوگی نا، اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر آ جائے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم اس قرآن کو نازل کرنے کے سلسلے میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں، جو وہ کچھ نازل کر رہے ہیں، جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے. ایسے لگتا ہے اس کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں، کام بن گیا. اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. کیا آپ کو مجھے نہیں پتا کون سیدھی راہ پہ؟ جو قرآن سنت پہ. آپ کہتے ہیں پھر پتہ نہیں کون ٹھیک ہے کون غلط پہ؟ سب کو پتا ہے. جس کو پتا ہے کہ وہ قرآن سنت پہ، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک رستے پہ جا رہا ہے. اس کے بعد یہود نے آپ کو پرکھنے کے لیے کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں، ایک سوال کیا تھا. تین سوال تھے، اس میں سے ایک سوال کیا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے. یہ جو آج بھی ہر دور میں لوگ کہتے ہیں اسپرٹس کیا ہوتی ہیں، اور روحیں آتی، روحیں جاتی، بدروحیں، اور اس طرح کی کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اس کا سوال کا جواب ادھر ہے. باقی دو سوالوں کے جواب سورت کا حق میں آئیں گے. سوال کیا تھا؟ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے. روح تین طرح سے استعمال ہوا ہے قرآن میں، یہ تینوں لفظ موجود ہیں قرآن میں. جبرائیل علیہ السلام کا لقب تھا روح الامین، کیونکہ وہی بچوں میں روح ڈالتے ہیں، اسی طرح وحی کو روح کہتے ہیں، یعنی قرآن کی وحی جو اترتی تھی کیونکہ وہ بھی جبرائیل کے ساتھ بھی آتی تھی، اور یہ جسم میں روح بن جاتی ہے. اور تیسری وہ روح ہے جو آپ کے میرے جسم میں، جو نکلتی ہے تو موت ہے، جب آتی ہے تو زندگی بنتی ہے. تینوں چیزیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں. جبرائیل بھی اللہ کے حکم سے آتے تھے، وحی بھی اللہ کے حکم سے آتی تھی، اور آج بھی وہی بندہ پیدا ہوتا ہے، وہی بچہ زندہ بچتا ہے جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں. فرمایا مگر تم لوگوں نے اس میں سے بہت تھوڑا علم پایا، یعنی اس بارے میں علم کم ہے اور اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو دیا ہے. اللہ اکبر، سن کے دل بیٹھ جاتا ہے. یہ 15 پارے جو پڑھے ہیں یہ سب بھلا دیں، یعنی کتنی زبردست آیت ہے. آپ سوچیں آپ میں سے کوئی حافظ ہو اگر، اور اللہ اس کو کہہ دے جو تمہیں دیا ہوا سب تمہارے سینے سے نکال سکتا ہوں. آپ نے لفظ ترجمہ یاد کیے ہوئے، اللہ کہتے سب بلا دوں گا، تجوید کے رول سب بلا دوں گا. کتنی زبردست بات ہے، یعنی اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ کوئی اپنے علم اور اپنی عقل پہ فخر نہ کرے، اللہ چاہے تو ایک منٹ میں بلا دے. تم کو جو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس لا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. آپ بھی کہیے اللہ مجھے جو بھی مل رہا ہے نا، مجھے رب تیری رحمت سے مل رہا ہے. کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی خوبی اپنے اندر لا سکے، تو عاجزی کی ضرورت ہے. حقیقت ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے. اتنی یونیک کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی چینج ہی نہیں کر سکتا، کوئی لا نہیں سکتا ایسی کتاب. انسان تو انسان، جن بھی نہیں لا سکتے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. اس محبت سے ذرا اپنے قرآن کو چھوئیں، پیار کیا کریں اس کے ساتھ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے، اور انہوں نے کام تیری بات مان کے نہ دیں گے. اب یہ اس ٹبن لوگوں کے قصے ہیں جو اب مکہ میں بار بار مطالبے کرتے تھے معجزات کے. فرمایا جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ. دیکھیے کتنے نہ سمجھ ہیں، کہتے ہیں یہ آسمان پھٹے اور ہم پہ گرے، جیسے کوئی کہے یہ چھت گرے اور ہم سارے اس کے نیچے مر جائیں. تعصب دیکھیے، ان کو اللہ کے نبی کی سچائی کا یقین ہی نہیں تھا، ورنہ کبھی یہ بات نہ کرتے. اوتاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے روبرو کر کے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم ذرا یقین نہ کریں جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اس سے بھی زیادہ کسی کا سٹبن ایٹیچیوڈ ہوگا قرآن کے معاملے میں؟ کوئی منہ پہ آ کے آپ کو کہ تم جو مرضی کوشش کر لو میں نہیں قرآن سنوں گی، یہ انداز ہے، میں نہیں پڑھوں گا جو مرضی کر لو. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کیوں پڑھانا تھا؟ پھر تبھی تو یہ مار دیے گئے، بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے ان میں سے اکثر لوگ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ بس یہ آپ کو مجھے سمجھنا اپنے لیے، میری آپ کی اوقات بس اتنی ہے، تڑپنا، دعا کرنا، پکارنا، بتانا، پیچھے نہیں پڑنا لوگوں کے. جس کو جس کے نصیب میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے خود بخود کھول دے گا. کیوں نہیں لوگ مانتے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں لکھیے گا، دیکھیے گا آیت 94. وما من الناس یؤمن اذ جاءهم الهدى، لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی، ہمارے بھی سامنے آئی بھی ہے نا، تو کیا ہوا؟ تو اس پر ایمان لانے سے ان کو اس چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، یعنی بات کرنے والے کی ذات میں کھو گئے کہ یہ بشر ہے اس لیے نہیں مانیں گے. فرشتہ ہوتا تو مان جاتے، کوئی گناہوں سے پاک ہوتا تو مان جاتے. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دیتے. ظاہر کہ انسانوں میں انسان نبی چاہیے تھا، فرشتے ہوتے تو فرشتہ نبی آتا. قل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. بات یہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے. Is it true? تو آپ اللہ سے ہدایت مانگے اپنے بھی لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوائے ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اللہ کی کتاب سے گونگے بہرے بنے ہوئے تھے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی دھیمی ہونے لگے گی، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے تاکہ ٹیمپریچر مینٹین رہے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا. کیا حرکت تھی ان کی؟ کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا. استغفر اللہ، کتنی بڑی پکڑ ہے کہ ہماری آیتوں کا یہ انکار کرتے اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. کہتے تھے جب ہم اتنا جو ہے نبی تجھے جھٹلاتے ہیں تو پھر ہم پہ پکڑ کیوں نہیں آتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ نے وقت رکھا ہوا ہے، ورنہ تو کب کا تم کو پکڑ لیا ہوتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر کہیں میری رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں تاکہ جو صرف طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب ان کے سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک سحر زدہ شخص ہے. موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی. کیسے دیکھیے، منہ پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جادو کیے ہوئے ہیں. اور میرا خیال یہ کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے. کیا ارادہ تھا فرعون کا؟ اور دیکھیے اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا. مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھے ہی غرق کر دیا. وہ کہتے ہیں نا، جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. اللہ نے اس کے ساتھ ایسا انتقام لیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت خود ہی پانی کے اندر پہنچ گیا. کس طرح پہنچا؟ فرمایا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم ضرور تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. یہ قیامت کے قریب جو ہونا ہے نا، اس کی پیشن گوئی ہے. سب بنی اسرائیل زمین کے ایک ٹکڑے پہ جمع ہو رہے ہیں، وہیں ان کا حشر ہوگا، وہیں ان کی پکڑ آئے گی. اسی کی طرف اشارہ ہے. سورت کے شروع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اب آخری آیتوں میں بھی یہی تذکرہ ہے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اس کو بشارت دے دو. آپ کے لیے خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے، اور جو نہ مانے اس کو آگاہ کر دو، وارن کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور ہم نے اسے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. بس اب سوال کرتے ہیں کہ 23 سال کیوں لگے تھے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، پھر بڑا ہوتا ہے نا، تبھی تو کام کرتا ہے. اگر اتنا بڑا انسان پیدا کیا جاتا تو ماں کا کیا حال ہوتا، اور کتنا ناممکن ہوتا یہ کام. اللہ نے انسان کو وحی کا بوجھ ایک دم نہیں دیا، تھوڑا تھوڑا پڑھتے پڑھتے عمل آنے لگتا ہے. اگر آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، کچھ بات سمجھ آ رہی ہے، دوبارہ سنیں گے اور سمجھ آئیں گی، کچھ عمل بدلے گا. ایک وقت آئے گا آپ ان سے بھی اچھے ہو جائیں گے جو آپ کو بتانے والے ہیں. یہی زندگی کا اصول ہے، تدریج رکھو، گریجویلٹی رکھو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اس کو مان لو یا نہ مان لو. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. وہ لوگ جن کو ان سے پہلے ان دیا گیا، جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. کیا ہمارا بھی خشوع بڑھتا ہے؟ کیا میرا آپ کا خشوع بڑھتا ہے اس قرآن کو سن کر پڑھ کر؟ ہم تو پتہ نہیں اس وقت بھی کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. دعا کیجئے کہ قرآن پڑھیں اور سنیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جائیں، ہمیں پڑھنا آ جائے، سننا آ جائے. اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو ان کے لیے سب اچھے نام ہیں اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے تہجد پڑھنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو یعنی اتنا بھی نہ اونچا پڑھو کہ سونے والے جاگ جائیں اور اتنا بھی نہ آہستہ پڑھو کہ خود کو نیند آنے لگے اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور وہ نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی. سورت کا آغاز کس چیز سے ہوا تھا؟ سبحان اللہ سے. آخر میں دیکھیے گا کبیر ہو تکبیرہ اللہ اکبر اور سورت کہاں شروع ہوگی؟ الحمدللہ سے. یہ ہے قرآن کی خوبصورتیاں. تلاوت سنتے ہیں یہ آخری آیتوں کی اور واقعی اس کو اپنے اندر جذب کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی لائٹ کم کرتے ہیں.
Thank you.
طریقے سے پڑھنے والا بنا دے اور ہم اس کا غور و فکر کر سکیں. سورت کہف کو دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سورت ہے، معروف بھی ہے، بہت کچھ آپ اس کے بارے میں پہلے سے بھی جانتے ہوں گے، لیکن ہر دفعہ پڑھنے کا ایک اپنا مزہ ہے. اگر اس سورت کے بنیادی مضامین پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیں تو مکی سورت ہے، 110 آیتیں، 6 ڈفرنٹ ٹاپک ہیں اس میں. آیت نمبر 1 سے 8 میں تمہید ہے، انٹروڈکشن ہے جو بات ہے اس کا. پھر آیت نمبر 9 سے 31، 9 سے 31 اصحاب کہف کا قصہ ہے. اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمان کی آزمائش ہے. یہاں 4 فتنوں اور ان آزمائشوں کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ کل آپ کو ایک پریزنٹیشن کی مدد سے بھی تھوڑا سا دکھائیں گے، لیکن ابھی صرف تھوڑا سا نوٹ کر لیں. ایمان کی آزمائش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، 9 to 31. پھر 32 سے 59، 32 سے 59 تک دولت کی کمی بیشی کی آزمائش ہے. باغ والوں کا قصہ ہے، دو لوگ تھے جن کو اللہ نے باغ دیے تھے، ایک کا رویہ دوسرے سے فرق تھا، کیا ہوا. پھر آیت نمبر 60 سے 82 میں قصہ ہے موسیٰ و خضر، جہاں سے پھر 26, 16, 12 بھی شروع ہوگا. یہ علم کی کمی بیشی کا فتنہ، یعنی علم کا فتنہ. آیت نمبر 83 سے 102 اقتدار کی آزمائش ہے، جس میں قصہ ہے ذوالقرنین ہم دیکھیں گے. اور پھر آخری 103 سے 110 تک کی آیتیں، اس میں اینڈ ہے. اور بہت خوبصورت طریقے سے قیامت کے دن کا منظر اور ساتھ ہی ساتھ توحید اور اخلاص کی بات کی جا رہی ہے. اگر پوری صورت پہ نظر ڈالیں تو آج کے دور میں جو فتنہ دجالیت ہے، دنیا داری، مٹیریلزم، مادہ پرستی، ان فتنوں کا توڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بہت کھول کے بتا دیا کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کی زینت کے پیچھے لگ کر آسن عمل کو نہ چھوڑ دو. توحید پر استقامت کیسے اختیار کی جاتی ہے، دولت، عزت، دولت، سب کچھ امتحان کے پرچے ہیں. اور اسی طرح سے بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ان چیزوں کو واضح کیا. کوشش کریں گے کہ ہم اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ رہیں، کیونکہ اس صورت اینڈ پہ آ رہی ہے، لیکن کل پارے کے شروع میں جب آئے گی تو جو چیزیں آج کے سبق سے رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ وہاں ڈسکس کریں گے. لیکن آج کے دور میں اس صورت کو پڑھنے کی اہمیت ہر دور سے زیادہ ہے، کیونکہ آج ہر طرح کے فتنے ہیں. آج ہمارے بچوں کے سامنے مال کا فتنہ بھی ہے، مادہ پرستی بھی ہے، اور اسی طرح سے حکومتوں کی سطح پہ ہم آزمائے جاتے ہیں. ہم دعا کریں گے کہ اس کو پڑھیں، اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ اس کی ابتدائی شروع کی 10 آیتیں یاد کرنے والا دجال کے فتنے سے بچے گا. پھر اسی طرح سے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے پر اگلے جمعے تک نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے فیصلے کرنے پہ رہنمائی دیتے ہیں، گائیڈ لائن ملتی ہے، اس کو ضرور عادت بنائیے. اور اسی طرح جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی جیسے وہ نازل ہوئی ہے، تو قیامت کے دن اس کے گھر سے لے کر مکہ تک نور ہوگا، اتنا نور ہوگا کہ انسان اس کا سنبھال نہیں سکتا. یہ ساری روایات درست درجے کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کو پڑھنے والا بنا دے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک بات کہنے والی، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی سخت عذاب سے خبردار کرے اور ایمان لان کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے. ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اور اس بات کا نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کا تھا نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے اور وہ محض جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کی خوبیوں سے قرآن بھرا ہوا. سورت بنی اسرائیل میں اتنی دفعہ قرآن کی بات پڑھی، اور آپ دیکھیں اب یہاں پھر آ گئی کہ یہ قرآن ہے جو ٹھیک بات کہتا ہے. حقیقت کہہ کے قرآن پڑھنے والا روشن مزاج ہو جاتا ہے. اتنی بڑی ذات اس کو نظر آتی ہے، اس کو دوسروں کی پرواہ بھی نہیں رہتی. اتنی بڑی آخرت سامنے آتی ہے کہ یہ دنیا ہلکی لگتی ہے. آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں واہ. کچھ لوگ ہیں وہ شمالز میں جائیں گے ہاں ہو کریں گے. ایک وہ شخص جس نے جنت کی نعمتوں کو جن قرآن میں پڑھ لیا، وہ کہتے ہیں کیا ہے، مٹی کی چیزیں کیا، کپڑا ہی ہے نا، کیا ہے جوتے ہی ہے نا. یعنی اس کو ان چیزوں کی اصل دکھنے لگتی ہے. تو یہ قرآن جو ہے نا، یہ واقعی انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور روشن خیال ہونے لگتا ہے. قرآن ایک ٹارچ ہے، اگر اس پر کپڑا ڈال کے رکھ دیں گے تو رستہ نہیں دکھے گا. آج ہم نے اس قرآن کی ٹارچ پر جزدان ڈال دیے، ریشمی کپڑے ڈال دیے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. کوئی مر جاتا ہے کہتے سپارہ سپارہ پڑھو، اس کو بخشتے ہیں. حالانکہ یہ قرآن جاگنے اور جگانے کے لیے، آج پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، کل اس کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے. فلا لك باخ نفسك على سارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يا صفا. یہ ہے بات ہائی لائٹ کرنے کے قابل، اگر کر سکیں تو اچھا. تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں. کیا غم تھا آپ کا اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے؟ آپ نے جان کھلائی تو امت بچی، آج ہم نے جان بچائی. ہماری تو لسٹوں میں بھی یہ غم نہیں ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا تڑپ رکھیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دوسروں کا غم دے دے. یاد رکھے، دین کی طرف بلانے والا کڑھے گا تبھی دین کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا، ورنہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. صرف یہ تڑپ آپ کو لے کے جاتی ہے کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، ابھی مجھے اور کام کرنا ہے، اور میری سستی سے کہیں کوئی ہدایت سے دور رہ کے نہ مر جائے. واقعہ یہ ہے، جس چیز میں دنیا میں لوگ کھوئے ہوتے ہیں، جس دنیا میں لوگ کھوئے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمائے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، آخرکار ان سب کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے. لیکن کسی وقت رب گھر کے باہر کھڑے ہو کے سوچئے، جب قیامت کا سور پھکے گا تو میرا گھر ڈیمولش ہو جائے گا. چٹیل، لا ایوج، ٹیلا ٹبا نہیں. کیوں نہیں ہوگا بلا؟ کیونکہ اس کے پیچھے کوئی چھپ نہ جائے. تو جن چیزوں کے پیچھے مرے ان کا یہ حال ہوگا. کبھی بھی کوئی دنیا کی چیز تڑپائے، ہائے گھر، ہائے یہ، تو یاد سوچ لیں سب ختم ہی ہو جانا. کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ پلاٹ 10,000 کا لے لو، کیوں؟ اگلے مہینے اس کو گورنمنٹ نے لے لینا ہے اور یہاں سڑک بنا دینی ہے. لے گا کوئی 10,000 کا بھی؟ اور آپ کو کہا جاتا ہے یہ گھر 1,00,000 کا، آپ لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کہیں گے اس میں رہیں گے. تو جس زمین پہ بجلیاں گرنی، پانی آنے، زلزلے آنے، اس زمین کی کیا قدر ہے؟ اور پھر وہ بھی اگر اللہ کو ناراض کر کے لیں گے تو پھر تو بہت بڑی ضرورت ہے. اب یہاں سے صاحب کہف کا قصہ ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف و رقیم کان من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں جب پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز، وحی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے اسی غار میں ان کو تھپک کر کئی سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جب اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم خدا، پھر ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دے دی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جبکہ وہ اٹھے. نوٹ کریں، کھڑے ہوئے تو دل تھامے، بیٹھے رہتے تو کبھی دل نہ تھامتے. اگر کوئی سوچتا ہائے غار میں جائیں گے، سانپ نہ آ جائے، بچھو نہ آ جائے، کبھی نہ جاتے. وہ سوچ میں نہیں پڑے، اللہ کا حکم سن کے بس چل پڑے. پھر کیا ہوا؟ اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی، چلیں اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے، آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ پڑ کھڑے، اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودوں میں غیر اللہ سے بات بے تعلق ہو چکے ہو۔ یہ ہونا پڑتا ہے ورنہ نہیں، تو کیا کرو، چلو غار فلاں غار میں چل کر پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر آتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بات یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر سمجھتے، تم ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلواتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر بیٹھا تھا، اندر نہیں گیا باہر بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر ان کو دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بڑھ جاتی، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، کہہ دیجئے آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کتنی دیر رہا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر بھیجیں، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر دے، اگر کہیں لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالے جائیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس نہ لے جائے جائیں، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت واپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے وہ بولے، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قرب بھی عالم بدتہم، کہہ دو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بس تم سرسری اسی بات سے بڑھ کر اس معاملے میں بالکل لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو، اور دیکھو لا تقولن لشئ انی فاعل ذلک غدا، کسی چیز کے بارے میں یہ کبھی نہ کہا کرو کہ یہ کام کل کروں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا، اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے، اور کچھ لوگ مدت شمار میں 9 سال اور بڑھائیں گے، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ 300 سال، کچھ کہتے ہیں 309 سال۔ تم کو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمان و زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی مخلوق میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں پہ قصہ اصحاب کہف پورا ہوتا ہے۔ واقعہ کافی حد تک واضح ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں اس کو یہاں لینے کی ضرورت ہے۔ کسی دور کا ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے دور کے لوگوں کو مجبور کیا کہ اللہ کے ساتھ مجھ کو شریک بناؤ. وہاں کے جو بڑے لوگ تھے نا, جیسے بزرگ ہوتے ہیں, آپ میں سے تو ماشاءاللہ کوئی بھی بزرگ نہیں ہے, ینگ ہی ہیں, لیکن اگر بزرگ ہیں بھی تو وہ بادشاہ کی ڈراوے سے ڈر گئے. کہنے لگے اگر بادشاہ کی بات نہ مانی تو پھر ہم پہ فتنے ہوں گے, آزمائشیں ہوں گی, پھر وہ ہمیں اس ملک سے نکال دے گا, یہ وہ ہوگا. لیکن انہی کے بچوں میں سے کچھ لوگ جو یوتھ تھے, یہاں کے بڑے پڑھے لکھے گھروں کے بچے تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے, ان لیڈس تھے, ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم کیوں غلط بات مانیں, ہم نے کیا کیا. چنانچہ ان میں سے ایک نکلا, پھر دوسرا نکلا, اور سب کا چونکہ مقصد دیکھتا نا تو سب ایک غار میں جمع ہو گئے. محلات چھوڑے, رونقیں چھوڑی, بڑے گھر چھوڑے, آرام چھوڑے, اور ایک غار میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ رب یہاں آ کے سکون مل رہا. یہ ہے اصل میں آج کے کرنے کی بات. کہتے ہیں کہ جوانوں میں جب روح پیدا ہوتی ہے نا تو ان کو اپنی منزل آسمانوں پہ دکھتی ہے. اور یہ جملہ لکھ لیجئے کہ امت مسلمہ کا فیوچر بھی کب بہتر ہوگا, جب یوتھ سامنے آئے گی, اور اس کے اثرات تو الحمدللہ اب موجود ہیں. آج ہم اپنے یوتھ کو دیکھیں, اکثریت کیا ہے, کمپیئر کر کے دیکھیں. ایک وہ تھے کہ کہاں پورے معاشرے سے لڑ بھڑ کے کھڑے ہو گئے, اور اللہ نے پھر پوری کائنات کو ان کا رفیق بنا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں غار میں ان کے لیے رستہ بن گیا, سوچوں میں نہیں پڑے, ہائے کیا ہوتا, کس طرح ہوتا. یہ ہے اس سفارے کا سبق میسج, کہ ایمان کے تقاضے گھر کے آرام سے نکال کر غاروں میں لے آئیں تو آؤ. ہم تو اچھے حالوں میں بھی نہیں آ پاتے, ہم تو نرم گاڑیوں پہ بیٹھ کے نہیں آتے, وہ تو چل چلا کر آئے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا, حق پر جمے, اللہ نے پوری کائنات کو ان کا معاون بنا دیا. یہ بھی ایک لیسن ہے, تم اکیلے ہو نا, چل پڑو, اللہ سورج چاند ستاروں کو تمہارا ساتھی بنا دے گا. آپ دیکھیے کہ یہ کانفیڈینس بچوں میں آنے کی ضرورت ہے. سٹینڈ لیا, اور یہ سٹینڈ کب آئے گا, جب دنیا کے پڑھے لکھے بچے دین سیکھیں گے. مدرسوں میں موسٹلی جن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا, ان کے اندر دنیاوی لوگوں کے ساتھ بات کرنا یا باہر بڑے بڑے فورمز میں آ کے بات کرنا ممکن نہیں ہوتا, کانفیڈینس نہیں ہوتا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کا پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین کو بھی پڑھیں, اور اس طرح کا نہیں بائی پارٹس, کوئی 10 سال میں جا کے قرآن پڑھ لیں گے ہفتے میں ایک دن کی کلاس, نہیں, سنجیدگی سے گول بنائیں, 1 سال, 2 سال, 3 سال, میں نے اس قرآن کو پڑھنا. بہت بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوا اور آج وہ اینیمل انسٹنکٹس کے پیچھے لگ کر اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیں. پھر اس واقعے میں آپ کو ملا, حق کو جانا, پھر مانا, پھر اعلان کیا, پھر جم گئے. یہ 5 سٹیپ نہیں ہوتے ہم سے, ہم جانتے ہیں, مانتے بھی ہیں, تھوڑا سا اعلان کرنے لگتے ہیں, ایک دھمکی ملتی ہے, ہم چپک کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, ڈکلیئریشن آف فیتھ یہ لازمی ہے, کانفیڈینس آف یوتھ. آج بھی اللہ ہمیں لیڈر بنانا چاہتا ہے, لیکن ہم ابھی تک فالوور کیوں بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی تک ہماری یوتھ نے خود سے سوچنا نہیں شروع کیا. اور یاد رکھیں, یہ یوتھ ہی سوچے گی, بوڑھوں کا یہ کام نہیں. وہ کہتے ہیں گالیاں سن کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بات نہیں کرو, ان کے تو اور بڑے ایشو ہے, ان کو تو اور کئی حسابات کرنے اور کتاب کرنے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ جس طرح وہ سو کر اٹھے اور اللہ نے حالات بدل دیے, اس طرح آج کی یہ امت بھی اٹھ جائے. ہم بھی آج سوئے ہوئے اٹھیں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی, ارادے کریں. سیکنڈ تھاٹ آنے ہی نہیں دی, ہم سوچیں گے نا تو پھر کیا کہتے ہیں, میرے کرنے سے کیا ہوگا, اللہ کے لیے تو بڑے بندے ہیں اور ان کے پاس تو ویسے ہی بڑے لوگ ہیں. نہیں, پھر ایک چیز نوٹ کیجئے, جس چیز نے ان کو جمایا نا, ان کا عقیدہ تھا. بار بار توحید کی بات ہوئی ہے نائٹوں میں, عقیدے کی پختگی دین پہ جماتی ہے. اگر ان کا کوئی صوفی منت مزاج ہوتا, کوئی روحانیت کی طرف مائل ہوتے, کہتے بیٹھو ادھر, تسبیح نکالو, پڑھو, خود پڑھو. یہ ہلچل والا دین ہے, یہ آپ کو اس واقعے سے دکھ رہا ہے. اور یہ واقعہ اللہ کے نبی کو کہاں سنایا جا رہا ہے, مدینہ کے سفر کے شروع میں, کیا آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اور یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے قدم سے قدم ملایا وہ بھی یوتھ تھی. بوڑھے لوگ تو باپ تو دشمنیوں میں پڑے رہے, ابو جال دشمن تھا, اکرما دوست بن گئے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کو دیکھے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کو سوچتی, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہیں سے, ان کی سب کی ویو لینتھ مل گئی, ان کو سب کچھ ہو گیا, کیوں, چل پڑے. انہوں نے نہیں سوچا غار میں جائیں کہ ہائے سانپ نہ کاٹ جائے, ہائے بچھو نہ آ جائے. ہم سوچ میں پڑتے ہیں تو پیچھے ہوتے ہیں. تو اس کا اپنے لیے مورل لکھ لیجئے, دین کی نیت آئی نا, دین کے کام کی نیت آئی تو بس سوچ میں نہ پڑے, کہنا ہوگا تو دیکھیں. بے خطر کود پڑا تشے نمرود میں, کوئی بھی دین کا کام سوچ کے نہیں ہوتا. اگر آپ سوچیں گے نا, آپ کو اتنی زیادہ لمبی لسٹ ملے گی اپنی مجبوریوں کی کہ آپ کہیں گے نیکسٹ ایئر پلیز, ابھی نہیں. اور وہ نیکسٹ ایئر کبھی نہیں آتا. فیصلہ کیا, چل پڑے, جو سوچا ہو گیا. اللہ نے ان کے لیے چیزوں کو بھی رکھا, چیزیں خود ہی ورک آؤٹ ہوتی رہیں گی. آپ اپنا کام کیجئے, اللہ سے کہہ دیجئے, ٹھیک ہوگا. پھر ایک بات دیکھیے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا دیا. ان لوگوں نے ان کی قبر بنا کے قبر کے اوپر مزار بنانا چاہا, اللہ نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آج بھی یادگاریں قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایسے کام کیجئے جو اچھے ہوں. پھر ایک اور مورل ہے اس کہانی کا, اور وہ کیا کہ اچھی صحبت. اگر ایک ہوتا نا تو شاید اتنا کانفیڈینس نہ ہوتا, سارے دوست بن گئے اکٹھے ہوئے, اچھی صحبت میں آئے. کہتے ہیں کہ بروں کی صحبت سے بچو کیونکہ یہ تمہیں نیک لوگوں سے بدگمان کر دیں گے. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ برے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ تمہیں برا بنائے نہ بنائے, نیک لوگوں سے ضرور دور کر دیں گے کہ یہ تو مولوی ہیں, ان کو تو پیچھے کر دو. اور پھر اس کے بعد آخری بات کر کے آگے چلتے ہیں کہ اس قصے کو دیکھ کر کہ آج بھی اگر دنیا کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ میں اور آپ دین کے تقاضوں کو سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. اب آگے ایک اور واقعہ آنے والا ہے جس کے اندر دنیا کے فتنوں کی باتیں ہیں. دیکھا جائے تو آج بھی یہی کچھ ہے. اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ محمد بن قاسم 17 ایئرز کی عمر میں سندھ کو فتح کر لیا. آج ہمارے ٹین ایجرز کی کیا سرگرمیاں ہیں, ان کے کیا لیسنس ہیں, ان کی کیا پسند کی موویز ہیں, کیا فلمیں ہیں. وقت ضائع کر رہی ہے آج ہماری ٹیم بہت ساری. اور یہ جو گیجٹس ہیں, یہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے. اللہ ہمیں بچا کے رکھے ان سارے فتنوں سے. تو اپنے بچوں کو کے برین اسٹرانگ کریں, ان کو ٹائم دیں, ان کو ایسی بیکار چیزوں سے نکال کر بتائیں کہ دیکھو تمہارا نام ہے ہمارا لکھا جا رہا ہے, تمہارا ایک ایک لفظ ایک ایک کلک لکھا جا رہا ہے. اور سچ بات ہے بچوں کو, چونکہ ہم بڑا کام نہیں دیتے نا, تو وہ چھوٹے چھوٹے کام خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں. کیا لڑکی ڈھونڈنا, ہم اپنی بیٹیوں کو بڑے بڑے کاموں میں نہیں لگاتی نا, تو وہ پھر لڑکا ڈھونڈنے نکل جاتی ہیں. جو کام کل تک ماں باپ کرتے تو آج بچے کرتے ہیں, تو بچوں کو بڑا کام دیں. میرے ہسبینڈ ہمیشہ یہی کہتے ہیں, کبھی بھی میں کوئی ایسی ویسی بات ان سے مشورے کے لیے کچھ پوچھوں نا, تو کہتے ہیں کہ ماں باپ نے فارغ جو رکھا ہوا تو بچے بھی یہی کچھ تو کریں گے. آپ بتائیں اس وقت اس پارے کے دوران ہم میں سے کسی کو کوئی ایسا افیئر, کوئی فلم کی اسٹوری کہانی یاد آ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو پارا پورا کرنا ہے. تو مقصد ہے نا, تو ہم چل پڑے. مقصد کے بغیر کی زندگی بالکل بیکار ہے. اور سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا راتوں کو جاگنا, یہ بھی نوٹ کیجئے. لمبی لمبی راتیں جب آتی ہیں, اور آج کل تو چلے رمضان کی راتیں اور جہاں کی راتیں چھوٹی ہیں, لیکن دیکھیے آج یہ ایک بہت بڑا ہمارے یوتھ کا فتنہ ہے. دن کو سوتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, اور راتوں کو جاگ کے کوئی قرآن کم ہی پڑھتے ہوں گے. اس وقت جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ کے اشتہار بتاتے ہیں. اب تو ساری رات باتیں ہی کرتے جائیں, فری فون آ گئے کر لو. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسل کو کہیں نہ کہیں لگائیں, ان سے بات کریں. اور قضا کیا ہوتی ہے؟ فجر. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو ایک شخص سر پر زور سے پتھر مارتا اور اس کا سر کچل کیسے چورا چورا ہو جاتا, پھر تھوڑی دیر میں سر ٹھیک ہو جاتا, پھر ایسے کرتا ایسے کرتا. تو آپ نے پوچھا اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز کو قضا کرتا ہے اور سوتا رہتا ہے. تو ضرورت ہے, تبھی تو آج ہماری امت میں برکت نہیں رہی. ہم کہتے ہیں ڈیپ سلیپ میں چلے گئے تھے, سینسز بند ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر اسکول جاتے ہوئے کیسے آتی ہے, جاب پہ جاتے ہوئے کیسے آنکھ کھلتی ہے؟ تو ہم سب دیکھیں ہماری یوتھ کدھر جا رہی ہے. آج ہمارے ٹاپکس ہیں, لڑکیاں تو وہ فیشن کے پیچھے پڑی ہیں, لڑکے ہیں تو وہ لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہیں. ایسی امت میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ دعا کیجیے آج ہماری امت بھی بدلے, اور اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ایسی آ جائے کہ ان کو دنیا میں اس طرح سے ہو کہ واقعی وہ کچھ کر کے جائیں. اور یاد رکھیں جب بھی کوئی تبدیلی آئی ہے اس کے پیچھے ایک موٹیویشن ہوتا ہے, اور میرا آپ کا موٹیویشن یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے اور ہمارے ان کاموں کو آسان کریں. اور جس طرح اللہ نے ان کی مدد کی, اللہ تعالیٰ آج اس امت مسلمہ کی بھی مدد کر دے. اس کے بعد اب اگلے واقعے پہ چلیں گے, اگلی کہانی, جس کے اندر کچھ مزید چیزیں ہمارے لیے ہیں. بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں. فرمایا قل اللہ اعلم بی, نہیں سوری, فرمایا اے نبی, آیت کا نمبر بتا دیتی ہوں جی, آیت نمبر 28 سے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی, یہ پڑھتی تھی کہ نہیں؟ نہیں, یہاں سے پڑھنا ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 26 ہوئی تھی, آیت نمبر 27. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اسے جوں کا توں کر کے سنا دو, کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کی ضرورت نہیں رکھتا. اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن کر لو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہو کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور اس کی توجہ چاہتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھینکو. یہ ہے اچھی صحبت، اپنے بچوں کی اور اپنی صحبت بدل دیں، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر خود بہت درد پیدا ہو جائے گا اس بات کا کہ آج کے دور میں انہیں کیا کرنا ہے. وَلَا تَعْدُوَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے ہرگز نگاہیں نہ پھیرو، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ دُنْيَا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے وہ چھوڑ دے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بس یہ سن لے کہ آگے انجام کیا ہے. دیکھیے، یا ادھر یا ادھر، یا جنت یا جہنم، آپ دیکھیے کتنی اسٹرانگ آیتیں ہیں. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں ان کو گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا. پکوڑے تلتے ہیں نا، تو اینڈ پہ جو آخر کا کچرا رہ جاتا ہے نا، لیس کر مادہ، وہ ہے یہ. اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بری آرام گاہ. اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے. اس کے برعکس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، اب ذرا تھوڑا سا جنت کو سوچئے اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو لے جائے وہاں. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے. دیکھیے اللہ خواب دکھاتا ہے، اس کہتے کہ عورتوں کی بھی جنت ہے اور مردوں کو بھی جنت میں کیا کچھ پہنایا جائے گا. دنیا میں تو عورتیں پہنتی اوڑتی ہیں نا اس طرح کی چیزیں، جنت میں مرد بھی پہنیں گے، جیسے پہلے دور کے بادشاہ سونا چاندی پہنتے تھے. اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. اللہ ہمیں بھی اس میں لے جا. تڑپ کے مانگا کرے، بچوں کی طرح ضد کیا کرے، اللہ جی میں نے جنت لینی ہے، اللہ پلیز مجھے اسے محروم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے لینا ہے، مجھے جانا ہے، پلیز آپ میری مدد کریں، مجھ سے نیکیاں نہیں ہوتی، آپ مجھ سے کرا لیں. اس طرح سے تڑپیں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے راستے ضرور کھولے گا. اب واقعہ ہے اگلا، سمجھ لیجئے گا، اس کا فتنہ مال ہے. آج سے دیکھیے امت مسلمہ کو جتنا مال کمانے کی فکر ہے، اتنا نیکیاں کمانے کی فکر نہیں ہے. یہ واقعہ اپنی زبان سے خود کھول کے بیان کرتا ہے. اس کو بھی پورا پڑھ کر انشاءاللہ اس پہ کچھ بات کریں گے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے، اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی، اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس کو خوب نفع حاصل ہوا. یہ سب کچھ پا کر ایک دن اپنے ہمسائے سے باتیں کرتے ہوئے بولا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں. یعنی شوب رستہ، لوگ بہانے سے اپنی چیزیں دکھا رہا تھا، اور دیکھو میرا باغ، دیکھو میرا سوئمنگ پول، دیکھو کیا مقصد دکھانا، اور دکھانے کے کیا تھا کہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، لیکن اصل میں اس میں شو آف تھی. تو دکھاوے والی مینٹلٹی ادھر بیان کی جا رہی ہے. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع بھی نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھ کو مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوگا تو کیوں نہیں تو کہتا کہ ماشاء اللہ؟ جب تو جنت میں داخل ہو رہا ہے تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر یہ اس کا پانی اتر جائے زمین میں، پھر تو اسے کسی طرح سے نہ نکال سکے. اور آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو اور اپنے انگوروں کے باغ کو چھتوں پر الٹا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. کون سا شرک تھا؟ دکھاوے کا شرک تھا، ریاکاری، شو آف. میری جکوزی دیکھو، میرا باغ دیکھو، میرے پردے دیکھو. کیوں پردے کو؟ تاکہ جلو. کتنا مزہ آتا ہے لوگوں کو جلا کے. ہم اس لیے تو نہیں دکھا رہے کہ اگلا خوش ہے، ہم اس لیے دکھاتے ہیں دیکھو میرا کیسا ہے، یہ ڈنسٹ میرے گھر ہے تمہارے نہیں ہے. یہی تو باتیں ہوتی ہیں نا کٹی پارٹیز میں، اور اسی طرح کی باتیں کر کر کے لوگ پھر اور دنیا کمانے کے لیے بھاگتے ہیں، کچھ اور پیسے بن جائیں تاکہ ہم بھی کسی کو نیچا کریں. یہ شرک ہے، یہاں اس کو دیکھ لیجیے. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود آپ کی ثقافت کا مقابلہ کر سکا. اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدا برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. رہ گئی دنیا، جس دنیا کا یہ سارا واقعہ، تو وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اس کو اپنے دل پہ لیجیے گا، بڑی رقیق کرنے والی آیتیں. ارے نبی، دنیا کی زندگی کی حقیقت ان کو سمجھاؤ اس مثال سے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی. ایسی دنیا آتی ہے نا ہمارے پاس، پہلے پڑھتے ہیں، پھر جاب ملتی ہے، پھر کیریئر بنتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں لگتی ہیں، پھر خوب اچھی پریکٹس چلتی ہے، پھر جاب اچھی، بزنس اچھا، ہر طرف گھر سجنے لگتا ہے، سنورنے لگتا ہے، فرنیچر، پردے، کپڑے، جوتے، یہ وہ. اور کل وہی نباتات گھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ میں ایک شخص کی وہ ایجنگ کے پکچر دیکھ رہی تھی، ایجنگ کا پاور پوائنٹ تھا نا، تو اس کی یوتھ ایج تھی اور اس کے بعد اس کا اولڈ تھا. تو میں پہلے اور آخری کو جوڑ رہی تھی اپنے ذہن میں، تو میرا کوئی ضبط نہیں بن رہا تھا. لیکن کبھی بچپن جوانی کی کوئی تصویر نکال کر کوئی بڑی عمر کا شخص دیکھے، کدھر گیا حسن، کدھر گئی وہ چمک، کدھر گئی سٹین، وہ اسپاٹ فری اسکن، کہاں گئی وہ شائن، کہاں موٹی موٹی آنکھیں گئیں. کبھی آپ نے کسی ہیروئن کو بڑھاپے میں مرتے ہوئے دیکھا ہو یا سنا ہو؟ وہ چمکتی اسکرین جس کے کتنے شدائی تھے، وہ بےچارے گھروں میں اور ہاسپٹلس میں گمنامی کی موت مر جاتی ہیں. آخر یہی ہوتا ہے، بھس بن کے جاتا ہے. بڑھاپے کو دیکھا کرے بوڑھا، بوڑھے پھس، چہرے کی ایک ایک جھری کیا بکھری ہوئی گھاس کی طرح نہیں لگتی؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو دنیا کی حقیقت کے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے محض دنیا کی زندگی کے ایک ہنگامی آرائش ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. یہ ہے قرۃ العین کا تھیم، یہی آیت ہے کہ اس مال اور اس اولاد کو صدقہ جاریہ بناؤ، واقعات و صالحات. اپنے ہی بچوں کے لیے کچھ کر جائیں آپ اور میں مل کے، شاید کوئی ہمارے لیے بھی نجات کا راستہ بن جائے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. وہ کدھر داتا رہا، کدھر گیا داتا اور کہاں گیا دارا؟ سب ایک صف میں. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورۃ الاعراف میں بھی بڑی تھی ایسی آیت. لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. تیسری بار ذکر ہے اس بارے میں نام اعمال کا. اس کی فکر کرو، یہ نمبر بناؤ، ان گریڈز کی فکر کرو. اس وقت تم دیکھو گے مجرم لوگ اپنی کتابیں زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے. ذرا اس کو عربی میں ہائی لائٹ تو کیجیے گا. قیامت کے دن سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگ رہا ہوگا آپ کو پتا؟ مشفقین میں معافی، اپنے برے کاموں سے جو نام اعمال میں لکھے ہوئے. آج ڈر جائیں، آج ہم خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنے گناہ. کیا کہیں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی ایسی حرکت نہیں رہی جس میں درج نہ کی گئی ہو. جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. اب بتائیے کیا بچا، ہاتھ میں کیا آیا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کی چیزیں. انسان کو اس کی اوقات یاد دلائے جائے دیے کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. کانا من الجنی، وہ تو جنوں میں سے تھا، اس سے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں. میں نے زمین آسمان پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں ان کو شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنا لوں. وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُو شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، پھر کیا کریں گے؟ ذرا سوچیے قیامت کا میدان اور ادھر یہ کچھ ہو رہا ہے. پھر کیا کریں گے یہ لوگ جس روز ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے. وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ کو دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب ان کو اس میں گرنا ہے. سوچیے ذرا، آگ سامنے اور پتہ کہ اب گرے کے گرے دھکا پڑنے لگا ہے، اور اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، یہ سچ ہے نا، پیار سے، غصے سے، دھمکی سے، لاڈ سے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روکا؟ یہ اپنے سے سوال کرے انسان اگر ابھی بھی دل نہ کھلے کہ آخر مجھے کیا چیز روکتی ہے. واٹ اسٹاپس یو؟ میں نے دیکھا جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں نا، نان مسلم کو دعویٰ کرتے ہیں تو بات شروع کرنے اور بیچ میں بات کرنے میں کہتے ہیں واٹ اسٹاپس یو ٹو ایکسپٹ اسلام، کیا چیز تمہیں روکتی ہے، تم مجھے وہ بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کروں. تو آج میں اور آپ بھی اپنے دل سے جاتے ہوئے پوچھیں گے مجھے کیا روکتا ہے. ہاں اللہ نے آگے بتا دیا، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. بس عادت پڑی ہوئی ہے ڈیلے کرنے کی. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو ان کو کی گئی مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھوں کیا. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے. دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے بچا لے. جو ان کو قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، وفی اذانہم وقرا، اور کیا ان کے کانوں میں بوجھ ہے؟ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. کیسے دل اداس ہونے لگتا ہے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیجتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. تو یہ تھا پارا. چونکہ اگلا واقعہ ہمارا اگلے پارے کے ساتھ چلتا ہے تو انشاءاللہ پارا 16 کو ہم یہاں سے شروع کریں گے جہاں روکا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچا لو، دین کو بچا لو، مال کے فتنوں میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. یہ مال کام نہیں آئے گا. شو آف سے بچ جاؤ، دکھاوے سے بچ جاؤ، ریا کاری سے بچ جاؤ. یہ دنیا چند دن میں مٹی بننے والی ہے، دنیا ادھر ہی ہوگی، تم چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی سمجھ دے دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب؟ آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کتنا پیارا جذبہ، کتنے سارے احکامات تھے، اتنا زیادہ آئی اوپننگ تھا کہ بار بار یہ جو قرآن میں جو تصویر ہے نا، یہ ریمائنڈرز ہیں. مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے نا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ بار بار ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ، بار بار انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں، بار بار نامہ اعمال کی بات، مطلب ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت نظر آتی ہے نا. ایسا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے بھی چاہتے ہیں کہ میں اور آپ، ہم سب، ساری دنیا آگ سے بچ جائے نا، اور ان سارے واقعات سے اپنے لیے عبرت لیں اور اپنے نامہ اعمال کے لیے کچھ اچھا جمع کر لیں نا. جی الحمد للہ. جی آپ یہ دیکھیں کہ اتنی فکر لگ رہی تھی آج کی، جو ایسے لگ رہا تھا کہ سبحان اللہ، زیادہ جی نے جب معراج کا پورا بتایا اور کس طرح سے لوگوں کا حال بتایا تو ایک دم سے خوف آنے لگا نا کہ ایک دم سے یہ حال ہونے والا ہے اور اس طرح سے ہونے والا. پھر اگین نام اعمال کی بات، پھر اگین دیکھی کہ بار بار جسے کہا جائے کہ جو صدقہ جاریہ پروجیکٹس کی بات ہونے لگی کہ لائک کس طرح سے میں اور آپ اپنے پیچھے انشاءاللہ بیسٹ جسے کہا جائے چھوڑ سکتے ہیں نا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پیارا ماں باپ کے ساتھ تعلق کی بات، کیا سیکھا. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس سارا وقت بھی انسان، آپ یہ دیکھیں ایک شخص جب جہاں سے سبیل اللہ کی اجازت مانگنے آیا تو، لیکن چونکہ اس کے والدین کو اس کی ضرورت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا نا. تو میں یہ سوچی تھی کہ باتوں کا تو ہمارے ماں باپ کو ہماری کتنی ضرورت ہوتی ہے نا. جی ہے نا، کتنی زیادہ ان کو جسے کہا جائے کہ ہماری کیئر کی، لیکن ہمیں سمتا ہم اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کال کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی نا. تو اپنی اور میں اور آپ اپنے ساتھ عہد کریں کہ ہم کوشش کر کے ہر روز، چاہے دو منٹ ہی نہیں، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کو کال کر کے کوئی نہ کوئی ایسا احسان کا رویہ بولیں کہ ان کا دل خوش ہو جائے. اب اس لیے آپ سوچیے کہ پھر ہماری آواز ان کو چلی جاتی ہے، ان کی ڈھیر ساری دعائیں ہمارے لیے شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا. کتنا ہوتا ہے نا کہ بس آپ کی آواز سنی اور آپ کی ماں نے آپ کو دعائیں دینا شروع کر دی. تو میں یہ سوچتی کہ ٹھیک ہے، آج کتنی ضرورت ہے ہمیں دعاؤں کی نا. آج ہم جو سیدھے راستے پر ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کی دعاؤں کے سلسلے میں یہ راستہ عطا کیا ہے نا. تو بہت رب کی دعا مانگیں گے کہ جو والدین اب تک دین کی طرف نہیں آ سکے، جو اب تک دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کی طرف لائے. یعنی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ آج کیجول ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے بچوں کا والدین کے ساتھ، ہے نا. کتنا زیادہ دل دکھتا ہے کہ نہیں بتائیے. آج ہم اگر اپنے پیرنٹس کو دیکھیں تو ہمارے پیرنٹس کتنے اوبیڈینٹ تھے اپنے والدین کے ساتھ، ہمارا رویہ تھوڑا اور کم ہوا. آج ہمارے بچوں کا رویہ دیکھیے، وہ تو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ان کو تو شاید بہت زیادہ احساس پتہ نہیں اس چیز کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن اکثر جب بچوں کو والدین کے ساتھ اس طرح سے کیجول ایٹیٹیوڈ کو دیکھو اور کوئی ریسپیکٹ نہیں اور کس طرح سے ڈیلنگز ہے، تو بس دل دکھتا ہے نا، بہت زیادہ دل دکھتا ہے. آپ نے کیا سیکھا؟ شاباش. مجھے تو وہ بات بہت زیادہ وہ کہہ رہی تھی، جیسے استاذہ جی بتا رہی تھی نا کہ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. تو جیسے استاذہ جی شیئر کر رہی تھی نا کہ لائک شیطان کس کس طرح سے جو ہے وہ فساد ڈلواتا ہے رشتوں کے درمیان، آپس میں کس طرح سے دوریاں آتی ہیں. تو اس میں سے ایک ذکر کر رہی تھی نا کہ انسان کو کیسے کہتا ہے ایتھیسٹ بن جاؤ نا، ہے نا. آپ نے دیکھا نا کہ کیسے کہتا ہے یہ دنیا تو بس ایسے ہی آ گئی، کوئی اینڈنگ ہے ہی نہیں اور سب کچھ ایسے ہی ختم ہو جائے گا، بس ہڑپا کرو، عیش کرو، موج کرو، بس یہاں سے چلے جاؤ. تو مجھے ایک بہت پیاری تھی اور بہت ریئل بات یاد آ رہی تھی، سوچا آپ سے شیئر کروں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ انسان کوشش کرتا ہے کہ جب دین کا کام، اگر سے دین کی اہمیت سمجھ آتی تو انسان دعوت کی کوشش کرتا ہے، لیکن دعوت کب پروڈکٹیو ہوگا؟ جب آپ کے اندر دین کی سمجھ بھی ہو نا، انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، آپ کے اندر قرآن کا علم بھی آ جائے، اس کے نور کا پانی بھی آ جائے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے بس ایک کورس کیا اور آپ شروع ہو گئے تو بعض اوقات آپ خود اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے وہ اس علم کو دینے کے لیے نا. جتنا زیادہ علم آتا ہے آپ کو اپنی کمزوریاں زیادہ نظر آتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ سچ بتائیے. جی الحمدللہ ایسا ہی ہے نا. تو ایسا تھا کہ میری بیٹی ہے اسکول میں جاتی ہے تو اس کی ٹیچر جو ہے وہ الحمدللہ اقوان و سنت سے کافی زیادہ اٹیچ ہیں, تو وہ شیئر کر رہی تھی کہ ان کے کالج کے زمانے میں تو تھا نا کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتا ہے کالج وغیرہ میں اکثر گروپس بنے ہوتے ہیں, مسلم گروپ, ایتھیسٹ گروپ, کرسچنس گروپ, تو آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دعویٰ بہت کرتے ہیں, ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ لڑکے تھوڑا جوشیلے ہوتے ہیں تو دعویٰ میں اب وہ جب بھی کوئی جیسے کہا جائے کہ ایتھیسٹ اور مسلم کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات ہوتی رہی تھی کہ دعویٰ کے حوالے سے کہ ایتھیسٹ کہتا کہ کوئی ہے ہی نہیں, تم جسے کہا جائے بس یہ دنیا ایسی ختم ہو جائے گی. اسے ادھر جو مسلم جو وہ تھا لڑکا تھا وہ بھی ایسے ہی کہتا کہ بھائی نہیں اسلام ہے, اور کسی طرح سے بھی جب اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی تو وہ کلاس میں جس کو نالج ہوتی تو اس سے پوچھ کے مزید اس کو انفارمیشن دیتا نا. اور اس طرح ڈاؤن ٹاؤن وغیرہ میں اس طرح کے ٹیبلز لگتے ہیں کہ جس سے وہ دعوی کا کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ قرآن اس انداز سے پڑھا نہیں لیکن دعوی کا شوق بہت زیادہ نا, تو آپ یہ دیکھیے دونوں کی کوششیں چلتی رہیں. سب سے زیادہ تکلیف اور جسے کہا جائے بہت زیادہ پینفل بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ایتھیسٹ کا دعویٰ کس پہ چل گیا, مومن پہ چل گیا, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور کیا ہوا, جو مسلم لڑکا تھا وہ ایتھیسٹ بن گیا. آپ سوچیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ میں معاف کرے وہ مان اس کے آنسو ہی رکتے ہیں نا, کہ کیسے اس کے جب اس کے بیٹے کو مسجد لے کے جایا جاتا ہے تو بھاگتا ہے وہ لڑکا. کیوں بھاگتا ہے وہ, کیوں بھاگتا ہے, اس کو آوازیں اچھی نہیں لگتی ہیں اور وہ بالکل بھاگتا ہے. اور اس طرح سے جسے کاچا کہ آپ سوچیے کہ مطلب ایک انسان جو اتنا دعوی کے کام میں آگے سب کچھ, لیکن ہم نے کیا سورہ النحل کے اندر دعوی کی ٹیکنیکس پڑھی ہے, ہم نے کہا ہے نا ادعو الی ربی کی سبھی ربی کی بالحکمت کے ساتھ بلانا ہے نا, اور جب آواز کرنا تو کیسے کرنا ہے, ہنسنا نہ کرنا ہے. باتوں کا تم جب قرآن اپنے اندر نہیں اتارتے یا اس انداز سے اپنی پریکٹسنگ نہیں ہوتے تو پھر جب ہم دعوی کے نام پر بہت جوشیلے تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں رہتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا جو سامنے والا وہ آپ سے زیادہ تیار ہے نا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ جس کو دعویٰ دینے جا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ ویل پریپیئرڈ ہے, وہ پہلے سے ٹیکنیکس لیا ہوا ہے, ساری اس نے ساری جسے کہتے ہیں سب کچھ تیاری کی ہوئی ہے. لیکن بعض اوقات جب ہم اس طرح سے دعویٰ دیتے ہیں تو اس کا نقصان ہماری اپنی امت کو ہو جاتا ہے, کہ ہمارے کتنے ایسے معصوم بچے ہیں, ایسی لڑکیاں ہیں, یگسٹرس ہیں, جن کو جب ہم دین نہیں پہنچاتے تو وہ اسی طرح سے ان کے ساتھ مرج ہو جاتے ہیں. تو اتنی مجھے تکلیف دہ بات لگی, اور آپ سوچیے کہ کوئی مسلمان ایتھیسٹ بن جائے کتنی پینفل بات ہے نا. تو مجھے اور آپ کو کہیں نہ کہ میں نے تو آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کری, اور میرا دل چاہا کہ بس جب تک قرآن کے ساتھ میں اور آپ جڑیں گے نہیں اور اس کو اپنے دل کی بہار نہیں بنائیں گے, اس کو اپنے دل میں نہیں اتاریں گے اور اس کے مطابق ایکشن ہی کریں گے, ہمارا ایکشن اٹسیلف دعویٰ نہیں بنے گا تو بات تو نہیں بن سکتی نا. جی الحمد للہ. کیا سیکھا آپ سب نے, شاباش, ایک پوائنٹ تھوڑا سا شیئر کر کے مجھے بتائیے کہ کیا سیکھا, کچھ آپ نے سیکھا, آپ کے دل میں کچھ آیا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں گے انشاءاللہ کہ آج اپنے والدین کو کال کیجیے گا اور ان کو بہت زیادہ جزاکم اللہ خیر کثیرہ کہیے گا اس بات کے لیے کہ جو ایک تو معافی مانگے گا اپنے والدین سے کہ کبھی بھی کوئی ایسی ہماری بات اوپر نیچے ہو گئی, تو اس کے لیے ہمیں درگزر کیجیے اور کوشش کیجیے کوئی بھی آپ کو جانتے کوئی بھی بھلائی ان کے ساتھ آپ کر سکتے تو آج ضرور کیجیے اس یقین کے ساتھ, یا انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی توفیق دے گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ایسی بھلائی کریں گے نا انشاءاللہ. جی ایمان کے تقاضے گناہ کرنے میں دنیا کو امپورٹینس نہیں دینی, بالکل انشاءاللہ. تو آپ ضرور یہ ایکٹیویٹی کیجیے انشاءاللہ, اس کا اثر اپنے بچوں میں آپ کو نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکل مسلم بنا دے, ایسا مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی مستقیم الحمد للہ رب العالمین. جی آپ نے بالکل سسٹر آر ایم بالکل ٹھیک لکھا, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.